السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى في أتندس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي، كيران أوان، عائشة خالد، ماها أزر، سادية صلاح الدين، ياسمين بانو، رضوانة قمر، فريدة خان، فوزي عزيز، رئيس مصور، عليا قريشي، فاطمة محمدي، نجد سوال، وحيدة گگرو، عليا اختر، نشاط کوثر، نائلة كياني، فرناز، سنا آفرین، فرزانہ سلود، شہینہ سریا، سبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، عصمہ فاطمہ، نمیرا قدوی آئی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سارا زاد، غزالہ رشید، اشیا گلناسان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شراز، ماریہ مختار، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، ہینا فرحج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سیدہ سعدیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، محلہ کا عابد، دوبارہ سے ہاں جی اروپا استحسان، سوری میں دوبارہ کرتی ہوں، میرے سے نظروں سے ہو گیا، تبسم قریشی، ماہلہ کا عابد، امید تفشیش، اروپا استحسان، نازمہ پروین، رانی شاہین، ماچبین خان، بین سجاد، سبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر. جی انشاءاللہ تعالی ابھی یہ ہے کہ ہماری آج کی تفسیر جو ہے وہ لینتھی ہے. انشاءاللہ سورہ رعد سٹارٹ کریں اور رعد انشاءاللہ جب ساتھ کہ آپ کو بتائیں گے کڑک یہ کیا ہے. اس کے بہت خوبصورت صورت ہے اور ہمیشہ کی طرح ہر صورت کا ایک ڈیفرنٹ اس کا ایک مزہ ہے اس کو پڑھنے کا اور اس سے سبق لینے کا. تو اس کو ضرور امید کرتے ہیں ہم اچھے طریقے سے لیسن لیں گے. ابھی ہماری 2 آور 30 منٹس کی تفسیر چلے گی انشاءاللہ. پھر ہم تھوڑا سا ریکیپ مائنر سا کریں گے, پھر آپ کی بریک, بریک کے بعد فوراً پھر ہمارا جو ہے ڈی پارٹ کریں گے, ڈی اور ای پارٹ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 127 آیت نمبر 1 سے 17 سورة الرعد. لیسن نمبر 127 آیت نمبر 1 to 17 سورة الرعد. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الف لام میم را.
الف لام میم را.
حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب.
تلک آیات الکتاب.
یہ آیتیں ہیں الکتاب کی.
یہ آیتیں ہیں
انزل إليك من ربك
والذي انزل إليك من ربك
اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے
اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے
الحق
الحق
وہ حق ہے
ولكن
اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ
اور
لیکن
اکثر لوگ لا
اللہ الذی
اللہ الذی
اللہ وہی ہے جس نے
اللہ وہی ہے جس نے
رفع السماوات بغیر عمد
رفع السماوات بغیر عمد
بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے
بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے
ترونہا
ترونہا
تم دیکھتے ہو اس کو
تم دیکھتے ہو اس کو
تم مستوی
تم مستوی
پھر قائم ہوا
پھر قائم ہوا
علی العرشی
علی العرشی
عرش پر
عرش پر
وسخر الشمس والقمر
وسخر الشمس والقمر
اور کام پر لگایا سورج اور چاند کو
اور کام پر لگایا سورج اور چاند کو
کل یجری
کل یجری
ہر ایک گردش کر رہا ہے
ہر ایک گردش کر رہا ہے
لیجل مسمی
لیجل مسمی
ایک مقرر مدت تک
ایک مقرر مدت تک
یدبر الامر
یدبر الامر
انتظام کرتا ہے کاموں کا
انتظام کرتا ہے کاموں کا
یفصل الایاتی
یفصل الایاتی
کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں
کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں
لعلکم بلقاء ربکم
لعلکم بلقاء ربکم
تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملنے کا
تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملنے کا
توقنون
توقنون
تم یقین کرو
تم یقین کرو
وہو الذی
وہو الذی
اور وہی ہے جس نے
اور وہی ہے جس نے
مد الارض
مد الارض
پھیلایا زمین کو
پھیلایا زمین کو
وجعل فیہا
وجعل فیہا
اور بنائے اس میں
اور بنائے اس میں
رواسی و انہارا
رواسی و انہارا
پہاڑ اور نہریں
پہاڑ اور نہریں
ومن کل ثمراتی
ومن کل ثمراتی
اور ہر ایک طرح کے میوے
اور ہر ایک طرح کے میوے
جعل فیہا
جعل فیہا
بنائے اس میں
بنائے اس میں
زوجین اثنین
زوجین اثنین
دو دو قسم کے جوڑے
دو دو قسم کے جوڑے
یغشی اللیل النہار
یغشی اللیل النہار
وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر
وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر
ان نفی ذالک
ان نفی ذالک
بے شک اس میں
بے شک اس میں
لآیات لقومی یتفکرون
لآیات لقومی یتفکرون
نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں
نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں
وفی الارضی
وفی الارضی
اور زمین میں
اور زمین میں
قطعم متجاورات
قطعم متجاورات
ٹکڑے ہیں باہم ملے ہوئے
ٹکڑے ہیں باہم ملے ہوئے
وجناتم من اعنابم
وجناتم من اعنابم
اور باغات ہیں انگوروں کے
اور باغات ہیں انگوروں کے
وزرعن
وزرعن
اور کھیتیاں
اور کھیتیاں
ونخیلن
ونخیلن
اور کھجور کے درخت
اور کھجور کے درخت
سنوانن
سنوانن
جڑ ملے ہوئے
جڑ ملے ہوئے
وغیر سنوان
وغیر سنوان
اور بغیر جڑ کے ملے ہوئے
اور بغیر جڑ کے ملے ہوئے
یسقا بماء واحد
یسقا بماء واحد
پلائے جاتے ہیں پانی ایک ہی
پلائے جاتے ہیں پانی ایک ہی
ونفضل
ونفضل
اور ہم فضیلت دیتے ہیں
اور ہم فضیلت دیتے ہیں
بعدها على بعد
بعدها على بعد
بعض کو بعض پر
بعض کو بعض پر
فی الاکل
فی الاکل
میووں میں
میووں میں
یا ذائقوں میں
ذائقوں میں
ان فی ذالک
ان فی ذالک
بے شک اس میں
بے شک اس میں
لآیات لقومی یعقلون
لآیات لقومی یعقلون
البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں
البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں
وَإِن تَعْجَبْ
تعجب
اور اگر تم تعجب کرو
اور اگر تم تعجب کرو
فعجبن
تو
عجیب بات قولهم
قولهم
ان کافروں کا کہنا
ان کافروں کا کہنا
اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا
اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا
کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی
کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی
اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد
اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد
کیا یقیناً ہم پیدا ہوں گے از سر نو
ہم پیدا ہوں گے
یعنی نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا جائے گا اولئک الذین کفروا یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا
یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا
بربہم
بربہم
اپنے رب کا
اپنے رب کا
وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ اور یہی ہے کہ توق ہوں گے ان کی گردنوں میں
اور یہی ہے کہ توق ہوں گے ان کی گردنوں میں
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
اور یہی دوزخ والے ہیں،
اور یہی دوزخ والے ہیں،
ہم فیہا خالدون،
ہم فیہا خالدون،
وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں،
وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں،
ویستعجلونک،
ویستعجلونک،
اور وہ جلدی مانگتے ہیں تم سے،
اور وہ جلدی مانگتے ہیں تم سے،
بالسیئیاتی،
بالسیئیاتی،
برائی کو،
برائی کو،
قبل الحسنتی،
قبل الحسنتی،
بھلائی سے پہلے،
بھلائی سے پہلے،
وقد خلت من قبلہم المثلات،
وقد خلت من قبلہم المثلات،
اور گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی سزائیں،
اور گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی سزائیں،
یہ مثالیں، وَإِنَّ رَبَّكَ،
وَإِنَّ رَبَّكَ،
اور بے شک آپ کا رب،
اور بے شک آپ کا رب،
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ،
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ،
البتہ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے،
البتہ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے،
عَلَى ظُلْمِهِمْ،
عَلَى ظُلْمِهِمْ،
ان کے ظلم کے باوجود،
ان کے ظلم کے باوجود،
وَإِنَّ رَبَّكَ،
وَإِنَّ رَبَّكَ،
اور بے شک آپ کا رب،
اور بے شک آپ کا رب،
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ،
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ،
البتہ سخت عذاب دینے والا ہے،
البتہ سخت عذاب دینے والا ہے،
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
لولا انزل علیہ،
لولا انزل علیہ،
کیوں نہ نازل ہوئی اس پر کوئی نشانی،
کیوں نہ نازل ہوئی اس پر کوئی نشانی،
من ربہ،
من ربہ،
اس کے رب کی طرف سے،
اس کے رب کی طرف سے،
انما انت،
انما انت،
اس کے سوائے نہیں تم،
اس کے سوائے نہیں تم،
منذرن،
منذرون،
ڈرانے والے،
ڈرانے والے،
یعنی اس کے سوا آپ کچھ نہیں مگر ڈرانے والے، ولکل قوم ہاد،
ولکل قوم ہاد،
اور ہر قوم کے لیے راہ دکھانے والا ہوتا ہے،
اور ہر قوم کے لیے راہ دکھانے والا ہوتا ہے،
رہنما بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اللہ یعلم،
اللہ یعلم،
اللہ جانتا ہے،
اللہ جانتا ہے،
ما تحمل کل انثی،
ما تحمل کل انثی،
جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ،
جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ،
وما تغید الارحام،
وما تغید الارحام،
اور جو سکڑتے ہیں رحم،
اور جو سکڑتے ہیں رحم،
وما تزداد،
وما تزداد،
اور جو بڑھتے ہیں،
اور جو بڑھتے ہیں،
وکل شیئن،
وکل شیئن،
اور ہر چیز کا،
اور ہر چیز کا،
عندہ بمقدار،
عندہ بمقدار،
اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے،
اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے،
عالم الغیب والشہادہ،
عالم الغیب والشہادہ،
جاننے والا ہر پوشیدہ اور ظاہر کا،
جاننے والا ہر پوشیدہ اور ظاہر کا،
الکبیر المتعال،
الکبیر المتعال،
سب سے بزرگ عالی رتبہ،
سب سے بزرگ عالی رتبہ،
سواء منکم،
سواء منکم،
برابر ہے تم میں سے،
برابر ہے تم میں سے،
من اسر القول،
من اسر القول،
جو چپکے سے کہے بات،
جو چپکے سے کہے بات،
ومن جہر بہ،
ومن جہر بہ،
اور جو کوئی پکار کر کہے اس کو،
اور جو کوئی پکار کر کہے اس کو،
ومن ہوا مستخف باللیل،
ومن ہوا مستخف باللیل،
اور جو کوئی چھپ جانے والا ہو رات میں،
اور جو کوئی چھپ جانے والا ہو رات میں،
وساربم بالنہار،
وساربم بالنہار،
اور چلنے والا دن میں،
اور چلنے والا دن میں،
لہو معقباتم،
لہو معقباتم،
اس کے لیے ہیں چوکیدار،
اس کے لیے ہیں چوکیدار،
من بین یدیہ،
من بین یدیہ،
اس کے آگے سے،
اس کے آگے سے،
ومن خلفہ،
ومن خلفہ،
اور اس کے پیچھے سے،
اور اس کے پیچھے سے،
یحفظونہ،
یحفظونہ،
اس کی حفاظت کرتے ہیں،
اس کی حفاظت کرتے ہیں.
من امر اللہ,
من امر اللہ,
اللہ کے حکم سے,
اللہ کے حکم سے.
ان اللہ,
ان اللہ,
بے شک اللہ تعالی,
بے شک اللہ تعالی,
لا یغیر,
لا یغیر,
نہیں بدلتا,
نہیں بدلتا,
ما بقوم,
ما بقوم,
جو کسی قوم کے پاس ہے,
جو کسی قوم کے پاس ہے.
حتی یغیر,
حتی یغیر,
یہاں تک کہ وہ بدلے,
یہاں تک کہ وہ بدلے,
ما بانفسہم,
ما بانفسہم,
جو کچھ ان کے دلوں میں ہے,
جو کچھ ان کے دلوں میں ہے.
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ,
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ,
اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے,
اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے,
بقوم,
بقوم,
کسی قوم سے,
کسی قوم سے,
سوءً,
سوءً,
برائی کا,
برائی کا,
فلا مرد له,
فلا مرد له,
بس نہیں ٹلتی اس کے لیے,
بس نہیں ٹلتی اس کے لیے.
وما لهم من دونه,
وما لهم من دونه,
اور نہیں ان کے لیے اس کے سوا,
اور نہیں ان کے لیے اس کے سوا,
من وال,
من وال,
کوئی مددگار,
کوئی مددگار.
هو الذي,
هو الذي,
وہی ہے جو,
وہی ہے جو,
یریکم البرق,
یریکم البرق,
دکھاتا ہے تم کو بجلی,
دکھاتا ہے تم کو بجلی,
خوفا وطمعا,
خوفا وطمعا,
خوف اور امید دلانے کے لیے,
خوف اور امید دلانے کے لیے.
وینشی السحاب الثقال,
وینشی السحاب الثقال,
اور پیدا کرتا ہے بوجھل بادل,
اور پیدا کرتا ہے بوجھل بادل.
ویسبح الرعد,
ویسبح الرعد,
اور تسبیح بیان کرتی ہے کڑک,
اور تسبیح بیان کرتی ہے کڑک.
بحمدہ,
بحمدہ,
اس کی تعریف کے ساتھ,
اس کی تعریف کے ساتھ.
والملائکۃ,
والملائکۃ,
اور فرشتے,
اور فرشتے.
من خیفتہ,
من خیفتہ,
اس کے ڈر سے,
اس کے ڈر سے.
ویرسل الصواعق,
ویرسل الصواعق,
اور بھیجتا ہے کڑکنے والی بجلیاں,
اور بھیجتا ہے کڑکنے والی بجلیاں.
فیصیب بها,
فیصیب بها,
پھر گراتا ہے اس کو,
پھر گراتا ہے اس کو.
من یشاء,
من یشاء,
جس پر چاہتا ہے,
جس پر چاہتا ہے.
وہم یجادلون فی اللہ,
وہم یجادلون فی اللہ,
اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں,
اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں.
وہو شدید المحال,
وہو شدید المحال,
اور وہ سخت ہے قوت والا,
اور وہ سخت ہے قوت والا.
ایک اور ترجمہ بھی ہے, اور وہ سخت ہے پکڑ والا,
اور وہ سخت ہے پکڑ والا.
لہو دعوت الحق,
لہو دعوت الحق,
اور اسی کے لیے پکارنا سچ ہے,
اور اسی کے لیے پکارنا سچ ہے.
والذین یدعون,
والذین یدعون,
اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں,
اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں.
من دونہ,
من دونہ,
اس کے سوا,
اس کے سوا,
مطلب یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں. لا یستجیبون,
لا یستجیبون,
نہیں جواب دیتے,
نہیں جواب دیتے.
لہم بشیئن,
لہم بشیئن,
ان کو کچھ بھی,
ان کو کچھ بھی.
الا,
الا,
مگر,
مگر.
کباسطی,
کباسطی,
جیسے پھیلانے والا,
جیسے پھیلانے والا.
کفیہ,
کفیہ,
دونوں ہاتھوں کا,
دونوں ہاتھوں کا.
الی الماءِ,
الی الماءِ,
پانی کی طرف,
پانی کی طرف.
لیبلغ,
لیبلغ,
تاکہ آپ پہنچے,
تاکہ آپ پہنچے.
فاہو,
فاہو,
اس کے منہ تک,
اس کے منہ تک.
وما ہوا,
وما ہوا,
اور نہیں وہ,
اور نہیں وہ.
ببالغہی,
ببالغہی,
پہنچنے والا اس کو,
پہنچنے والا اس کو.
وما دعاء الکافرین,
وما دعاء الکافرین,
اور نہیں پکار کافروں کی,
اور نہیں پکار کافروں کی.
الا فی دلال,
الا فی دلال,
سوائے گمراہی کے,
سوائے گمراہی کے.
وللہ,
وللہ,
اور اللہ کے لیے ہے,
اور اللہ کے لیے ہے.
یس جدو
یس جدو
سجدہ کرتے
سجدہ کرتے
من فی السماوات والارض
من فی السماوات والارض
جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے
جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے
توم و کرہا
توم و کرہا
خوشی سے اور زبردستی سے
خوشی سے اور زبردستی سے
وذلالہم
وذلالہم
اور سائے ان کے بھی
اور سائے ان کے بھی
بالغدو والآصال
بالغدو والآصال
صبح اور شام
صبح اور شام
قل من رب السماوات والارض
قل من رب السماوات والارض
کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا
کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا
قل اللہ
قل اللہ
کہہ دیں کہ اللہ
کہہ دیں کہ اللہ
قل افتخذتم
قل افتخذتم
کہہ دیں کیا تم بناتے ہو
کہہ دیں کیا تم بناتے ہو
من دونہ اولیاء
من دونہ اولیاء
اس کے سوا کارساز
لا
یملکونا
لا یملکونا
نہیں کچھ اختیار رکھتے
نہیں کچھ اختیار رکھتے
لینفسہم
لینفسہم
اپنی جانوں کے لیے
اپنی جانوں کے لیے
نفع ولا ضرر
نفع ولا ضرر
نفع اور نہ نقصان کا
نفع اور نہ نقصان کا
قل هل یستوی
قل هل یستوی
کہہ دیں کیا برابر ہے
کہہ دیں کیا برابر ہے
الاعمى والبصیر
الاعمى والبصیر
اندھا اور آنکھوں والا
اندھا اور آنکھوں والا
ام هل تستوی الظلمات
ام هل تستوی
کیا کیا برابر ہے اندھیرا ون نور اور اجالا ام جعلوا للہ یا جو بنائے ہیں اللہ کے لیے
یا جو بنائے ہیں اللہ کے لیے
شرکاء
شریک
خلقوا
انہوں نے پیدا کیا ہے
خلقی ہی
اس کی مخلوقات کی طرح
فتشابہ الخلق پس مشکوک ہو گئی ہے پیدائش ان کی
پس مشکوک ہو گئی ہے پیدائش ان کی
علیہم ان پر
علیہم ان پر
قل اللہ خالق
قل اللہ خالق
کہہ دیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے
کہہ دیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے
کل شیئن
ہر چیز کو
ہر چیز کو وہو الواحد القہار
وہو الواحد القہار
اور وہی یکتا زبردست ہے
اور وہی یکتا زبردست ہے
انزل من السماء
انزل من السماء
اس نے اتارا آسمان سے
اس نے اتارا آسمان سے
ماء
ماء
پانی
پانی
فسالت اودیت
فسالت اودیت
پس بہ نکلے ندی نالے
پس بہ نکلے ندی نالے
بقدرها
بقدرها
اپنے اپنے اندازے سے
اپنے اپنے اندازے سے
فاحتمل السیل
فاحتمل السیل
پھر اٹھا لایا بہاؤ
پھر اٹھا لایا بہاؤ
پھر اٹھا لایا سیلاب
پھر اٹھا لایا سیلاب
دونوں لکھ سکتے ہیں زبدر رابیا
زبدر رابیا
جھاگ پھولا ہوا
جھاگ پھولا ہوا
یعنی جب زور سے وادیوں میں پانی بہا تو پانی کے اوپر جھاگ آ گیا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ
اور اس چیز میں سے کہ تپاتے ہیں اس پر
اور اس چیز میں سے کہ تپاتے ہیں اس پر
تپانا سمجھتے ہیں نا گرم کرنا فِي النَّارِ
فِي النَّارِ
آگ میں
آگ میں
ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ زیور حاصل کرنے کو
زیور حاصل کرنے کو
او متائن
او متائن
یا سامان
یا سامان
زبدم مثلہ
زبدم مثلہ
جھاگ ہوتا ہے اسی جیسا
جھاگ ہوتا ہے اسی جیسا
کذلک یضرب اللہ الحق والباطل
کذلک یضرب اللہ
اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو
اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو
فَأَمَّا الزَّبَدُ بس جو جھاگ ہے
پیس
خبو جفا ان بس ہو جاتا ہے ناکارا ہو کر وہ اما اور لیکن ماں ینفعون ناسا جو فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں کو پیم کسفل اردی بس وہ ٹھہرا رہتا ہے زمین میں کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں بس جی تلاوت سنیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربك الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
اور دونوں باتوں کا حل کیا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں لیکن سورت کا جو مزاج ہے وہ مکی سورتوں والا ہے مثلا شروع میں ہی حروف مقطعات ہیں پھر اس میں مرنے کے بعد جینے کی بات ہے توحید کی بات ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس سورت میں حق اور باطل کا فرق بیان کیا گیا اب دیکھیں گے کہ اس سورت میں دو دو چیزوں کا تقابل کیا گیا جیسے تضاد کے طور پر ذائقوں کا فرق کہیں پہاڑوں کی بات کہیں نہروں کی بات رات اور دن کی بنیادی طور پہ اس پوری سورت کا جو تھیم ہے نا وہ حق ہے رات کڑک کو کہتے ہیں تھنڈر سٹروم جس کو بجلی کڑکنا کہتے ہیں اور اگر آپ نے اس سورت کو واقعی دل کھول کر سن لیا اور سمجھ لیا تو حق اور باطل کا فرق تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل میں خود بخود پیدا ہوگا دل کے شک شبہات جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں ایسی سورتوں کو پڑھنے کے ساتھ اور اس صورت میں جوڑوں کے تذکرے سے یہ بھی بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے سوائے اللہ کی ذات کے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. تو گویا کہ یہ توحید بھی سکھانے والی صورت ہے. 855 855 کلمات ہیں اور 3506 3506 حروف ہیں اور 6 رکوع ہیں اس کے. ہم ہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا. اور جب بھی آپ حجر اسود, جو لوگ کلاس روم میں نہیں سمجھ پاتے وہ ان کو فطرت کے قریب کر کے سمجھاؤ, باتوں میں لگاؤ ان کو, اللہ کو دیکھیں, اس کی کائنات کو دیکھیں, دیکھنے کے بعد ماننے لگے تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ, کہہ کے تسلی دلائی کہ کوئی بات نہیں, اگر زندگی میں گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد دلوں میں جو ذہنی, روحانی اور عملی انقلاب آتا ہے اس کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک آتا ہے کہ کیسے جس کو اسلام مل گیا اس کو دنیا جہان کی دولت مل گئی. اور خاص طور پہ پھر آیت 25 میں جامع طور پر بتا دیا کہ اسلام کے انقلاب آفرین اثرات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے. بہرحال بہت ہی خوبصورت سورت ہے. اور آیت نمبر 11 17 28 ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کا ایک اٹل قانون بھی بیان کیا کہ ہر وہ شخص یا قوم جو اپنی موجودہ پستی اور ذلت پر ہی خوش ہو رہی ہو پھر بھی عروج اور بلندی چاہے تو یہ اس کا ایک خواب ہے جو کبھی پورا نہ ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ چاہے گا تو ٹھیک کر دے گا, ہمارے حالات بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تم اپنی حالت بدلو گے پھر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی. پھر اسی طرح ڈارون کی تھیوری کی بھی بات ہوگی. سائنس کے بھی بہت سارے فگرز آپ کو اس صورت میں ملیں گے کہ کس طرح سے کل کے لوگ سورج اور چاند سے متاثر ہوئے تو ان کو پوچھنے لگ گئے, آج کے لوگ سائنس سے متاثر ہوئے تو سائنس کو ہی خدا بنا لیا کہ جس چیز کو سائنس نے پروو کیا اس کو مانیں گے, جس کو پروو نہ کیا اس کو نہیں مانیں گے. لہٰذا اس صورت میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک اور آیت بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جان لو کہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا کہ تم نرم گداز صوفوں پر بیٹھ کر بھی اطمینان نہیں پا سکتے, گھنٹوں چمکتی ہوئی سکرینوں کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے, دولت کے انبار تمہیں خوش نہیں کریں گے. ہاں دل کا اطمینان وہ چیز ہے جس کو دنیا میں مل گیا اس کی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اور پھر سورت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں آپ غم نہ کریں, کام کرتے جائیے, اللہ تعالیٰ خود ان سے نبٹ لے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے حق کے لیے کھول دے اور ہماری زندگیوں سے باطل اور باطل کے شائبے تک نکال دے, کیونکہ حق کا بہت بڑا دشمن باطل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را حروف مقطعات ہیں, اور عموماً جو حروف مقطعات را سے شروع ہوتے ہیں اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ اس اگلی آیت شروع ہوتی ہے, لیکن یہاں ایک ہی آیت کے اندر یہ حروف مقطعات آتے ہیں اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب, یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی. کون سی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب کون سی ہے؟ یہاں ایک معنی اس کا یہ ہے سورت. قرآن پاک کے آغاز میں جب بھی کبھی قرآن یا کتاب کا تذکرہ آئے تو مفسرین کے مطابق اس سے وہ خاص سورت مراد ہوتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل بول کر جز مراد لینا, یعنی بعض دفعہ قرآن بول کر اس سے صرف ایک سورت مراد لی جاتی ہے اور بعض دفعہ جز بول کر کل بھی مراد ہوتا ہے, کہیں ایک آیت بول کے پورا قرآن بھی اس سے مراد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم پڑھنے بیٹھے ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں, یہ کتاب الہی کی آیات ہیں. کہاں سے آئیں؟ والذی انزل الیک من ربک الحق, اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے. لیکن ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ کج فہمی کی وجہ سے, نہ ماننے کی وجہ سے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ دو چیزوں کا تذکرہ ہے, نمبر ایک کتاب کا اور دوسرا انزل الیک من ربک. کیا ہے یہ دو؟ ہم کتاب سے تو قرآن فوراً سمجھ جاتے ہیں, لیکن ما انزل الیک کے ساتھ کتاب کا آنا, اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ ما انزل سے بھی قرآن کتاب ہی مراد ہے, اور کتاب سے بھی، کتاب ہی مراد ہے یعنی قرآن، لیکن زیادہ مناسب چیز کیا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور والذی انزل الیک، انزل الیک میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث ہے. دیکھیے دو طرح کی وحی ہوتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر، ایک کو کہتے تھے وحی مطلوب. اردو میں پڑھیں گے تو متلو نہ کہہ دیں، بہت سارے لوگ اس کو متلو اور غیر متلو کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں اینڈ پہ مطلوب. مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت ہو سکے. یہ کون سی ہے؟ قرآن پاک کی. ہم جو آیات قرآن پاک کی نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے بھی تلاوت کے طور پر کرتے ہیں، تو یہ وحی مطلوب ہے. کتاب سے مراد وحی مطلوب ہے. دوسری ہوتی ہے وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جا سکے. وہ کون سی ہے؟ احادیث نبوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی قرآن، جو بھی وحی اتری، اس کو غیر مطلوب کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز میں بھی ہم حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتے. فرق کیا ہے قرآن اور حدیث میں؟ فرق کیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کو بہت ہی مسئلہ، کہتے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے اب حدیث کی کیا ضرورت ہے. تو ان کا جواب اس آیت میں چھپا ہوا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تو حدیث کی ضرورت کو چھوڑ دیں، آپ یہ کہیں کہ وحی کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ نجم کی آیت ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. ایک صحابی تھے تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو لکھ لیتے تھے. تو دوسرے صحابی نے ایک دفعہ ان کو ٹوکا، کہا دیکھو اللہ کے نبی انسان ہے، کبھی خوش ہوں گے کبھی غصے میں ہوں گے، تو ہر بات نہ لکھا کرو، یعنی پوچھ لیا کرو کہ یہ بات لکھنے والی ہے کہ لکھنے والی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی اللہ کے نبی ان جذباتی رویوں سے بالکل پاک تھے کہ جس میں انسان اللہ کی بات چھوڑ کے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے. تو لہٰذا دین سارے کا سارا اللہ کے نبی کے پاس جو آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا، لیکن قرآن کو شان دینے کے لیے، قرآن پاک کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو ایک ایسی فارم میں رکھ دیا کہ جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس کے برعکس حدیث میں دو طرح کی حدیثیں، ایک وہ حدیث جس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوئے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور دوسری عام احادیث جو پھر تین قسمیں ہیں جو ہم الگ سے اتباع سنت کے مسائل میں پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا قرآن دیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ انزل الیک من ربک، کتنا پیارا انداز ہے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے. رب یا رب تربی، یا ذرے کو کمال تک پہنچانے والا، محبت کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی دشمن کی طرف سے نہیں آیا یہ قرآن جو تم اتنا بدکے رہتے ہو، اس سے اتنے شبہ پیدا کرتے ہو. نہ قرآن نہ کھولنا، اس کو نہ پڑھنا، اس کی بس تلاوت کرتے رہے، اس کے معنی نہ سمجھنا، زندگی مشکل ہوگی. کہا اس پر پورا اعتماد کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا، انزل الیک من الجبار من القہار، وہ بھی اللہ کے نام ہے، لیکن رب کہہ کے بندے کو بتا دیا کہ وہ ذات جو زمین کے اندر سے تمہارے لیے سبزہ نکالتی ہے، جانوروں سے دودھ نکالتی ہے کہ تم پیو اور کھاؤ، اسی طرح اس نے تمہاری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی، اس پہ شک نہ کرو. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن کچھ بڑے ہی بد قسمت ہوتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. کیا چیز ہے ان کے راستے کی رکاوٹ؟ ایمان کیوں نہیں آتا؟ ضد میں آ گئے. اب دیکھیے کہ ہر دور میں آپ کو دو گروہ دکھیں گے. ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو کہتا ہے لوگوں وحی کی طرف آؤ، وحی پہ عمل کرو. اب یہاں قرآن کی بجائے جان کے میں لفظ وحی بول رہی ہوں، کیونکہ وحی میں قرآن اور حدیث اور سنت سب کچھ آتا ہے. وہ تو لوگوں کو بلاتے ہی رہتے ہیں، آؤ آؤ سیکھو. دوسری طرف ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو اکڑ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں ضد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو چھوڑو. اب بالکل آپ امیجن کریں، دو گروہ کھڑے تھے، ایک اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک وہ جس کو بلایا جا رہا ہے، اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ کرتا ہی جا رہا ہے، یہ مصروفیت یہ مجبوری، ابھی نہیں یہ نہیں وہ نہیں، پروف کرو اللہ کون ہے کیسا ہے. یعنی ایک حد ہو گئی نا ایکسٹریم کی کہ میں نہیں مانتا کسی خدا کو، کیونکہ اپنا خدا تو خود بنتا ہے انسان. تو اللہ کہہ رہے ہیں چلو چھوڑو، بحث چھوڑو، باتوں کو چھوڑو، جاؤ اس کو باہر کی سیر کروا کے لاؤ. اس سے اگلی آیتیں کئی آیات ایک ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ دو جھگڑنے والوں کا معاملہ ٹھنڈا کروایا کہ جاؤ ان کو ذرا فطرت میں لے جاؤ، نیچر کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی سوئی بھی فطرت جاگے، ان کے مزاج کے اندر شگفتگی آئے. یہ جو جلے کٹے رہتے ہیں نا دین کی بات سن کے اور ان کا ہائی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑ دو، نکالو ان کو کلاس روم سے، ان کو لے جاؤ وہاں جہاں فطرت بول بول کر بتائے گی کہ کوئی ہے، اللہ الذی، اللہ ہے. نہ مانو، نہ تم مسلمانوں کی بات مانو، نہ تم قرآن والوں کی مانو، لیکن وہ ہے. آپ دیکھیے کہ آج کے دور کا ایک بہت معروف ٹرینڈ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز جب اپنے ورکرز کو کوئی میٹنگ کال، ان کی کوئی میٹنگ کال کرنا چاہیں، بعض دفعہ ان کو کچھ لیٹسٹ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، تو موسٹلی جو میٹنگز ہوتی ہیں نا وہ ہل اسٹیشن پہ جا کے کرتے ہیں. ایک تو پریسٹیج میٹر بھی بن گیا، کوئی پہاڑوں پہ جا کے کرتا ہے، کوئی سمندروں کے اندر جا کے شپ میں کرتے ہیں. ہاں، لیکن یہ ایک چیز پروو ہو چکی ہے کہ بندہ جس ماحول میں بیٹھ کے ہر وقت کام کرتا، یس نو ہاں، یا وہاں آ کے سم ٹائم وہ سٹک ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں پھر کسی کو مری میں، کسی کو بور بند میں، کسی کو میریٹ کے ریزورٹس میں جا کے میٹنگ کرواتے ہیں، لاکھوں لگاتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کیسی میٹنگز کا اثر بڑا اچھا ہوتا ہے. وہی ورکر جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں تو ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے گرے بند پکڑ لیں. وہ ایسے خوشگوار ماحول میں ساتھ سنیکس کھاتے رہیں گے، ساتھ تھوڑے اپٹائزرز لیتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. تو اس میں ایک ہلکا سا عمل ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی شخص آپ کی دین کی بات نہ مانے، کسی لیول کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ایک روایتی ماحول قائم کیا جائے، بیٹھو، کتاب کھولو، مائک رکھو، ہم بات کرتے ہیں، نہیں، پھر چلو سیر کرنے چلتے ہیں، پھر وہاں پوچھو یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو اب اگلی آیتیں اسی امیجینیشن کے ساتھ سنیے. فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر آمد ترونہا. اللہ وہ ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس کو بتایا جا رہا ہے اللہ کو دیکھنا جانتے ہو، جاننا چاہتے ہو کون ہے، تو فرمائے وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو. بغیر آمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جسے تم دیکھ رہے ہو. ایک معنی تو اس کا یہ بنتا، ایک دوسرا بھی ہے کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو ایسے ستونوں پر جو دکھتے نہیں تم کو، پھر کیا کیا، تم مستوا علی العرش، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور پابند کر دیا حکم کا سورج اور چاند کو، کلو یجری لیا جلے مسمہ، ہر ایک رواں دواں ہے مقررہ میعاد تک. کرتا کیا ہے وہاں، یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، پوری کائنات کی ایک ہلکی سی سیر کروا دی. سب سے پہلے آسمانوں کا تذکرہ ہے. سماوات کا لفظ جو ہے یہ سین میم واو سے ہے. سموف کہتے ہیں بلندی کو. یہ جو لفظ ہے نا بسم اللہ میں اسم، ہم جو بولتے ہیں اسم، اسم نام جو ہوتا ہے یہ بھی سین میم واو سے ہی ہے، کیونکہ نام جو ہوتا ہے نا وہ بندے کو نمایاں کر دیتا ہے، اسم عالم بن جاتا ہے اس کا، تو بلندی کی طرف اشارہ ہے. تو آسمان جس کو انگلش میں ہیونز کہتے ہیں لوگ، اس سے مراد ہے کہ بلند چیز. کوئی بھی بلند چیز ہوتی ہے اس کو سما کہہ سکتے ہیں، لیکن سماوات کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان ایک سے زیادہ ہے، اور صحیح احادیث میں بھی اس کی بات ملتی ہے اور قرآن پاک میں بھی کہ سات آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آسمان تو بلند ہو گئے، لیکن کہاں ہوئے، بغیر آمد ترونہا. آمد کا لفظ جو ہے یہ دو طرح سے آتا ہے، ایک ہے یہ عماد کی جمع، عماد کہتے ہیں پلر کو، حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اسی طرح یہ عمود کی بھی جمع ہے، عمود کہتے ہیں بلند ترین چوٹی کو، بلند ترین مقام یعنی چوٹی کے معنوں میں. اب یہاں اس لفظ سے کیا مراد ہے، ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے کہ ستون تو ہیں، پلرز تو ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے، یعنی یہ آسمان نہ نظر آنے والے سہاروں پر قائم ہے. تم کیوں فکر کرتے ہو کہ تمہیں کون سہارا دے گا، جو رب اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے تو کیا پھر وہ تمہیں نہیں کھڑا کرے گا؟ ایک دفعہ ہمت تو کرو، اللہ کی بات ماننے کی نیت تو کر کے دیکھو، فرسٹ اسٹیپ تو لو، انیشیٹو تو بنو، اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ جمنے کی نیت کر لو، پھر دیکھو اللہ کی ذات تمہارے لیے کیا کچھ کرتی ہے اور وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے۔ دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ستون ہیں تمہیں جو دکھتے ہیں۔ اب یہ کون سے ہیں؟ اگر آج سے کوئی 100 سال پہلے کا بندہ قرآن پڑھتا تو ہو سکتا ہے وہ ان آیتوں کو نہ سمجھتا، لیکن آج سائنس کی مدد سے یہ بات پروف کر دی گئی کہ یہ سہارے کون سے ہیں۔ اب آپ میں سے جن ساتھیوں نے سائنس پڑھی ہے وہ اس بات کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے، باقیوں کو سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن دل کھل جاتا ہے واقعی قرآن کی خوبصورتی کو دیکھ کے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ آسمان ایک چھت ہے، ایسے ہی ہے نا، اور ایک سالڈ چیز دکھتی ہے، لیکن ریالٹی میں یہ آسمان جو ہے نا یہ گیسز ہیں۔ اب گیسز کی لیئرز ہیں، جیسے کلاؤڈز ہمیں دکھتے ہیں نا، اور یہ جو پلر ہے نا یہ کشش ثقل ہے۔ ہماری زمین کے اندر ایک خوبی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی کو گریویٹی کہتے ہیں، 9.8 کے حساب سے کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پل ایک ایسے حساب سے فٹ کر دیا ہے کہ یہ ساری گیسیں جو اوپر آسمان کی ہیں نا یہ ایک جگہ آ کے رک گئی ہیں۔ آپ نے کبھی رائڈس دیکھی ہوں گی، بچوں کے کھیلنے کی جگہ پہ آپ جائیں تو بعض دفعہ کچھ رائڈس اپنے ایکسل کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس کے بیچ میں کوئی راڈس نہیں دکھتے۔ بعض دفعہ انہوں نے اس طرح سے اس کو ٹینس کر کے رسیوں سے کھینچا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں یہ گر جائے گی، لیکن وہ نہیں گرتی، اس کے اندر ایکسل ہوتا ہے اور اس کے گرد سپن کرتی ہے۔ یہ آسمان اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں ایٹماسفیئر ہے، اور نیلا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آسمان نیلا، ورنہ آج کی سائنس ہستی اس بات پہ، کیونکہ اصل میں یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ گیسز ہیں۔ ڈفرنٹ طرح سے اس پہ جب روشنی پڑتی ہے، دن میں سورج کی روشنی اس طرح سے پڑتی ہے کہ یہ اسکائی بلو ہو جاتا ہے، شام کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اورنج سا ہو جاتا ہے، پھر گرے ہوتا ہے اور پھر کالا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے فطری طور پہ نظام کر دیا کہ تم دیکھو اس کو کہ یہ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ دن کو انسان کو اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے تو اسکائی بلو کر دیا اس کو۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کیا آسمان ریڈ کلر کا ہوتا، بھڑکتا ہوا شوخ سرخ رنگ ہوتا، ہم باہر نکلتے کام کرنے، خوف آتا، کتنا خوف آتا۔ آج اس چیز کو ثابت کر دیا گیا کہ کلرز کا انسان کی طبیعت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے کلرز ہم پہنتے ہیں نا ہماری سوچ ویسی ہوتی ہے، سبز رنگ کو دیکھیں تو کھلنے کا احساس ہوتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تھوڑی سی نیٹ پرابلم آ رہی ہے، لیکن باجی کے پاس اصل میں ابھی میری بات ہوئی ہے تو وہ شو ہو رہا تھا، انشاءاللہ جیسے ہی وہ ہینڈ ریس کرتی ہے تو میں انشاءاللہ ان کے لیے مائک چھوڑ دیتی ہوں۔ جی سر راد، ابھی سٹارٹ میں کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ اور راد کیسا لگے آپ کو یہ والی صورت؟ کہ بس یہ اللہ ہی کی طرف سے جی، وائس اوکے ہے؟ ٹھیک ہے باجی، میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہی ہوں تو آپ پلے کر دیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس کے بارے میں امام مالک کا معروف جملہ ہے، کل استوا معلوم، کہ استوا ہمیں معلوم ہے کہ ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، ہم جاہل ہیں اس کے بارے۔ پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں پہ بوجھ پڑتا ہے۔ یقیناً لائٹ کا فرق ہوگا، بعض دفعہ کرٹنز ایسے ہوتے ہیں کمروں کے اندر بلیک کلر کے کہ اسے نیند آنے لگتی ہے۔ تو اللہ نے تو فطرت کے حساب سے اتنا خوبصورت دکھایا، اب یہ ہماری ضرورت نہیں تھی کہ آسمان کے اتنے رنگ بدلتے، بس ایک ہی ہوتا، کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ لیکن اللہ نے چونکہ انسان میں حصے جمال رکھی، ذوق رکھا، اس کو اس چیز کا فرق بتایا، تو اس نے آسمان کو بدل دیا۔ جانوروں کے اندر یہ کشی حص نہیں، آپ کو پتا موسٹ آف دا جانور جو ہے نا یہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو نیلے پیلے لال کا فرق نہیں پتا چلتا۔ اللہ کی ذات کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی بھی اور خواہش کی چیزیں بھی بنائی۔ یہ ہماری خواہشات کی تسکین ہے۔ ایک خوبصورت پرندہ اگر آپ کو اڑتا ہوا دکھتا ہے تو یہ کیا ہے اسے؟ یہ ہماری نظروں کی تسکین ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اتنا خوبصورت طریقے سے یہ باتیں بتاتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آج سائنسدان ایسی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے حیران ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے کہ وہ چیزیں جو آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں اتنے سال پہلے کی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیسے اتنے پیارے طریقے سے اس نے یہ باتیں بتا دی ہمیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سمست والا عرش، خود عرش پہ ہے، اس توا پکڑ لیا. اس پہ بات پیچھے کئی جگہ ہو گئی کہ یہ چیز یعنی متشابہ ہاتھ میں سے ہے, اور اس کے بارے میں امام مالک کا معروف جملہ ہے کل استوا معلوم, کہ استوا ہمیں معلوم ہے کہ ہے, ول کیف مجہول, اور اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا, ہم جاہل ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ کیسے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ سوال انہو بیدا, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور سورہ شورا 11 میں آتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا تو کوئی کیا ہوگا, اللہ کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا یہ سارے نظام کر کے وہ کام کروا رہا ہے, کل یجری لی اجل مسمى, سب چل رہے ہیں ایک خاص مدت تک. کون سارے؟ سورج اور چاند دونوں گردش میں ہیں. آپ کائنات کو اگر دیکھیں تو مختلف قسم کی گردشیں ہیں. عموماً زمین, سورج, چاند یہ دو دو گردشیں کر رہی ہیں. ہر سیارہ دو گردشوں میں, ایک تو اپنے ایکسل کے گرد گھومتا ہے, جیسے زمین اپنے ایکسل کے گرد گھومتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ایک چکر برا کرتی ہے, تو رات اور دن آتی ہے. یہ گردش ہے چاند, سورج کے گرد. سورج کے گرد جب زمین گھومتی ہے نا تو 24 گھنٹے میں ایک پورا چکر کاٹ لیتی ہے. جب سورج کے سامنے ہوتی ہے تو زمین کے ان حصوں پہ دن آ جاتا ہے, جب پلٹتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے. دوسری گردش اپنے ایکسل کے گرد گھومتی ہے, جیسے سائیکل میں آپ سوچیں ایک بڑا پہیا ہوتا ہے اور ایک نیچے چھوٹا سا بھی لگا ہوتا ہے, اور دوسرا چکر وہ ایک سال میں پورا کرتی ہے جس سے مہینے آتے ہیں. کون کر رہا ہے؟ کبھی آپ سوچیں اللہ کی ذات اس طریقے سے یہ سب کچھ کر کرا کے ہمارے لیے رکھ رہی ہے. آج آپ چھوٹی سی گاڑی لے لیتے ہیں, ایک سال تو شاید ٹھیک چل جائے, پھر اس کے ہر وقت اس کی مینٹیننس, تیل چیک کرو, پانی چیک کرو, آج مکینک پہ گئی ہے, آج اس پہ گئی ہے. اللہ کی ذات نے یہ سب کچھ کر کرا کے ہمارا کام اپنے سے میں لے لیا. یدبر الامر کے, کہ نہ صرف اس کائنات کو بنایا بلکہ اس کی مینٹیننس بھی وہی کر رہا ہے. امیجن کریں ذرا ہم پہ ہوتا یہ کام, کہ صبح اٹھ کے تم سورج کا بٹن دباؤ اور چاند کا نکالو, تو ویکینڈ پہ تو سورج صاحب نکلتے ہی نہ, ہم تو بھول ہی گئے تھے. آج تو اٹھنے کو دل ہی نہ چاہا, اور رات لمبی ذرا دل چاہا ذرا پارٹی میں رہے, تو ہم نے کہا ابھی رہنے دو ذرا, رات نہ ہی ڈھلے تو اچھا. یہ انسان کے لیے کیا ہی نہیں, اللہ نے ہر چیز رکھی ہم سب کے لیے. کیوں؟ کہ تم میرے کام کرو, میں سارے کام کائنات کے میں سنبھالوں گا. جیسے ایک بڑی پر محبت ماں بچے کو کہتی ہے تم اپنے سب کام چھوڑو, جاؤ پڑھو, تم یہ کام کرو, میں تمہارے سارے کام کروں گی, تمہارے کپڑے بستری ہوئے ملیں گے, تم تیاری کرو امتحان کی. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا, کہا جاؤ تیاری کرو, رسک, روٹی, کھانا پینا, بجلی پانی ساری میں تمہاری کرتا ہوں, تم ان کو میرے پاس رہنے تو میں کروں گا, اور آج بھی کر رہے. سورج یاسین آئے 38 میں آتا ہے, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے, اور یہ ایک بہت بڑے حکمت والے کی کاریگری ہے. سورہ یاسین ہی کیا ہے 39 میں آتا ہے, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی. تو لہٰذا سورج چاند کو پوجنے کی بجائے رب کو پوجو. یفصل الآیات, وہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے. یہاں جو لفظ ہے نا سخرہ, سخرہ کا معنی ہوتا ہے بغیر اجرت اور مزدوری کے کسی کو خدمت میں لگا دینا. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا سفر کی, سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا اس کو ہمارے. اتنے بڑے جہاز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے کیا کہتا ہے کہ ان کو نہیں پوجو, مجھے پوجو. سورت حامیم سجدہ 37 میں آتا ہے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو, بلکہ وسجدوا للہ الذی خلقہن, اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو. اور یہ مضمون سورت الاعراف کی آیت 54 میں بھی ہم پڑھ چکے, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, کہ سورج چاند ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. اس کائنات سے ہمیں سکھا دیا کہ جیسے یہ کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے تم بھی جھک جاؤ. ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا, سورج تھوڑی سی سرکشی کرے ایسی مستی کو دل جائے اس کا, چاند تھوڑا سا اپنے مدار سے ہل جائے, اسی دنیا میں زمین پہ ہم پہ گر جائے. اللہ ہم سب کو سکھا رہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں اس درجے کی اطاعت رکھو. جو لوگ اللہ کو صرف اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا, وہی لوگ ان ستاروں کو مانتے ہیں جو نظر آتے ہیں اور انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ہم سب کو اس کائنات کے ذریعے اپنا قرب دیتی ہے. اور آج کے دور میں تو آپ دیکھیے کہ آپ باہر بھی نہ نکلیں, صرف اسکرین پہ چند آپ پاور پوائنٹس دیکھ لیں کہ جس کے اندر کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں, تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہر چیز گھوم رہی ہے. اب دیکھیے کہ کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ جو آج سے پہلے ڈسکور ہوا تھا اس کا نام ہے ایٹم. اب تو اس کے بھی چھوٹے آ چکے. ایٹم کا تھوڑا سا امیجینیشن آپ کے ذہنوں میں ہے, بیچ میں ایک نیوٹران ہوتا ہے, نیوٹران اور پروٹون مڈل میں ہوتے ہیں, نیوکلس بولتے ہیں اس کو, اور اس کے ارد گرد الیکٹرانس گھوم رہے ہوتے ہیں. بالکل وہی منظر ہے جو خانہ کعبہ کا اوپر سے دیکھے نا, تو جو طواف کا منظر ہے. کلو یجری لیجلی مسمی, ہر چیز کا فوکس ایک ہے, ہر چیز اپنے بنانے والے کے گرد گھوم رہی ہے. جیسے بچہ اپنی ماں کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے نا, یہ کائنات ہمیں سکھا رہی ہے کہ تمہاری زندگی, تمہاری سرگرمیاں, تمہاری محبتیں, تمہاری کوششوں کا ایک ہی مدعا ہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کا دامن تھام لو, لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تومنون بھی نہیں کہا, یقین کے درجے پہ بات کرو کہ وہ ہے جو ہم سب کو بنانے والا ہے. یہ تو آسمان کی سیر کرائی تھی, اب کچھ چیزیں زمین کی. آیت نمبر 3, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, اور وہی تو ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو. مدہ کہتے ہیں کھینچنے کو, یہ وہی مد ہے جو آپ تجوید کے دوران کرتے ہیں, مد اصلی, مد لازم, مد فلاں, چھوٹی مد, بڑی مد, کھینچنے کو کہتے ہیں مد یا مدو. مدت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے, کیونکہ مدت بھی زمانے کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کھینچا گیا. یہاں مراد ہے اسٹریچ کرنا. اگلے پاروں میں, آخری تیسرے پارے میں آپ پڑھیں گے, اذ السماء انشقت وزنت لربها وحقت واذا الارض مدت, اور جب زمین کھینچی جائے گی. قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. وہی لفظ ادھر بھی ہے کہ زمین کو ہم نے کھینچ دیا. بالکل وہی امیجینیشن آتی ہے جیسے بیڈ شیٹ کو بچھاتے وقت آپ کناروں سے کھینچ کے سٹریچ کرتے ہیں, کوئی جھول دھکا نہیں ہوتا, لیکن جو ہی کہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو ڈھیلی ہو جاتی ہے. زمین اپنی اصل کے اعتبار سے کھینچی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل سٹریٹ کیا, اور اس کے بعد وجعل فیہا رواسی وانہارا, کہیں پہاڑ بنا دیے اور کہیں دریا بنا دیے. یہ جو مدہ کا لفظ ہے نا, یہ لمبائی کے رخ پہ پھیلانا ہوتا ہے, اوول کے طور پہ. عموماً تو یہ بات ہے نا کہ زمین گول ہے. آج سائنس نے بھی یہ بتا دیا کہ گول کی بجائے یہ تھوڑی سی اوول, انڈے کی شکل کی ہے, لانگ. اس سے بھی مدہ کا لفظ آتا ہے. اب دیکھیں کہ جہاں چلتے جائیں سیدھی نظر آتی ہے ہمیں, حالانکہ گول ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہاڑ اوپر لگا دیے. رواسیہ کا لفظ دیکھ لیجئے گا, را سین وا اس کا روٹ ہے, راسیتن کی جمع ہے, ایک جگہ رکھی جانے والی چیز. بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی پہلے دور میں, ان کو بھی راسیہ کہتے. یہ آگے آئے گا شاید سورہ سواد یا سورہ صافات میں, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے, تو اس وقت بھی یہ بڑی بڑی دیگوں سے یہ جو کام کیا جاتا تھا, تو اس کے لیے لفظ ہے. چولہے پر ٹکا رکھی جانے والی دیگ کو کہتے ہیں. اور اسی طرح جو لنگر ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے شپ کو لینڈ کرتے دیکھا ہوگا, اپنی جگہ پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے رسے لے کے تو وہ کنڈوں کے اندر ڈالتے ہیں, اینکر یا لنگر جس کو بولتے ہیں, اس کو بھی راسیہ کہتے ہیں. یعنی ٹکنے کے معنوں میں ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے. گلیشیئر اور چیز ہے. بعض دفعہ پہاڑ جو برف کے بنے ہوتے ہیں نا, اس کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیے کہ زمین اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے, دو گردشیں مسلسل. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ پچھلے 15-20 منٹ سے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. ویسے تو ہم اسی جگہ روز بیٹھتے ہیں نا, آسلو کے سینٹرم میں, اس گلی میں ہم روز ملتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم یونیورس میں روز ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوتے. ہم مسلسل حرکت میں, جیسے جہاز میں بیٹھے ہوئے آپ کو لگتا تو یہی ہے نا کہ آپ سائلنٹ بیٹھے ہیں, لیکن آپ کتنا فاصلہ طے کر چکے ہوتے ہیں. اسی طرح اس وقت ہم زمین کے اس جہاز میں یونیورس کے اندر کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی اچھا برا کام کرنا ہو تو سوچا کریں کہ ہماری سٹیمپس لگیں گی, ہمارے اثرات لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو ہلنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں لگا دی. یہ نیلز ہیں. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین لڑک جاتی, اور اگر پہاڑ نہ ہوتے تو نہروں کا پانی جو آج خوبصورت طریقے سے بٹا ہوا ہے مختلف جگہوں میں, اس طرح نہ بٹتا. پہلے پہاڑ بنے تھے, پھر اس کے بعد نہریں وجود میں آ گئیں. اب دیکھیے کہ آپ کبھی ایک تھوڑا سا تجربہ کرنا چاہیے نا, بچوں کے چھوٹے بالز ہوتے ہیں, اس کو آپ جب ایک طرف سے دباتے ہیں نا تو دوسری طرف سے ابھر جاتے ہیں. سی سا دیکھیں، ایک طرفہ بیٹھتے ہیں تو دوسری طرف سے اوپر اٹھ جاتی ہے، اس زمین کے ساتھ یہی ہوا ہے. جہاں پہاڑ آیا نا بوجھ سے، وہ دبا تو پہاڑ اونپا ہوا تو اس کے ساتھ ایک کھائی آ گئی. آج بھی یہ چیز آتی ہے ذہنوں میں کہ پہاڑ جتنا اونچا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کھائی بھی اتنی گہری ہوتی ہے. کہ بعض کہتے ہیں قیامت کے دن وہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ یوں مارے گا اس کے اندر اور وہ کھائیوں کے اندر لگ کے زمین پلین ہو جائے گی. کیسے اس نے ایک اونچی اور ایک نیچی چیز رکھی، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. سورج چاند میں بھی سبق ہے، ان پہاڑوں اور پستیوں میں بھی سبق ہے. سورج چاند میں کیا سبق تھا کہ ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوبے گا اور پھر ایک نئے جگہ پہ طلوع ہوگا. ہر دن یہی ہو رہا ہے نا. اور پہاڑوں اور نہروں کے اندر بھی ہمارے لیے سبق رکھا ہوا ہے کہ غور تو کرو کہ اگر تم آج بہت بلندیوں پہ ہو تو ذرا ساتھ ہی گہری کھائی کو دیکھ لو. نہریں ہمیں اللہ کے خوف سے رونا سکھاتی ہیں. یہ بھی پہاڑوں کے آنسو ہیں، پیچھے ہم بات کر چکے اس کے اوپر. یہ کائنات ایسی بن گئی، یہ دلائل دیے جا رہے ہیں نا، کس طریقے سے ایک کے بعد دوسری دلیل دے کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہاڑوں کے اندر سے میں اس طرح سے یہ چیزیں نکالتا ہوں. نہریں کبھی آپ یہاں سے E6 پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ پہاڑ کے اندر سے ہلکے ہلکے، پہلے تو چشمے کی صورت ہوتی تھی اور آج کل وہ بالکل جمع ہوا پانی کی طرح، بالکل ایسے لگتا ہے کہ پہاڑوں کے آنسو ہیں. کون کرتا ہے؟ کبھی آپ سوچے تو صحیح، عقل دم گم ہو جاتی ہے بندے کی. کل میں نے فرسٹ ٹائم قریب سے پہاڑ درختوں کی ٹہنیوں کے اوپر جو برف لگی ہوتی ہے اس کو چھو کے دیکھا، میری تو چیخیں نکل گئیں. اتنی لمبی، یعنی تقریباً ایک پور سے اتنی چھوٹی چھوٹی کرسٹلز بنی ہوئی ہیں. صرف یہ جتنی میرے ہاتھ میں پینسل ہے نا، اتنی جگہ کی برف کی اب کرسٹلز کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، ہزاروں میں ہوں گی. کس نے کیا؟ کھڑے کھڑے آ کے یوں چپکی سوئیاں چبھی ہوئی جیسے تتلی پتلی نوکے ہیں. یہ سب ایسے ہی تو نہیں ہو رہا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھاتا ہے کہ غور کیا کرو، اپنے غموں سے نکلو تو تبھی تم کائنات کی چیزوں پہ غور کرو. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو جوڑے بنا دیے. کون سے دو جوڑے؟ اس کی دو تین مختلف قسمیں آتی ہیں. نمبر ایک کہ ایک سرد اور ایک گرم، ایک تر اور ایک خشک. کچھ قسموں کے پھل کھٹے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں. یعنی پھلوں میں نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کھجور کا درخت اگر کہیں لگے اور پھل نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی نر پھل درخت لگاؤ. جو لوگ پلانٹنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مادہ درخت کون سا ہے اور نر کون سا ہے. یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں نا تو ان کے پولنز ایک دوسرے سے گردش کر کے جاتے ہیں اور اگتے ہیں. ہر چیز کا جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں، ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو جوڑے کے بغیر ہے. اور یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتی ہے رات سے دن کو. یہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ ہماری یہ جو زمین ہے نا، اصل کے اعتبار سے یہ بالکل کالی ہے. جیسے مڈ نائٹ میں آپ کو زمین دکھتی ہے نا، ہماری زمین اصل میں یہی ہے. سورج کی تجلی پڑتی ہے نا تو دن کے کچھ گھنٹے یہ چمکنے لگتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی سورج ڈھل جاتا ہے تو اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے. یہ ہے یغشی اللیل النہار، کہ دن کے اوپر کچھ چھا جاتی ہے چیز تو رات آ جاتی ہے، اور ہٹتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ کہ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، غور و فکر والی قوم کے لیے. اب یہاں تک تو صرف اشارتاً بات کی، اصل جو پیغام ان آیتوں سے ملنا ہے وہ اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے نا. یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، آپ کو نیا لگے گا لیکن پرانا ہی لفظ ہے. جیم واو را اس کا روٹ ہے جور سے. جور کہتے ہیں ہمسائے کو. متجاویراتن جو ہے، یہ متجاویراتن کی جمع ہے، ہمسایہ، پناہ دینے والا. اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں اللہ کے جوار رحمت میں، وہ بھی یہی ہے. اب یہاں لفظ آ رہا ہے متجاویراتن، جمع کا صیغہ ہے، ملے ہوئے ٹکڑے. یعنی اتنی سی زمین ایک کھیتی ہے، اس میں گندم لگی ہوئی ہے تو ساتھ دوسری کھیتی کے اندر دوسری چیز لگی ہوئی ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جوڑا ہوا ہے کہ ایک ہی جگہ کی زمین ہے لیکن اس کے اندر مختلف پھل لگتے ہیں. اور جب کوئی ایسی چیز کو کوئی، آپ دیکھیں زرخیز زمین ہے، کہیں صحرائی زمین ہے، کہیں پتھریلی ہے، کہیں بنجر ہے، کہیں شور زیادہ زمین ہے. کسی زمین کا کے پھل کا ذائقہ بہت اچھا ہے، کسی کی خوشبو اچھی ہے، کسی کا رنگ اچھا ہے. مختلف ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں. نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، نخل جیسے لفظ ہے نا خاص ہے، نخل اور ہے یہ نخیل ہے، کھجور کے درخت کو کہتے ہیں نخیل. کیسی ہیں یہ؟ سنوانن وغیر سنوانن، ایک تنے سے پھوٹی ہوئی اور الگ الگ تنوں سے پھوٹی ہوئی. یہ لفظ سنوان تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے، سوات نون واو اس کا روٹ ہے. سنون، سنوان کا معنی ہوتا ہے دوہرے، ٹوین کا معنی لے لیں. کبھی آپ نے ایسی کوئی کھجور کا درخت، کھجور کا کوئی ایسا درخت دیکھا ہوگا کہ زمین سے ہی نکلتے ہیں تو دو ہوتے ہیں. یوں آپ اپنی یہ انگلی دیکھیں نا، شہادت کی انگلی، تو یہ دیکھیں یہاں سے روٹ ہوتی ہے نا، موسٹلی تو ایک تنا ہوتا ہے نا، لیکن کچھ پودے درخت ایسے ہوتا ہے کہ نیچے زمین سے نکلتے ہی ساتھ ہی دو شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو دو ہیں نا، یہ ہیں سنوان ٹوینس، کہ ایک جڑ سے دو تنے، ایک پہ کچھ اگ رہا ہے ایک پہ کچھ اگ رہا ہے. حدیث کے اندر چچا کے بارے میں بھی یہی لفظ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الرجل سن و ابی، کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں. تو سنوان تسنیہ ہے یہاں، سنوان جمع ہوتا ہے، سواد کے نیچے زیر آتی ہے نا جیسے یہاں آئی ہے، تو یہ تسنیہ کے لیے آتا ہے. اور اگر سواد کے اوپر زبر کر دے تو جمع کمانی آ جاتا ہے. ایک شاخ، وہ شاخ جو درخت کی جڑ سے نکلی ہو، اس کو کہتے ہیں سنوان. اللہ تعالیٰ تصور دلاتا ہے. آپ کو اگر پریزنٹیشن ایک دکھائیں تو اس میں بہت ہی خوبصورت امیزنگ قسم کے درختوں کے سٹیمپس ہیں، کہ میں نے دیکھا تو میں تو حیران ہو گئی، ایسے لگا کہ جیسے کسی نے کاروینگ کی ہوئی ہے. ہم نے تو عموماً یہ درخت دیکھے نا سیدھے ایک ڈنڈی کے اوپر پتے لگتے ہیں، لیکن دنیا کے مختلف خطوں میں اس قسم کے تنے ہیں کہ جیسے نیٹ بنا ہوا ہے، جیسے سیدھی پورا تنا نا، تو اس کے اندر بالکل آپ امیجن کریں اس طرح سے ڈنڈیاں لگا کے چکور چکور، بیچ میں سوراخ ہیں کہ اندر سے آپ دیکھیں تو آپ کو جیسے جانور کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ چیز دیکھے. میں تو کہتی ہوں ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا دنیا میں، شاید ہم نے ابھی اس کا ہی حق نہیں ادا کیا. اور ہمیں اتنی یہ باتیں اچھی بھی نہیں لگتی، بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ان باتوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، آگے چلیں سبق پورا ہو. دل نہیں کھلتے، چہروں سے دکھتا ہے کہ بس سن رہے ہو گیا ہو گیا. بہت کم لوگوں کے چہروں پہ مجھے یہ باتیں سنتے وقت ایک وہ چیز دکھ رہی ہے جو ہونی چاہیے، معذرت کے ساتھ. جہاں لفظ روٹ کا آتا ہے فوراً آپ لوگ حرکت میں آتے ہیں، باقی وقت میں آپ شاید ٹیسٹ دے کے تھکے ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان چیزوں پہ غور نہ کیا تو ہمارا دل نہیں کھلے گا. احکامات تو وہ دل لیتے ہیں جو کھلے ہوں گے. اگلی آیتوں کے لیے دل کھولنے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں رکھی نا، کہ کیسے اس کائنات کے اندر رکھا، کبھی غور کیا تم نے؟ یسقا بماء واحد، پلائے جاتے ایک ہی پانی سے، ایک پانی پھیکا، نہ رنگ نہ خوشبو، بارش کا پانی پھیکا، لیکن کہیں سے انگور، کہیں سے انار، کہیں سے یہ سب کچھ کیسے نکلا؟ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض پر، ذائقے اور خوشبو میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اس آیت کے بارے میں حسن بصری فرماتے ہیں کہ ھذا مثل ضرب اللہ لقلوب بنی آدم، یہ مثال ہے جو اللہ نے بنی آدم کے دلوں کے لیے پیش کی ہے. اب آئیے ذرا اپنے عمل کے لیے سنیں، تاکہ ہمیں لگے کہ اس کائنات کی چیزوں میں بھی ہمارے لیے، یہاں زمین کی بات ہے، پانی کی بات ہے، پھلوں کی بات ہے، ملی جلی زمین ہے. آپ اس کو لیں اپنے اوپر، امیجن کریں اس وقت آپ سب کیا ہیں یہاں، قطع متجاورات، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے زمین کے ٹکڑے. آپ میں سے ہر ایک ایک ٹکڑا ہے، آپ کا دل زمین ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی دل اور زمین میں بہت مماثلت ہے، کچھ زمینیں پانی روک لیتی ہیں، کچھ نہیں روکتی، کچھ سے زرخیزی آتی ہے، کچھ سے صرف کیچڑ ہی ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے انسانوں کے پاس، ہم سب کے اوپر اس وقت وحی الہی کی بارش ہو رہی ہے. ایک ہی قرآن ہم سب سن رہے ہیں، آپ سب کے دلوں پہ ایک ہی جا رہا ہے، آواز میرا لے کے سب کے کانوں تک ایک ہی جتنی جا رہی ہوگی ہال میں. لیکن یاد رکھیے کہ یہاں سے ہر ایک کا پھل ایک جیسا نہیں ہوگے گا. کچھ تو ہوں گے ایسے کہ جن کے دل بھی خوبصورت ہو جائیں گے یہ سننے کے بعد، عمل بھی خوبصورت ہو جائیں گے، کچھ کا کردار خوبصورت ہو جائے گا، کوئی ہدایت کو قبول کرے گا، کوئی نہیں کرتا، کوئی تھوڑی لے گا، کوئی زیادہ لے گا. کسی کے دل میں صرف ایمان کا بیج ہی پڑے گا، اور کچھ کا درخت اس طرح کھلے گا کہ پھل آنے لگے گا. کچھ اس قرآن کے پڑھنے کے بعد دوبارہ جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ جائیں گے, جو کرتے تھے وہی کرنے لگیں گے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو واقعی پھر اپنا سب کچھ اس کو دے دیں گے. یہ قرآن, یہ بارش ہمارے دلوں کے لیے. اب دیکھیں کہ ہم اس کلاس روم میں تو ایک ہی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جہاں سے ہم اٹھ کے آئے ہیں نا وہاں کے ماحول فرق ہے, اور یہاں سے اٹھ کے جہاں ہم نے واپس جانا ہے وہ بھی فرق ہے. کوئی بندہ ایک ایسے ماحول سے اٹھ کے آتا ہے کہ جو ماحول پورے کا پورا موافق ہے ان ساری باتوں کو جذب کرنے اور اس کو قبول کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کا ماحول بالکل اریٹیٹنگ ہوتا ہے, اختلافی باتیں, وہ کہیں گے یہ کیا سن کے آ گئیں. تو اللہ تعالی نے ہم سب کو مختلف بنایا, ہم سے کیا پوچھے گا کہ تم ابو بکر کیوں نہیں بنے, عمر کیوں نہیں بنے, عثمان کیوں نہیں بنے, یہ نہیں پوچھے گا. ہم سے پوچھے گا کہ جو ٹیلنٹ تم کو دیا تھا, جو سکلز تم کو دی تھی, جو خیر تمہیں دی تھی, تم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو کتنا استعمال کیا. اب دیکھیے کہ ایک ہی وحی مکہ میں اترتی تھی اللہ کے نبی کی زبان سے, چاہے چھپ چھپ کے سنے, سنتے وہ بھی تھے, ابو جہل بھی سنتا تھا, شریک بھی سنتا تھا, اور ان کے بڑے بڑے لیڈر بھی سنتے تھے. کیا وجہ ہوئی کہ اس وحی کے بارش نے عمر فاروق کا دل تو کھول دیا کہ اسلام کو مارنے آئے تھے اور خود مر کے چلے گئے, اپنے آپ اپنی انا کو ختم کر کے چلے گئے. وجہ کیا تھی کہ دل کھل گیا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور سنوا دیتا ہے جن کے دلوں میں خیر ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سن کے نمبر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, یہ تو ایک ظاہری چیز دکھتی ہے نا ہمیں اپنی کوششوں کے بعد, لیکن اس کے بعد جو اصل چیز مطلوب ہوتی ہے وہ ہماری سوچ. ہم میں کون ہے جو پھر بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ضائع کرتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے یا اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہر چیز اپنے آپ کو چیک کیا کرے. اب دیکھیں کہ 13ویں بارے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت ہے, تقریباً نصف کی طرف ہے. یوں اگر آپ سوچیں ایک چیز جاتی ہے تو پھر بیچ میں تھوڑا سا ایسا پلین ہوتا ہے نا, پھر پلٹتی ہے. تو ہم الحمدللہ ادھر والی چل چکے, اوپر چڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے. اب اس وقت آپ کے ٹھہراؤ کے دینا ہے. جو ہی آپ دیکھیں گے 17-18 پارے ہوں گے نا تو پھر نیچے کی طرف شروع ہو جائے گا, اور پھسلتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کے اس قرآن کو جذب کرنے کا. سارے غم فکر دل سے نکال دیں, دین کے بھی دنیا کے بھی, ٹیسٹوں کے بھی, امتحانوں کے, اسائنمنٹ کے, گھر والوں کے, بچوں کے, موسم کے, گرمی کے, سردی کے. یقین کریں یہ دن اگر آپ جم گئے نا اپنے آپ کو, اللہ کی قرآن کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے. جو بات جہاں آتی ہے اس کو بالکل وہیں آنا چاہیے. اس وقت اگر آپ ہانپ رہے ہیں ابھی کیونکہ آپ اوپر جاتے ہوئے ہانپ رہے تھے یا کانپ رہے ہیں تو بات نہیں بنے گی. اور ایک دفعہ جب قرآن سن لے بندہ, عمل کا بیج نہ پڑے, دل میں اللہ کی محبت نہ پڑے, پھر دوبارہ نہیں پڑتی الا ماشاءاللہ. یہ میں نے کئی لوگوں کو آزمایا, میں نے اپنے آپ کو آزمایا. پہلی بارش کی پہلی دفعہ کا قرآن جو ہوتا ہے نا, یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے سوکھی زمین ہوتی ہے نا, بہت دن کی گرمی آ گئی, پہلا چھیٹا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے, خوشبو آتی ہے, مٹی میں سے خوشبو آتی, بھینی بھینی ہر چیز کھلتی ہے, اور پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے پودے نکلتے ہیں. لیکن جب گیلی زمین پہ دوبارہ پانی پڑتا ہے تو عموماً اسے کیچڑ ہوتا ہے. آپ انشاءاللہ بہت دفعہ سنیں گے قرآن, اگر آپ ابھی پہلی دفعہ سن رہے ہیں, اور بہت دفعہ سنیں گے تبھی دل کھلے گا. یہ ایک سفر ہوتا ہے, تدریج بھی ہے, لیکن یہ پہلی بارش ضائع نہ کریں. جو نیتیں کرنی ہیں یہاں لکھیں, جو ارادے ہیں اللہ سے کر لیں, جو دعائیں مانگنی ہیں مانگ لیں. ایک دفعہ آپ بچ کے نکل گئے نا اس قرآن کے سفر سے, اللہ ہی لے کے آئے گا. تو پھر آتا ہے, میں نے تو دیکھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ساتھ ہی کھپانا شروع کر دیتے ہیں نا کہ چلے ہم سیکھ رہے ہیں, اب ہم مدد کر رہے ہیں, اب ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور آپ نے الحمدللہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں ہیلپ کر بھی رہے ہیں, اللہ کی توفیق سے اللہ آپ سے کروا لے, یہ آپ کے لیے سیکیورٹی ہے. اگر آپ کہیں نا کہ ہم پہلے 1.5 سال میں پورا قرآن پڑھ لیں اطمینان سے, پھر چلیں گے آگے, 10-20% لوگ باقی رہ جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں کہیں نہ کہیں کھپانے لگے. تو چیک کریں اپنے دل کو کہ میرا دل کیسا ہے, کیا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی, کیا میرا ایمان بدلا, کیا میری کیفیت بدلی, کیا میری سوچ بدل رہی ہے. اور اگر نہیں بدل رہی تو دعا کریں, کیسا میرا ایمان ہے, گھر والوں سے پوچھا کریں, میرے اندر مٹھاس آئی ہے کیا, میں کڑوی تو نہیں ہوتی جا رہی دن بدن, کیا میرے ماتھے پہ تیوری تو نہیں رہنے لگی ہر وقت, کہ ہر وقت میں جلی کوڑی تو نہیں رہتی، ہر وقت میں یہی تو نہیں کہتی رہتی میرا ٹیسٹ ہے، میرا امتحان ہے. نہ کریں ایسا دین. یقین کریں کہ آپ کبھی کسی دوسرے کو کوئی پھل کھاتا دیکھے اور وہ منہ بنا رہا ہو، کیا آپ اس پھل کو اپنی زبان پہ رکھیں گے؟ آپ کہیں گے توبہ، اس شکر ہے میں نے اس کو دیکھ لیا، میں بھی نہیں رکھتی. ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے کے دوران جو منہ بنائیں گے نا، یہ دوسروں کو بھی موقع دے گا یا تو اس کی طرف آنے کا یا نکالنے کا. بعض دفعہ کچھ بچوں کو ماں باپ نے کوئی چیز کھلانی ہوتی ہے نا، تو تھوڑی سی پہلے کھا کے دکھاتے ہیں کہ نہیں نہیں کھاؤ. اب ان کو بری بھی لگ رہی ہوتی ہے نا، تو مجھ سے کیا کہتے ہیں، کتنی مزے کی ہے، دیکھو کتنی اچھی ہے. کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ کہے گا اچھا ماں نے کھا لی ہے تو میں بھی کھا لوں. یہ عادت اپنائیں اپنے اندر، یہ عادت لائیں، کبھی اپنا کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی پریشانی لوگوں تک نہ رکھیں. وہ ہر چیز کو پکڑ کے آپ کے قرآن سے جوڑ دیں گے. پھر دیکھیں، پھر دیکھیے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا بنتا ہے. پیچھے سورت تو ہم نے یوسف پڑھی، یہاں سورت رعد ہے، آگے سورت ابراہیم ہے. وہ بھی ایک نبی تھے، ابراہیم بھی ایک نبی ہیں، لیکن بیچ میں سورت رعد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کا سکھا رہے ہیں کہ ان نفیس علی کلا دل قومی یاقیلون، عقل رکھنے والی قوم کو تو سمجھ آئے گی اور بے عقلوں کو نہیں آئے گی. یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی چیز سے نصیحت لینی ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے. پھر یہاں ایک ہلکی سی اور بات دیکھیے کہ یہاں زمین کی بات ہے نا، جیسی زمین ویسی پیداوار. بالکل اسی طرح جیسی ماں ہوتی ہے نا، ویسے ہی بچہ ہوتا ہے. آپ ازما کے دیکھیں، ایک مرد کی دو شادیاں ہوں کبھی تو دو طرح کے بچوں میں فرق بہت ہوگا. باپ تو ایک ہی ہے، مائیں فرق ہوتی ہیں. یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بھی ہم نے دیکھا اور عملی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ جینے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عقل کی بات ہوئی تو عقل کا کچھ تقاضا ہے، اور وہ کیا کہ اس کائنات سے بندہ سبق سیکھے. ہر رات کے بعد صبح کیسے آ جاتی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار کیسے آتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے سورج کے ڈوبنے کے بعد ایک نیا سورج نکلے گا، اور وہ کیا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بات. اور مکی صورتوں میں یہ انداز آپ کو بہت دکھے گا، توحید، کتاب اور پھر آخرت. وہ ڈینائی کرتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ، تو اے سننے والوں اور اے سننے والے، اگر تو ان کے تعصب پر حیران ہے تو حیرت انگیز ان کا یہ قول بھی ہے. کیا قول ہے؟ آپ بریکٹ لگا سکتے ہیں، یہ مکہ والوں کا قول تھا. کہا کرتے تھے اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یہ تھا ان کا قول. دوبارہ جی اٹھنے پر بڑی حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا. ہمیں یہ بہت ہی عجیب لگ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے. کہا تم ان کو کہو کہ تمہارا یہ فرمانا ہم کو عجیب لگ رہا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیا تم نے مردہ زمین کو نہیں کبھی دیکھا کیسے خشک ہوتی ہے اور اس کے بعد زندہ ہو جاتی ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. جو ایک دفعہ بندے کی بات سن، ایک دفعہ کائنات کو دیکھ لیتا ہے، کیا اس کو پھر بھی شک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ ہرگز کرے گا. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کائنات کے اندر سے یہ ساری چیزیں دکھاتا ہے. لیکن یہ تعصب کے مارے باتیں کرنے والے نہیں مانتے. کیوں؟ کہ وہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان لوگوں کا کیا کہنا، ان بد نصیبوں کی گردنوں میں تو توک ہوں گے. دنیا میں تعصب کے توک تھے، شبہات تھے، اور بات کو نہ ماننے کی بات تھی. کل قیامت کے دن جہنم کے حقیقی توک ان کی گردنوں میں ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ ہم آگ میں رہیں گے، یہ آگ میں رہنے والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک بہت بڑی مصیبت، جو ان کو مصیبت لگتی تھی، اس کا حل بتا دیا. وہ کیا تھی؟ کہتے تھے باقی ساری بات ٹھیک ہے، مان لیا اللہ ایک ہے. پچھلی تین آیتوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات کا جواب دیا جو نبوت کے متعلق تھی، اور ان کے منکرین کے لیے عذاب کی دعوت کی دھمکی دے دی. یہاں خاص طور پہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور محشر کے حساب کتاب کو عقل کے خلاف سمجھنے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تمہیں مشکل کیا ہے. آگے بھی آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. کیا تمہیں یہ بات مذاق لگتی ہے؟ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. بڑا کرنٹ ایشو تھا اس دور کا. اگر اس دور کا کوئی اخبار ہوتا اور ہم اس کو کھول کے پڑھتے تو آپ کو روز بڑے بڑے سیاسی بیان ملتے, کہیں ابو جہل کا, کہیں ابو لہب کا, کہ بیٹھ کے اپنی چوپالوں میں باتیں کرتے تھے, کہتے تھے دیکھو بیوقوف دیکھو کیا باتیں کرتے ہیں جی, مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ ٹون ہوتی تھی ان کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اتنا تعجب ہے اس بات پر, اتنا کچھ دیکھتے ہو, مٹی کو دوبارہ اگتا, چیزوں کو اگتا دیکھتے ہو, موسموں کو بدلتا دیکھتے ہو, تو کیا تمہیں اس بات کی یقین نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کیوں بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ سب یہاں آتے ہیں, بالفرض آپ کو یہاں چھٹیاں ملتی ہیں ایک دو ہفتے کی, اور اس کا ایک ہوم ورک ملتا ہے. کسی کے لیے یہ بات سن لینا کیا بڑی بات ہے کہ جی چھٹیوں کے بعد ہوم ورک یہ ہے اور یہ آپ کا چیک ہوگا, بڑی سمپل سی بات ہے. کوئی صرف اس سوچ سے اس بات کا انکار کر دے کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر واقعی مجھے کام دکھانا پڑے گا. اس لیے اچھا ہے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں, پتہ نہیں آپ نے کب کہا تھا, ہم نہیں مانتے ایسا ہوگا. یعنی اس طرح کی ٹون میں لوگ بات کرتے ہیں بعض دفعہ کہ جس کے بعد لگتا کیا ہے کہ ان کو بالکل یقین نہیں آ رہا. حساب کتاب اصل میں مشکل لگتا تھا, اور ایسے لوگ چونکہ بیکار باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کر کے یہاں بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو جتنا مرضی مطمئن کرو, لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے وہ منظر آئے گا. خود کو ذرا یہاں لے کے سوچیں, باقیوں کو سب چھوڑیں, مکہ والے گئے, مدینہ والے چلے گئے, ہم اپنے آپ کو سوچ لیں. آج ہم اکیلے بیٹھ کے, ہم بھی نہیں بلکہ میں, سوچیں ذرا. میری کسی بچے کے ساتھ رات کو بات ہو رہی تھی, تو ایسی میں نے باتوں میں قیامت کا اور بات ذکر ہوئی کہ دنیا کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے, کم وقت رہ گیا, کہ حضرت عیسیٰ سے لے کے اب تک 2010 سال ہوئے ہیں, تو اس سے پیچھے تو عیسیٰ سے اوپر تو ایک لمبی سیریز تھی. تو جب میں اس سے باتیں کر رہی تھی نا, تو مجھے کہنے لگا کہ میں جب قیامت کا سوچتا ہوں نا تو مجھے کچھ ہوتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ لائک دیٹ فیلنگس. یعنی واقعی اس بچے کی حالت ایسی لگ رہی تھی کہ شاید وہ اسٹریس میں آ جائے گا اور بہت اپنے اوپر لے رہا ہے. میں نے کہا ڈونٹ وری, کوئی بات نہیں ہے, ابھی تم نے کیا کیا ہے؟ کہتا نہیں, آئی فیل کہ آئی میڈ سو مینی سنز, میں نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں, تو میرا کیا بنے گا. یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا تھا. تو میں اس کے سامنے تو نہیں ہنسی, لیکن مجھے ہنسی آ بہت رہی تھی کہ اس بچے کو, 8-10 سال کے بچے کو یہ بات نہیں, بات سمجھ آ گئی ہے جو بعض دفعہ 20-25-30 سال کے لوگوں کو نہیں آتی. کسی رستے چلتے رات جاتے دنیا کو چیک کیا کرے, بھاگتے ہوئے دیکھے لوگوں کو, گاڑیوں کی دوڑ, کاروبار کی, تعلیم کی, ایجوکیشن کی, اور وہاں کھڑے ہو کے پوچھیں کہ بھائی کیا خیال ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو لوگ کہیں گے دیکھیں گے کیا ہوگا. یہ بتاؤ آج سو کے اٹھیں گے تو کل کھائیں گے کیا؟ اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر, یہ بے یقینی ہے. اب دیکھیں کہ لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے نا, وہ بغیر دلیل کے بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس لیے ان کو لگتا ہے کہ جو ایک دفعہ ہو گیا بس وہ اب اسی کو چلائیں گے. آج کے دور کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا, وہ مٹیریلزم ہے. مادہ پرستی کا تحفہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان اس دنیا کو جنت بنانے کے شوق میں رہتا ہے, اور جو اینٹیں آخرت کے گھر میں لگانی تھی وہ بھی دنیا کے گھر میں لگانے لگتا ہے. آج ہمارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے نا کہ کون کہتا ہے مر کے جیے گے. یقین کریں آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. وہ بالکل اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اللہ ہے, کیا مرنے کے بعد جیئیں گے. تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو رواجی دین سے نکال کر شعوری دین پر لائیں. ہم نے نسلوں کی تعمیر کرنی ہے, کس سوچ پہ؟ باپ دادا کی محبت اور ان کے نام پہ دین پہ نہیں, بلکہ ریئلٹی بیسڈ. بابر نے ایک شعر کہا تھا نا کہ بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست. آج کی دنیا کا بھی سلوگن ہے, کیش کر لو, موج کر لو, مستی کرو, دوبارہ کہاں جینا ہے کسی نے. تو جتنا انسان اس چیز کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں مطمئن کرے گا, آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہی زیادہ اس کا دل آخرت سے ہٹے گا. ایک کتنا معروف جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے, کل کس نے دیکھ لی, ایش کر لو, دنیا میں کون سا بار بار آنا ہے. دنیا نقد ہے جی، آخرت ادھار ہے، اور آخرت کس نے ادھار کس نے کبھی چکایا ہے؟ یہ جملے نہیں کبھی سنے، یہ مسلمانوں کے جملے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ والے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کفروا بربہم کا لفظ پیچھے گزرا، رب کا انکار کیا، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، اس کی اہمیت کا انکار کیا، اس کی صفت خالقیت کا انکار کیا. یہ اپنے رب کو جاننا ہی نہیں چاہتے، پہچاننا ہی نہیں چاہتے. یہاں یہ جو لفظ ہے نا الاغلال، اس کو تھوڑا سا کھول کے دیکھ لیجئے، غین لام لام اس کا روٹ ہے. ہاتھوں میں ہوتی ہیں تو ہتھکڑیاں کہلاتی ہیں، پاؤں میں ہو تو بیڑیاں کہلاتی ہیں، اور گردن میں ہو تو اغلال کہلاتے ہیں. توک اردو میں اس کو ہم بولتے ہیں، غلن کی جمع ہے. اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا ہے شور و غل، تو یہ جو غل ہوتا ہے نا وہ یہی ہے. بہت زیادہ شور بھی ہوتا ہے نا تو بندے کا سانس گھٹتا ہے، وہی کیفیت ہے. وہ چیز جس سے قید کیا جائے اور عذاب باندھ دیے جائے. یہ لفظ کہیں آپ نے پڑھا پیچھے، کہاں پڑھا؟ یہ غل والا، اغلال والا، سورت مائدہ میں پڑھا. جی آپ بتائیے. جی وہ تو حدیث میں آتا ہے نا توقع، لیکن یہ لفظ بھی آیا غلت ایدیہم. یہود کا فکرہ پڑھا تھا نا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، مغلولہ لفظ بھی اسی سے تھا. فخاص نام کا ایک یہودی تھا، اس نے یہ بات کہی تھی تو اس پہ یہ آیت آئی تھی، تو یہ وہی لفظ ہے. بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ بہت لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب دل کے اندر تعصب ہوتا ہے اور ضد کا توق ہوتا ہے نا، تو اچھی بات سن کے بھی بندہ نہیں مانتا. مکہ والے بھی مذاق اڑاتے تھے، آج والے بھی اڑاتے ہیں. ایک شخص جنہوں نے اس طرح کی بات کی، انٹیلیجنس بیورو کا آفیسر تھا کوئی، تو کہنے لگا کہ یہ کیا مسلمان کہتے ہیں کہ مرنا ہے، قیامت آنی ہے، دیکھو کتنے پلانٹس ہیں جو ٹوٹتے رہتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہماری یہ زمین بھی ٹوٹ جائے گی. ہاں اور کیا کبھی وہ دوسرا پلانٹ بن کے آیا جو ابھی تک ٹوٹے ہیں، تو یہ زمین کیسے ٹوٹے گی؟ ہاں یہ سوال سنا. یعنی آپ مثال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ستارے ٹوٹتے ہیں، تو کیا کوئی ستارہ ٹوٹنے کے بعد آج تک دوبارہ بنا؟ تو پھر یہ زمین ایک دن ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر کل کوئی آپ سے کہے تو آپ کے اس کا جواب ہونا چاہیے کہ ہزاروں سیارے ستارے ٹوٹ رہے ہیں نہ گرے بنے، یہ زمین کیوں بنے گی؟ کیونکہ اس پہ انسانیت بستی ہے، باقی سیاروں میں نہ انسان ہے، نہ ان کا حساب ہے، نہ کتاب ہے. تو زمین کے دوبارہ بننے کی ریزن کیا ہے؟ کہ اس پہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی حساب کے لیے کیا ہے. لیکن نہیں مانتے تو چھوڑ دیجئے، آگے چلتے ہیں. وَإِن فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی یعنی عذاب کا. کہتے تھے اگر آنا ہے عذاب تو پھر آ جائے، ڈرتا کیوں ہے رب تمہارا؟ نعوذ باللہ، تم تو کہتے جا رہے ہو عذاب آنا ہے آنا ہے، پھر آ کیوں نہیں رہا؟ جلدی سے لے آؤ، ہمارے حصے کا حساب ابھی ہو جائے. اس طرح کا جو مذاق سمجھتے تھے نا اصل میں، کہ آنا آنا ہے کچھ نہیں تو کہتے رہے، جیسے کسی کو یقین نہ ہو نا کہ کوئی میری دعوت کرے گا تو کہتے تھے جی کب بلا رہے آپ ہمیں. بے یقینی کا جملہ. کہا وقد خلت من قبلہم مسلات، وقد خلت من قبلہم المسلات، اور ان نادانوں کو یہ یاد نہیں کہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات. مسولات کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا اہم ہے ادھر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے، یہ پچھلی قوموں کی باتیں نہیں دیکھ چکے. مسولات جو ہے نا یہ مسولت تن کی جمع ہے. تن کیا ہوتا ہے؟ تائے مربوطہ، جیسے گولتا، میم سا لام اور تے گولتے، میم سا لام اس کا روٹ ہے. مثل ملتی جلتی کو کہتے ہیں. یہ پچھلی قوموں کو جو سزائیں ملی تھی نا اس کے لیے لفظ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جرم اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو دکھاؤ، قوم نوح کا حال، قوم عاد کا حال، سب کا دکھاؤ، کدھر کے وہ سارے؟ تو اگر وہ نہ مانے تو پکڑے گئے، تو آج تم مانو نہ مانو گے تو کیسے پکڑے جاؤ گے؟ تو لہذا تم ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے لوگوں کے ظلم اور زیادتی کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے. کہا ان کو چھوڑ دو، یہ قرآن سمجھنا نہیں چاہتے، غور کرنے سے پہلے ایسے ایسے مطالبے کر رہے ہیں کہ یہ معجزہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، کون سا عذاب، کیسا عذاب، چھوڑ دو ان کو. ان کا حال وہ ان لوگوں جیسا ہے کہ جن کے سامنے بڑی سے بڑی نشانی بھی آ گئی تو نہیں مانیں گے، لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں. اور اگلی آیت میں پھر وہی مطالبہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ مکی دور کی اس دور کی صورت ہے کہ جب بہت زیادہ مطالبوں کو ماننے کا رواج تھا ان کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیت من ربہ، کیوں نہ اتاری کی کوئی نشانی اس پر اس کے رب کی طرف سے. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حیرت کی بات ہے کہ ان کو نشانی چاہیے کون سی تھی. اتنی نشانیوں کا تذکرہ پیچھے ہوا، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، آنا جانا، کیا اس سے بڑھ کر بھی ان کو کوئی نشانی چاہیے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ تکبر کے مارے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا ہوگا، کوئی سونا چاندی کا گھر ہو اس کا، کوئی اس کے باغ ہوں، کوئی اس کے ساتھ فرشتے آتے ہوں، اس طرح کی نشانیاں مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ انما انت منذر، آپ تو ڈرانے والے. ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک راہ دکھانے والا ہوتا ہے. یعنی یہ کیوں اتنی مشکل کر رہے ہیں اپنے لیے؟ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ میں کوئی بادشاہ ہوں کہ میرے آگے پیچھے اردلی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ میں حرفن مولا ہوں کہ میں سب کچھ کر کرا سکتا ہوں؟ لہٰذا انہوں نے جب یہ کوئی بڑا دعویٰ کیا ہی نہیں، تو یہ ایسی باتیں کر کے کیوں اللہ تعالیٰ کی کو چیلنج کرتے ہیں؟ مراد یہ کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں کوئی دین کا عالم ہو، اب وہ کوئی بھی کہتا ہے کہ میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے میں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتا نا. بالکل اسی طرح اللہ کے نبی نے کبھی یہ بڑے بڑے دعوے نہیں کیے تھے، لیکن جب دلوں میں بڑائی کا خیال ہوتا ہے نا، بڑی ڈگری والا سامنے آئے تو دل بیٹھنے لگے، اور کوئی دین والا آئے تو کوئی یہ تو مولوی ہے، تو کہا پھر ایسے لوگ نہیں مانیں گے، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کی باتوں پہ نہیں آ رہے، اصل مسئلہ ان کا اپنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے رب نے کیا کچھ تیار کیا. پہلے آسمانوں کی بات ہوئی، پھر زمین کی بات ہوئی، کائنات کی باتیں ہوئی، پھر نہ ماننے والوں کے تعصب کی بات ہوئی، اب انسان کے اپنے اندر کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو شکم میں اٹھائے ہوتی ہے کوئی مادہ، اور جانتا ہے جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ کرتے ہیں. اور وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے کے ساتھ ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ عورتوں کی بات بھی آ گئی اور ہر فیمیل کی بات آ گئی کہ تم تو اتنے بے بس ہو کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں تمہیں اس کا بھی نہیں پتا. پہلی بات تو دیکھیے کہ ماں تحمل کل انسا کا لفظ آیا ہے، عورت نہیں کہا، انسا ہر مادہ کو کہتے ہیں فیمیل کے معنوں میں، جانور کی ہو یا انسان کی ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیٹ میں کیا ہے، اللہ یعلم، اس کو پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، گورا ہے، کالا ہے، دس اینڈ دیٹ، کسی کو نہیں پتا، ماں کو بھی نہیں پتا. آپ کہتے ہیں نہیں، پتا چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے، بالکل چلتا ہے، لیکن نمبر ایک مشینوں کے ذریعے پتا چلتا ہے، نمبر ٹو ایک خاص وقت گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے، تیسری بات کہ بعض دفعہ جو پتا چلتا ہے نتیجہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ تمام اسباب استعمال کر کے معلوم کرنے والوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے علم سے مرعوب نہیں ہوتے. کہ وما تغید الارحام، اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پوشیدہ معاملات کی وہ گتیاں کھول دی کہ جس نے آج کی پوری سائنس کو بے بس کر دیا کہ یہ چیزیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہیں یہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا تھی. تھوڑی سی بات کریں گے اس لفظ پہ، وما تغید الارحام. تغید کا لفظ جو ہے نا، اس کا روٹ ہے غین یا دعات. پیچھے لفظ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ ابھی بالکل ریسنٹلی پڑھا ہے آپ نے، ایک دو سورت پیچھے. آپ کے ٹیسٹ میں بھی یہ لفظ آیا تھا، حضرت نوح کا ذکر ہے ان کی قوم کا، اس پہ عذاب کا ذکر ہے. وغید الماء، پانی خشک ہو گیا، نہیں یاد؟ آپ پریشان بہت رہتے ہیں. تو تغید کا لفظ ہوتا ہے نا غین یا دعات سے پانی کا کم ہونا, وغید الماء واستوت علی الجودش, پڑھا ہے اب کچھ یاد آئے گا کہ نہیں؟ اب یہ جتنا ریگریٹ فیل کریں گے نا اتنا بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا, خود پہ جا کے غصہ کریں گے نا تو پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی توفیق سے. کہتے ہیں کہ جو ماں کے رحم, ارحام تو رحم ہے یوٹرس, اب یہاں رحم کے کم ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کی چار پانچ مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک, اچھا یہ پہلے اس کی تھوڑی سی لفظی وضاحت اور کر دوں کہ عربی زبان میں یہ جو تغید الارحام ہے نا یہ درد زہ کو کہتے ہیں, ڈلیوری پینس جو ہوتی ہیں نا, کانٹریکشنز آف یوٹرس. آپ کو پتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر سے کچھ اس قسم کی پینز اٹھتی ہیں, کوئی چیز کانٹریکٹ ہوتی ہے بچے کو دھکیلنے کے لیے, جو رحم سکڑتا ہے نا اس لفظ کے لیے یہ لفظ آتا ہے تغید الارحام, درد ذہ کو. غیدہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پانی ٹھہر جائے اور زمین اسے جذب کر لے. ماں کے پیٹ میں کیا ہوتی ہے یہ جگہ؟ واٹر سیک. کبھی آپ نے سنا کہ بچے کی پیدائش کے دوران ماں کے پیٹ کی جھلی پھٹ گئی, پانی نکل آیا, یہ واٹر سیک ہے کہ ماں کے جسم کے باہر نہیں آتا اور اتنا پانی کا اندر ڈھیر لگا ہوتا ہے. اللہ نے ایسے لگتا ہے کہ ببلز کی طرح بچے کو پانی کی ان سیکس کے اندر رکھا ہوتا ہے کہ ماں گرے چلے پھرے تو کہیں وہ ساری چیزیں خراب نہ ہو جائیں. اگر لفظی ترجمہ دیکھیں نا, وما تغید الارحام وما تزداد, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کمی بیشی کرتے ہیں رحم, کانٹریکشن ہوتی ہیں پھر ایکسپینشن ہوتی ہیں, پھر کانٹریکشن ہوتی ہے پھر ایکسپینشن ہوتی ہے, یعنی ماں کو بھی نہیں پتا کہ درد زہ کب لگیں گے. آپ نے اکثر لوگوں کو پریشان دیکھا ہوگا, وقت پورا ہو گیا ابھی تک دردیں شروع نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے, تمہارے ڈاکٹر تمہاری نرسز تمہاری جو بھی ہیلپرز ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ رحم کب سکڑیں گے اور کب بڑے ہوں گے, کب چھوٹے بڑے ہوں گے, کتنا عرصہ رہنی ہے وہ پینس یہ بھی نہیں پتا. بعض دفعہ پینس شروع ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ کئی کئی دن نہیں جاتی, اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور فوراً ہو گیا. تو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوگا, وقت سے زیادہ لے گا, کوئی نہیں بتا سکتا. پیدائش کے اثرات شروع بھی ہو جائیں تو بھی نہیں پتا ہوتا یہ کب پیدا ہوگا. ایک مطلب اس کا یہ بنتا ہے وما تزداد تک, کہ ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے گھٹنے بڑھنے, بچے کے برڈ ہے اس کی ہوگی کیا, تم نے تو کوئی اور سوچی بھی تھی, پتا چلا وہ تو اس کے دو چار دن بعد گزر گئے اور بھی پھر بھی نہیں ہوئی, بہرحال یہ اللہ کو پتا ہے. دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ بچے کا سائز اور حجم کیا ہوگا, کم ہوگا زیادہ ہوگا, اوور ویٹ بچہ پیدا ہوگا انڈر ویٹ پیدا ہوگا, اس کا بھی پتہ اللہ کو ہے. تیسرے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ پیٹ میں بچہ بھڑ بھی رہا ہے کہ نہیں بھڑ رہا, بھڑ رہا یا سکڑ رہا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے, ماں کو نہیں کسی اور کو نہیں پتا, انسان تو صرف اندازے لگاتے ہیں نا. پھر ایک اس کا معنی کیا ہے کہ بچے کے اعضاء مکمل ہوں گے کہ ادھورے ہوں گے, پانچ کی بجائے چھ انگلیاں ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے پانچ کی بجائے چار ہی ہو جائیں, یہ بھی اللہ کو پتا ہے. کسی بچے کی آنکھ نہیں ہوتی, کسی کا کان نہیں ہوتا, کوئی کہیں سے کٹا ہوتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. پھر اسی طرح اس میں ایک معنی آتا ہے کہ عجیب الخلقت بچہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا, ڈیفارم قسم کا بچہ. پھر اس میں ایک اور معنی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ آتا ہے وہ کم آئے گا کہ زیادہ آئے گا, حیض کی کمی یا زیادتی, ہر عورت کی ہر حال میں مختلف ہوتی ہے, کسی کو زیادہ کسی کو بات. پھر اسی طرح خود رحم کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض عورتوں کا پیٹ پھر دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے, بعض کا لٹک جاتا ہے, بعض دوبارہ اپنے ویٹ کو واپس لے جاتی ہیں, بعض بڑھتی ہیں, یہ سب کچھ اللہ کو پتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, سائنس کی کلاس لگ رہی ہے نا, یہ ہے اللہ کا کلام. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے. ماں خود بھی رحم کو نہیں دیکھ پاتی اور اللہ تعالیٰ اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا کل شین اندہ بے مقدار, اس کا بھی ایک معنی اور لیا گیا کہ کتنے لڑکے پیدا ہونے ہیں کتنی لڑکیاں, کتنی عورتیں کتنے مرد ہیں, یہ ریشو کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ کی ذات نے. چلو انسان تو فیملی پلاننگ کر کے کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کرنا چاہتے ہیں, جانوروں کی نسلوں کی سیٹنگ کس نے کی دی ہے؟ جتنے میلز اتنی فیمیلز, جن لوگوں نے جانوروں کے اندر بھی غلط ملت کی ان کی نسلیں ختم ہو گئی، ڈائنوسورز کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور انسانوں کو ان کی جگہ پہ رکھ دیا. یہ سب کرنے والی ذات عالم الغیب والشہادہ، غیب کو اور شہادت کو، کھلے اور چھپے کو جاننے والی، الکبیر المتعال، سب سے بڑا عالی مرتبہ، سب سے بڑا، سامنے کا، پیچھے کا، آگے کا، اوپر نیچے، ماضی، حال، مستقبل، سب کو جانتا ہے. المتعال جو ہے نا، عین لام واو سے ہی ہے، علی لفظ ہے، الوف بلندی، لیکن نیم لگ گئی، متعال سب سے بڑا. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، سب یکساں ہیں اس کے سامنے، جو آہستہ بات کرے یا بلند آواز سے بات کرے. ومن ہوا مستخفم باللیل، اور جو چھپتا ہے رات کو، مستخفم خاف آیا سے، پرندے راتوں کو گھونسلوں میں چھپتے ہیں، انسان گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ اس کے اپوزٹ و سارے بم بن نہار، جو دن کو چلتے ہیں، صارف سارا باسے، ایکٹیو کے معنوں میں، سروب کہتے ہیں راہوں میں چلنے والے، اپنے رخ پر چلنے والے کو، گلیوں میں پھرنے والا. اب دیکھیے کہ کچھ کیڑے رات کو نکلتے ہیں باہر، سانپ، بچھو، موزی جانور رات کو نکلتے ہیں، کچھ چھپ جاتے ہیں جا کے بلوں میں. یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے. تو اس کو پہچانو، وہ بہت بڑی ذات ہے، تم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنا بھی انسان بنے تو بڑا بن جائے، لیکن بڑا بنتا نہیں. اگلی آیت کے اینڈ پہ چونکہ بہت اہم نقطہ ہے، تو ہم یہاں تک تلاوت سن کے غور کریں گے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں کیا کچھ دیا اور ہم نے اس کی کتنی قدر کی. ہم تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، ہم تو ڈاکٹروں کے رخ کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں اس کا کتنا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. ماں کی سوچ، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کام کرنا، اس کا حرکت کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. لیکن بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کو پیچھے ڈال کر انسانوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو شعور کے ساتھ تلاوت سنیں گے یہاں تک.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ.
تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو کی ضمیر کرتے ہوئے، لہو مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اس کے آگے اور پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں ایک واقعہ بھی آتا ہے جو مختلف روایتوں سے ہمارے پاس پہنچتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں گی کیونکہ اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ بھی ہے. دو تین روایتوں کا خلاصہ کیا ہے، قلبی ہیں، ایک مفسر عربی تفسیر ہے ان کی. تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں، دو شخص تھے، ایک کا نام تھا عامر بن طفیل اور دوسرا عربد بن ربیعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے. آپ مسجد کے اندر صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے. دونوں مسجد میں داخل ہوئے. عامر بن طفیل کانا تھا، یعنی اس کی ایک آنکھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن خوبصورت بہت تھا، خوبصورتی کی وجہ سے لوگ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یہ عامر بن طفیل آپ کی طرف آ رہا ہے۔ فرمایا، آنے دو، اگر اللہ کو اس کی بھلائی منظور ہوگی تو اس کو ہدایت کر دے گا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے کتنے حریص تھے کہ ایون اگر آپ کی جان کو خطرہ بھی ہوتا، لیکن آپ ایسے لوگوں کو وہاں آنے سے نہیں روکتے۔ اس کے برعکس بعض دفعہ بادشاہوں کے درباروں میں کتنے پروٹوکول ہوتے ہیں، اور فلاں آ سکتا ہے اور فلاں نہیں آ سکتا، تو ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں نہیں دکھتی۔ عامر آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق و فرائض ہوں گے وہی تمہارے بھی ہوں گے۔ یعنی مراد ہے کہ تمہیں کام طریقے سے جیسے باقی مسلمان ہوتے ہیں ویسے تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے، اور جو ان کے ذمہ داریاں ہیں تمہیں بھی پوری کرنی پڑیں گی، جو ان کو حقوق ملیں گے وہ تمہیں ملیں گی، نفع اور نقصان میں تم مسلمانوں کے شریک ہو گے۔ یہ کہنے لگا، اپنے بعد یہ حکومت میرے سپرد کرنے کا وعدہ کرو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یا دیکھیے گا کہ نبوت کو حکومت سمجھ رہے، آج بھی کچھ لوگوں کو یہی غلطی لگتی ہے کہ وہ دین کے کام کو اجارہ داری یا حکومت یا لیڈرشپ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اختیار مجھے نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہے کرے۔ کہنے لگا، تو آپ صحراؤں اور بدویوں اور خانہ بدوشوں پر مجھے حاکم بنا دیں، اور شہریوں یعنی گھروں میں رہنے والوں پر آپ حاکم رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا، پھر آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا، میں گھوڑوں کی لگامیں تم کو سپرد کر دوں گا جن پر سوار ہو کر تم جہاد کرو گے۔ بولا، کیا آج تک میرے پاس یہ نہیں ہے؟ یعنی گھوڑے تو میرے پاس موجود ہیں جن پر سوار ہو کر میں جنگ کرتا ہوں۔ اچھا، آپ میرے ساتھ اٹھ کر آئیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ عامر نے عربت سے کہہ دیا کہ جب تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مشغول دیکھے تو ان کے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کر دینا۔ چنانچہ عامر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑ اور گفتگو میں لوٹ پلٹ کرنے لگا تو عربد حملہ کرنے کے ارادے سے گھوم کر اللہ کے نبی کے پیچھے آ گیا اور ایک بالش تلوار نیام سے کھینچ بھی لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا اور وہ پوری تلوار نہ کھینچ سکا۔ عامر اس کی طرف اشارے بھی کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے جو منہ پھیر کر عربد کو دیکھا اور تلوار نکالنے کی کوشش میں مشغول پایا تو دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے اس طرف سے ان کا کام تمام کر دے، یعنی مجھے ان کا تدارک نہ کرنا پڑے، تو غیب سے ان کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی کے اس دعا کے مانگنے کی دیر تھی۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس روز ابر نام کو نہ تھا، یعنی آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، دن سخت گرمی کا تھا اور فضا صاف تھی، لیکن یکدم عربت پر بجلی ٹوٹ پڑی اور اس کو جلا دیا۔ عامر پیٹ پھیر کر بھاگا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اپنے رب سے دعا کی، اس نے عربت کو مار ڈالا، خدا کی قسم میں تیرے اوپر گھوڑے اور نوجوان چڑھا کر لاؤں گا کہ اس سارے میدان کو فوج سے بھر دوں گا۔ یعنی دھمکی دی، بجائے اس کے کہ نصیحت لیتا کہ اس کا برا انجام ہوا میرا یہ نہ ہو جائے، دھمکیاں دینے لگا کہ اب میں آپ کے خلاف فوج کشی کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تجھے ایسا کرنے ہی نہ دے گا، اور قبیلہ اوس اور خزرج والے بھی تجھے ایسا نہ کرنے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ عامر ایک عورت کے گھر جا اترا اور صبح کو اٹھ کر ہتھیار باندھے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑتا ہوا صحرا میں پہنچا اور غرور سے کہا، اے موت کے فرشتے، میرے سامنے نکلا۔ پھر کچھ شعر پڑھنے لگا اور بولا، قسم ہے لات اور عزا کی، اگر دوپہر تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، اشارہ تھا ملک الموت کی طرف، ملک الموت تک پہنچ گیا تو اپنا یہ برچھا دونوں کے آر پار کر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کے دل میں رونت آتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پکڑتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کوئی غلط نہیں ہوتی، کوئی ایسی نہیں ہو جاتی کہ کوئی بڑا اچھا بڑا بھولا بھالا شریف و تباہ شخص تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے، نہیں، اس طرح کے وہ لوگ جن کے دل خراب ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اپنے پر کی ایک جھپٹ اس کے منہ پر رسید کی اور عامر چکرا کر زمین پر گر پڑا اور اسی وقت اس کی زانوں پر ایک بڑی گلٹی نکل آئی. مجبوراً سلولی عورت کے گھر لوٹ آیا اور کہنے لگا, پھر اس کا یہی تھا ایک محاورہ تھا کہ اونٹ کی گلٹی کی طرح گلٹی اور سلولیا کے گھر میں موت, یعنی اس نے اپنے حال پہ افسوس کیا. پھر گھوڑا منگوا کر سوار ہوا اور دوڑتا ہوا چل دیا, آخر گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا. اس طرح اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی. عامر تاؤن سے مرا, اربد بجلی سے ہلاک ہوا. اسی واقعے کے سلسلے میں اللہ سر القول ومن جہر بھی ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار له مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ کے ساتھ ٹکر لی یا آپ کو چیلنج کیا, تو پھر آپ خود تو کچھ بھی نہ کہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کا بدلہ لے لیا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر اس بات کا خوف پیدا کرتی ہے کہ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئے ہوئے پیغام کو نہ سمجھا تو پھر پکڑ تو کسی لمحے بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا سارب, یہ سربا سے ہے. سارب کہتے ہیں وحشی جانوروں کا زمین کے اندر کے گھڑے کی طرف جانا, جیسے فلو کا معنی ہوتا ہے نا. تو یہاں ساری بات سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دعا لوگوں کے حق میں لگتی ہے, اسی طرح آپ کی بد دعا بھی لوگوں کے حق میں لگنے لگتی ہے. تو اللہ کے نبی کی یہ بات پوری ہوئی. اس کے بعد اسی آیت کے اندر ایک بالکل مختلف موضوع لگتا ہے بظاہر, لیکن ان دونوں کا رب دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا وہ چیز جو کسی قوم کے ساتھ ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ نہ بدل لیں جو ان کے اپنے دلوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بہت قریب المعنی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس لیے تھوڑا سا آپ کو رب نہ بھی لگے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے اس انداز سے بات کرنی فائدہ مند ہوتی ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال, اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے سورت الانفال کی آیت نمبر 53 میں بھی گزر چکا, وہاں بھی بالکل تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ یہی آیت تھی. ذالک بأن اللہ لم یک مغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم, جس کا ترجمہ کیا تھا, ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے یا عروج اور زوال کی جو کہانی ہے یہ بالکل اچانک نہیں ہوتی. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی قوم اچانک ابھر گئی اور اچانک ڈوب گئی, حالانکہ یہ سب اللہ کی نگرانی اور اس کے فیصلوں کے تحت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک اس کے لیے باقی رکھتا ہے جب تک وہ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں, لیکن جب لوگ اس نعمت کی قدر کرنے کی بجائے اس کو مس یوز کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے. چاہے وہ ان کے آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق کے کم ہونے کی صورت میں ہو, یا دشمنوں کے دلوں سے ان کے روب کے نکلنے کی صورت میں ہو, یا ان کے قدرتی وسائل کا ختم ہونا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو کام دنیا میں انسان نہیں کر سکتا اگر وہ کرنے لگ جائے تو جس طرح وہ نقصان دہ ہوتا ہے, اسی طرح جب انسان کوئی کام کر سکے اور نہ کرے تو اس کا بھی اس کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اسی بات کو مولانا حالی نے ایک شعر میں بھی بیان کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آج دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اوپر یہ آیت بالکل فٹ نظر آتی ہے. اللہ کی ذات کس طریقے سے لوگوں کو نعمتوں کی نعمتیں دیتی ہے, اور آج بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں کے پاس کتنے خزانے موجود ہیں پہاڑوں کے اندر یا زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے، لیکن مسلمان جب اپنی حالت کو نہیں بدل پاتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بھی نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے. یہاں لفظ ماں کو دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ماں بے قوم ان کا مطلب پہلا تو یہی بنتا ہے کہ جو نعمت ہے ان کے پاس اللہ کی، اور دوسرا ماں کا معنی بنتا ہے جو مشکل ان کو ڈال دی. دونوں کو دیکھ لیں تو معنی ایک ہی بنتا ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی قوم خوشحالیوں میں ہے تو اس کی وجہ ان کے اچھے معاملات ہیں، ان کے اچھے حالات ہیں، ان کے اچھے طور طریقے ہیں. لیکن جب لوگ ان اچھے طور طریقوں کو نہیں اپناتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے لگتے ہیں. اور یہ آیت تو بالکل ایک چیلنج لگ رہی ہے کہ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے برائی کا تو کوئی اس کے ارادے کو چھوڑ نہیں سکتا. مردہ کا لفظ جو ہے مرادہ سے ہے، مراد کے لوٹانے والا. مرد ان مصدر ہے لیکن معنی اسم فائل کا دے رہا ہے، اور وال ولی سے ہے یا ادھر حذف ہے کارساز اور مددگار کی معنوں میں، کہ اللہ کے ارادوں کے خلاف ہونا بالکل محال ہے. یہ جو لفظ ہے نا مم وال، کوئی ان کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ اسی کی ذات ہے کہ جس نے انسانوں کے سامنے کیا کچھ نہیں رکھ دیا. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ وہی ذات ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری برکم پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. اللہ کی طاقت کا اظہار ہے اس میں کہ تم اپنی حالت نہیں بدلتے تو نہ بدلو. وہ دیکھو وہ جو اتنی بڑی بڑی بجلیوں اور بادلوں اور ہواؤں کے اوپر قبضہ رکھنے والا ہے، کیا وہ پھر تمہاری حالت پہ نہیں غور کر سکتا؟ تم کبھی سوچ سکتے ہو کہ تم کیا اللہ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے؟ اس نے کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلیوں کو تمہارے سر پہ رکھ دیا. اب دیکھیے کہ بجلی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ساتھ امید بھی ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد بارش ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر خوف کا بھی ہوتا ہے اظہار کہ کہیں یہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے. دیکھا جائے تو زندگی میں ہر معاملہ اسی طرح ہے. یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی چیز سے دو مختلف چیزیں دکھاتا ہے، اور یہاں آپ رب بھی دیکھیں گے. پچھلی آیت میں کہا کہ تمہارے ہر عمل کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہہ کر اب تم عمل کرنا چھوڑ نہ دو کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ہماری قسمت میں اچھا ہوگا تو فرشتے لکھ دیں گے اور ہمارے حالات بدلیں گے. نہیں، تم خود بھی کرو، اٹھو، ہاتھ توڑ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. ہاں، اللہ کسی قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتے. آج بھی عموماً لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ تقدیر کا نام لے کر یا اگر ہماری قسمت میں ہوگا تو ہو جائے گا یہ جملہ بول کر کوئی کام نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جب دنیاوی چیزوں میں پیچھے ہونے لگتے ہیں تو پھر ایک اور جملہ بولتے ہیں اپنی تسلی کا، اور وہ کہ اللہ نے جی کافروں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، دیکھنا یہ اللہ نے دنیا میں کافروں کے لیے رونق رکھی ہوئی ہے، کل پکڑے گا. یہ سارے اپنی ناکامیوں کی داستان بیان کرنے کے مطابق ہیں. لکھ لیجئے یہ بات، نوٹ کرنے کے قابل ہے. کیا کہ اگر ایک کافر دنیا میں عزت پاتا ہے یا اگر اس کو دنیا میں ترقی ملتی ہے تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اس کی محنت ہے. اس نے اپنی حالت کو بدلا، اس نے اپنے آپ کو محنتی کیا. آج بھی دیکھیے کہ نان مسلم قوموں کے اندر وقت کی پابندی اور ان کے اندر اپنے کاموں کی کمٹمنٹ، صبح جلدی اٹھنا، کھانے پینے کے اوقات کا مقرر ہونا، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے کہ وہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اصول اور ضابطوں پہ چلتے ہیں. وہ اللہ کو تو نہیں مانتے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی بہت ساری باتیں مانتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہوگی. لیکن اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کی باتیں ماننا بھی ان کو فائدہ نہیں دیتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کالج میں داخلہ نہ لے اور گھر بیٹھ کے ان کے کریکلم کو پڑھتا رہے. ٹھیک ہے، فائدہ ہو جائے گا. جو باتیں اس کالج میں بیٹھ کے طالب علموں کو فائدہ دیں گی اس کو گھر بیٹھ کے دیں گی. اسی طرح آج نان مسلمز نے اگر دیکھا جائے تو عملی زندگی میں وہ سارے اصول اور ضابطے قبول کیے ہوئے جس کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا. اللہ نے ان کو برکتیں دے دی. ٹھیک ہے پاس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے فرسٹ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے کوئی ڈگری ہولڈر نہیں بنیں گے کل کیونکہ انہوں نے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو اسلام کی دنیا میں مسلمانوں کو برکتیں ملنی تھی اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد وہ ان کو مل رہی ہیں. آج اسی سے اگر ہم قیاس کر لینا کہ جو وہ کر رہے ہیں اگر ان کو دنیا میں مل رہا ہے تو پھر اگر ہم وہ کر لیں جو ہمیں کہا گیا ہے تو تو کیا پھر دنیا تو دنیا، کیا آخرت میں نہیں ملے گا؟ ان کا حال تو کیا تھا کہ ان کو تو صرف دنیا میں ملا، ہمیں تو اللہ نے آخرت کی بھی امیدیں دلا رکھی ہیں۔ جتنا انسان اللہ کے ان فیصلوں کے اوپر رکھے گا، کام کرنے کی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ کچھ کام اپنے ہاتھ میں رکھے اور کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ڈال دی۔ تم جو کرو گے تم کو وہی ملے گا، اگر تم نہ کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں زبردستی نہیں ڈالے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خام لوہے کی طرح پیدا کیا۔ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی، بہت ہی اچھی بات تھی اس میں، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لوہے کی طرح، یعنی خام لوہا ہوتا ہے نا، اسی طرح کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ فطرت کی طرف سے پیدا شدہ انسان ہے، اس کے بعد کا سارا کام انسان کو خود کرنا ہے۔ فطرت خام لوہا پیدا کرتی ہے، اس کے بعد اس کو سٹیل کی صورت میں کنورٹ کرنا یا اس کو مشین بنانا، یہ انسان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ انسان لکانوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مولڈڈ، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، کچا سامان وہ دیا۔ جیسے کپڑا خالی ہوگا، سینہ تو آپ کو پڑے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چاول ہمیں دیے، پکانے ہمیں پڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی، لیکن بیج تو ہمیں ہی ڈالنا پڑتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دی، لیکن ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ کسی کے پاس خام لوہا یعنی را مٹیریل، جو وہ کتنا ہی کیوں نہ پڑا ہو، کیا اس کو فائدہ دے گا؟ کیا کسی دشمن سے اس کو بچائے گا؟ کیا اس کی مشین سازی میں کام کرے گا؟ نہیں۔ اس کو انسان کو خود بدلنا ہے۔ اگر صرف اس ایک چیز کو اپنے سامنے رکھ لیا جائے نا، کہ میں نے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر سے اتنے خزانے نکلیں گے کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں پا رہے تھے کہ میں یہ کچھ کر سکتی ہوں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کتاب سے تعلق جڑنے کے بعد انسان کی صلاحیتوں کو اس کے سامنے لے آتا ہے، بعض دفعہ زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ وہی کمزور نازک سی لڑکی جو کل تک لاڈ دکھا رہی ہوتی ہے، وہ ایک اسٹرانگ عورت کی صورت میں سامنے آنے لگتی ہے۔ یہ بالکل اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہتا ہے نا، تو تین چیزیں اس کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ میں اور آپ، اگر ہم سب اپنے آپ کو قابل استعمال بنانا چاہتے ہیں اور اسی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو قبر میں سلانا نہیں چاہتے، تو تین کام اس کے اندر ہماری مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اب ترقی بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے مطالعہ، ریڈنگ۔ کل کا مطالعہ کتابوں کا ہوتا تھا، آج کا مطالعہ آڈیو فارم میں بھی ہوتا ہے، ویڈیو فارم میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی جتنا انسان علم کے ساتھ گہرا تعلق رکھے گا، اتنی ہی اس کے اندر یہ ساری چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ دوسری چیز ہے مشاہدہ، آبزرویشن۔ اپنی آبزرویشن اسٹرانگ کر لیں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کو خود بخود سمجھنے لگیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، انٹلیکچوئل ایکسچینج جس کو بولتے ہیں، فکری تبادلے۔ یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں نا، تو آپ کی بہت ساری صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر دوسروں سے سیکھنے کا مزاج پیدا ہو جائے نا، تو آپ اپنی بہت ساری خوبیوں کو ابھار سکتے ہیں۔ اسی لیے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، وہ اس معاملے میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھے لوگوں، اچھے ساتھیوں کے ساتھ جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو وہ ہماری بہت ساری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی ابھار دیتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے بیکار قسم کے اور خوش آمدی قسم کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، جو ہماری صرف سبحان اللہ اور واہ واہ ہی کہنے والے بن جاتے ہیں، تو وہ ہماری بہت ساری خامیوں کو خوبیاں بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرما دی کہ جس بندے کو واقعی اپنے حالات کو بدلنا ہے، تو اس کو اپنی حالت کو بدلنا پڑے گا۔ اور وہ ذات جو اتنے بڑے بادلوں کو چلا رہی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، ہو الذی یریکم البرق، یا لفظ یریکم قابل غور ہے، وہ تم کو دکھاتا ہے۔ کیا برق بجلی، خوف و طمع، اس سے پتہ چلتا ہے ہر انسان کی کامیابی اور اس کی ناکامی کے پورے چانسز ہوتے ہیں، 50-50 ہیں۔ جب وہ دنیا سے جائے گا تو وہ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو چکا ہوگا، جس کا ذکر اگلی آیتوں میں آنے والا ہے۔ اور ایک ایسا بھی ہے جو سو سو کے اور کھا کھا کے اور اپنے آپ کو ہی خوش رکھ رکھ کے دنیا سے جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو فرمائے وہ تم کو برق دکھاتا ہے خوف سے. کس بات کا خوف ہوتا ہے؟ کہ کہیں یہ بجلی مجھ پر نہ گر جائے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام امید کے ساتھ بھی. امید کیا ہوتی ہے؟ کہ بارش ہوگی. کڑک کا خوف سفر میں بارش کے ضرر کا خوف, کھیتیوں کے تباہ ہونے کا خوف, اسی طرح مکانوں کے گر جانے کا خوف. اور تمہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ گرمی کے دور ہونے کی. اسی طرح کھیتیوں پھلوں اور درختوں کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی. وَيُنشِئُ السَّحَابَ, اور وہ چلاتا ہے بادلوں کو. ثقال جو بڑے بوجھل ہیں. سحاب جو ہے نا یہ سحابتن کی جمع ہے, بادل کے لیے آئے. سحبن کہتے ہیں کھینچنے کو. السحاب کھینچنا, اشارہ ہے ہوا کے ساتھ فضا میں بادلوں کے کھینچنے کا, اس لیے ان کو سحاب کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک کتنی بڑی طاقت ہے نا, ہوا جو ایک ہلکے سے کاغذ کا بھی بوجھ برداشت نہیں کرتی, وہ زور سے زمین پہ گر جاتا ہے, کروڑوں ٹنوں پانی والے بادلوں کو کیسے لے کے پھرتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانے کی بات ہے. پانی سے بھرے ہوئے بادل کبھی تہ بتہ ہوتے ہیں, ان میں بجلی پیدا ہوتی ہے, کبھی مثبت کبھی منفی. جب یہ چارجز ملتے ہیں دونوں, نیگیٹو اور پازیٹو, تو اس سے دھماکے ہوتے ہیں, شولے نکلتے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ تم غور نہیں کرتے اس پہ؟ اللہ کی ذات ایک بندے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. اور ثقال ثقیلتن کی جمع, بھاری کے معنوں میں, مراد ہے یہاں بارش سے بھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات پہ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے. آج بھی اگر آپ بجلی کے چمکنے اور کڑکنے کا سائنٹیفک پروسیس دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کیسے سیکنڈز کے ساتھ بجلی کا زمین پہ پہنچنا, اس کی آواز کا بعد میں آنا اور اس کی چمک کا پہلے آنا ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں غور کرو. جب بجلی چمکے تو تمہیں بھی اللہ کا خوف آئے, جب بادل برسیں تو تمہارے بھی آنسو گرنے لگیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات سے ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کارآمد بناؤ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور رعد اس کی تسبیح کر رہا ہے. کس کی؟ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے, یعنی اس کے خوف سے رعد اور دوسرے فرشتے اس کی پاکی, اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور فرشتے بھی اس کے خوف کے ساتھ. اور تیسری چیز, وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ, وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو. سوائق سائقتن کی جمع ہے, ہلاک کرنے والی بجلی مراد ہے, ٹوٹ پڑنے والی بجلیاں مراد ہیں. پھر ہوتا کہ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ, پھر وہ پہنچا دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے, یعنی وہ بجلی جس پہ وہ چاہتا ہے گر پڑتی ہے. لیکن وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہی کرتے رہتے ہیں. حالانکہ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, وہ سخت قوت والا ہے. اس کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے, ترمذی مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے, اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہود نے حاضر ہو کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ رات کیا ہے؟ رات, اسی نام پہ یہ سورت بھی ہے. فرمایا, بادل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے, جس طرف اللہ حکم دیتا ہے وہ بادل کو ہنکاتا ہے. بولے, یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو ہم کو سنائی دیتی ہے؟ فرمایا, یہ اس کی آواز ہوتی ہے. اسی طرح ابن مردویہ میں جابر کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک فرشتہ بادلوں پر مامور ہے جو نافرمان بادلوں کو جمع کرتا ہے. نافرمان سے مراد کوئی وہ نافرمانی نہیں ہے جو انسان کے رنگ میں, مراد ہے کہ ادھر ادھر جو بکھرے ہوتے ہیں بادل, ان کو جمع کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے, جب وہ کوڑا اٹھاتا ہے تو چمک پیدا ہوتی ہے, جب ڈانٹتا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے, اور جب مارتا ہے تو بجلی گرتی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بجلیوں کی کڑک کی بات کر دی. اتفاق دیکھیے کہ آج ہم یہاں یہ بات پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں ویدر کچھ اسی قسم کا ہے. صبح کا وقت ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل رات ہو رہی ہے, اور بجلی کی کڑک اور آوازیں یہ سب کچھ آ رہی ہیں. ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنی مدد کرتے ہیں نا انسان کے کسی بات کو سمجھانے یا بتانے کے اندر. تو یہاں مختلف اینگل سے اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے سبق رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنی بڑی طاقت رکھتا ہوں, میرے اندر کتنا جلال ہے, جو کڑک اور بجلی اور بادلوں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ تم 2-4-6-7 فٹ کے انسانوں کو کیوں نہیں قابو میں ڈال سکتا. تم اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہو. جتنا اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا اتنا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑنے لگتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل پیدا کرتا ہے جو اچھی طرح بولتے ہیں اور ہنستے ہیں. مراد ہے کہ بولنے سے مراد گرجنا اور ہنسنے سے مراد بجلی کا ظاہر ہونا ہے. اسی طرح سعد بن ابراہیم ایک مفسر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے اور اس سے اچھی بولی اور اس سے اچھی ہنسی والا اور کوئی نہیں. اس کی ہنسی بجلی ہے اور اس کی گفتگو گرج ہے. اسی طرح کچھ دعائیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے عنایتوں پر عمل کرنے کے دوران ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح فرشتے اور کڑک اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں ہمیں بھی کرنی چاہیے, تسبیحات کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح کرتے تھے. اسی طرح خاص طور پہ بجلی اور کڑک کے وقت کی کچھ تسبیحات ہیں. مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص رات کی آواز سن کر کڑک کی آواز سن کر کہے, میں تھوڑا سا آہستہ بولوں گی ویسے تو آیت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے, سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر. کچھ لفظ آیت کے ہیں اور تھوڑے سے لفظ اس سے بڑے میں, سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر. تو کہتے ہیں کہ جو یہ پڑھ لے تو بالفرض اس پر بجلی گر پڑے تو بھی وہ اپنے دین اسلام پر مرے گا. اسی طرح ایک اور صحابی کا عمل, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رات کی آواز سن کر باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سبحانا من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, اور پھر فرماتے یہ زمین والوں کے لیے سخت دھمکی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ملتی ہے کہ جو آپ گرج کی آواز سن کر پڑھتے تھے, روایت ہے ترمذی کی باب دعوات اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ دعا یاد کرنے کے قابل ہے, تھوڑا سا اور آہستہ بولوں گی تاکہ آپ لکھ سکیں. اللہم, ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بھی بول دیتی ہوں, اللہم اے اللہ, لا تقتلنا, نہ قتل کرنا ہم کو, بغضبی کا, اپنے غضب کے ساتھ, ولا اور نہ, تو لکھنا, تو ہلاک کرنا ہم کو. اب عربی لفظوں میں سے اردو کے لفظ سمجھنا ذرا سا آپ اور اپنے فہم کو بڑھائیں تو انشاءاللہ لفظ سنتے ہی آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آئے گا. تو لکھنا میں ہلاکت ہے, غضب کا میں غضب تھا. تو ولا تو لکھنا اور نہ تو ہلاک کرنا ہم کو, بی عذابی کا, اپنے عذاب کے ساتھ, وعافینا اور عافیت دے ہم کو, بچا لے ہم کو, قبل ذالک, اس سے پہلے. پوری آیت دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے غضب یعنی غصے کے ساتھ قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا اور اس سے پہلے ہی ہم کو بچا لے. مراد کہے کہ اگر یہ بجلی گرے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے ہی ہم کو بچا لینا. اور آپ دیکھیے کہ ان ساری باتوں سے جو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سنتی ہیں. ایک بہت معروف روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے اور صحیح مسلم میں, کہ ایک شخص ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا اور اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی تھی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، یعنی اس نے نام سنا کسی کا بادلوں میں سے، اور دیکھا کہ بادل وہاں سے چل نکلا، پھر ایک پتھریلی سی زمین تھی اس پہ برسا، ایک نالی نے وہ سارا پانی جمع کیا. وہ آدمی پیچھے چلتا رہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ پانی جا کے کہاں گرتا ہے، تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کا باغ تھا تو وہاں سے آ کے سارا پانی جو تھا وہ گرنے لگا. تو اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں سنا. یہ بڑا حیران ہوا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم پر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان کیوں ہے کہ سب طرف خشکی اور تمہارے باغ پہ بارش ہو رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اب تم نے جب یہ بات سن لی ہے تو پھر میں تم کو بتاتا ہوں کہ جو اس باغ سے پیداوار حاصل ہوتی ہے نا، تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، اور تیسرا حصہ میں اگلے سال کے لیے بیج وغیرہ ڈالنے کے لیے اسی باغ میں لگا دیتا ہوں. یعنی بہت ہی اچھی بانٹ پیدا ہوتی ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بادل اللہ تعالیٰ کی کتنی سنتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ایک شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین تو یہ کہتے تھے کہ بادلوں اور بارش کا فلاں دیوتا ہے، فلاں موت کا دیوتا ہے، تو کیا پھر مسلمانوں کے اور ان کے عقائد میں کوئی فرق ہے؟ تو بات دیکھیے کہ یہاں حکم اللہ کا ہے، بادلوں کو اللہ حکم دیتے ہیں پھر بادل برستے ہیں، جبکہ مشرک کیا کہتے ہیں کہ فلاں دیوتا جو ہے وہ ان کو حکم دیتا ہے، جہاں چاہے بارش برسائے جہاں چاہے نہ پڑھائے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں ان کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، تو ایک انسان جو اتنا چھوٹا ہے وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر چل سکتا. پھر بادلوں کی دنیا پہ اللہ کی حکومت کی ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، دہاق کی روایت ہے حضرت ابن عباس سے، کہتے ہیں کہ رات یعنی فرشتہ بادلوں پر مامور ہے، جہاں حکم ہوتا ہے بادلوں کو چلاتا ہے، اور پانی کے سمندر اس کے انگوٹھے کے گھڑے ہیں یعنی بھرے ہوئے، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. جب وہ پاکی بیان کرتا ہے تو آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو اس کی تسبیح کے ساتھ خود بھی بلند آواز سے تسبیح نہ کرے. اس وقت بارش اترتی ہے، کبھی آپ آسمانوں پہ جا کے ان آوازوں کو سن کے تو دیکھیں. مجھے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اوپر گئے تھے تو آپ نے آسمانوں پہ کچھ آوازیں سنی تھیں، کچھ قلم چلنے کی آوازیں تھیں. تو میں ان باتوں کو کہتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں کہ جس طرح اس دنیا میں ہمارے کام ہو رہے ہیں نا، یہ کر لو وہ کر لو، یہ ورکنگ آورز ہیں، یہ چھٹی کے آورز ہیں، اسی طرح آسمانوں پہ بھی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور ایک ذات ساروں کو کنٹرول کر رہی ہے. ایک اور بڑی پیاری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا، اگر میرے بندے میرے حکم پر چلتے تو میں رات میں ان کو بارش سے سیراب کرتا اور دن میں ان پر دھوپ نکال دیتا. مراد کیا ہے؟ کہ ان کے کاروبار کا نقصان نہ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش دن میں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی انسان کے لیے سزا بن جاتی ہے نا، خاص طور پہ جب اس کے کام رک جاتے ہیں. بلکہ آگے یہ بھی آتا ہے کہ ان کو رات کی آواز بھی نہ سناتا، کڑک کبھی نہ آتی. یہ جو ہمیں کڑک کی بجلی کی آواز آتی ہے نا، یہ بھی اصل میں ایک ڈراوا ہوتا ہے. یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حاکم کی بھی ہے، بیداوی کی بھی ہے. بیداوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کو سننے والے تسبیح اور تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اور پکار کر کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، یعنی اللہ کی تعریفیں کرنی چاہیے. وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ، وہ بجلیاں بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے ان کو گراتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے والی بجلیاں جب گرتی ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، لیکن اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں جھگڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ کو ایک نہیں مانتے، اس کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اسی طرح اس کے دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جزا سزا کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یا لفظ یجادلون ہے، جدال جھگڑے میں سختی کرنے کو کہتے ہیں، جدلن سے یہ لفظ بنا ہے، اور جدل کا معنی ہوتا ہے قتل کر دینا. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں تو اتنی نشانی ہے، لیکن یہ لوگ اتنی اس کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی جھگڑتے ہیں. اسی طرح امام بغوی ایک قول لائے محمد بن باقر کا، کہتے ہیں کہ بجلی مسلمان اور غیر مسلم سب پر گرتی ہے مگر ذکر کرنے والے مسلمان پر نہیں گرتی. اسی طرح ایک اور روایت, یہ جو بات ہے نا فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ, اس کے ساتھ ایک خاص واقعہ بھی آتا ہے. حضرت انس کی روایت ہے نسائی اور بازار میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دور جاہلیت کے کسی بڑے آدمی کے پاس دعوت ایمان کے لیے بھیجا, یعنی آپ نے ایک صحابی کو کسی بہت بڑے کافر کی طرف ہی بھیجا کہ اس کو اسلام کی دعوت دو. اس شخص نے کہا کہ جس رب کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے وہ کس چیز کا ہے, لوہے کا ہے, تانبے کا ہے, چاندی کا ہے یا سونے کا ہے؟ مذاق اڑایا نا, کیونکہ ان کے بت بھی تو اسی طرح بنتے تھے نا ان چیزوں کے. صحابی نے واپس آ کر اللہ کے نبی کو جواب سنا دیا. آپ نے دوسری بار اور تیسری بار پھر بھیجا اور اس نے وہی جواب دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی گرا دی جس سے وہ جل گیا اور آیت نازل ہوئی کہ وہ یرسل السوائق فیصیب بها من یشاء, کہ وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے اور جس کے اوپر چاہتا ہے گرا دیتا ہے. بعض کہتے ہیں پچھلی آیت میں جو واقعہ تھا نا عربد کا, اس کے بارے میں یہ نازل ہوا کیونکہ اس پہ بھی بجلی ہی گری تھی. اس نے بھی کچھ ایسے ہی پوچھا تھا کہ تمہارا رب سونے کا ہے یاقوت کا ہے یا چاندی کا. اسی طرح حسن بصری سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ یرسل السوائق ہے تو کہنے لگے کہ عرب کے شیطان, یعنی بڑے بڑے مشرکوں میں سے ایک شخص تھا, جب اللہ کے نبی نے اس کی طرف لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دعوت دو اسلام کی, تو کہنے لگا وہ رب کس چیز کا بنا ہے جس کی طرف محمد بلاتا ہے, وہی سونے چاندی لوہے تانبے کی بات پوچھی. لوگوں نے اس کال کو بڑی گستاخی سمجھا, واپس آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ آپ نے ایسے شخص کی طرف ہمیں بھیجا کہ جو اتنے سخت دل کا اور سرکش ہے. آپ نے کہا پھر جاؤ. دوبارہ صحابہ کرام گئے, کہتے ہیں اس دفعہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخی کی بات کی اور کہنے لگا نعوذ باللہ کہ محمد کے کہنے پہ میں ایسے رب کو مان لوں جو مجھے دکھائی ہی نہیں دیکھتا اور نہ میں اس کو پہچانتا ہوں. اب پھر صحابہ کرام واپس آئے, کہا آپ تو پہلے سے بھی زیادہ بری بات کہی. فرمایا پھر جاؤ. پھر کہا, اس سے بات کی تو اس نے دوبارہ وہی بات کی. اتنے میں آسمان پہ ایک بدلی اٹھی, سب کے سروں پر آ گئی اور گرج اور چمک ہوئی اور اس شخص کے اوپر کڑک گری جس کی وجہ سے وہ جل گیا. صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی طرف آئے اطلاع دینے کے لیے کہ راستے میں صحابہ کی ایک اور جماعت مل گئی اور انہوں نے کہا وہ آدمی جل گیا. انہوں کا تمہیں کیسے پتا چلا, یہ تو ہم تمہیں بتانے آ رہے تھے. تو کہا کہ اللہ نے اپنے نبی پر وحی بھیج دی کہ یرسل السوائق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ. ان واقعات کو پڑھتے ہوئے ہمیں کیا بات سمجھ میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بندہ اللہ کی پکڑ سے پیچھے نہیں ہے. کسی وقت بھی اللہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے جو اس کی شان اور اس کے جلال کے خلاف ہوگی, یعنی اس کی شان کو نہ سمجھنے والی ہوگی, تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں کسی لمحے آ سکتا ہے. یہ جو بجلیاں چمکتی ہیں یہ ہمارے لیے ڈراوے ہوتے ہیں, عبرت ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, تبرانی کی روایت ہے, اس کے اوپر بجلی نہیں گرتی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں بجلیاں کثرت سے گریں گی. آج بھی دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں, کچھ خطے ایسے ہیں کہ جہاں کثرت سے بجلی گرتی ہے اور کڑکتی بھی ہے. سنت کی ہے روایت کہ قیامت کے قریب بجلیاں کثرت سے گریں گی, یہاں تک ایک شخص اپنی قوم سے آ کر پوچھے گا صبح کس پر بجلی گری, وہ کہیں گے فلاں فلاں پر. اتنی زیادہ بجلیاں گریں گی. اور آپ دیکھیں کہ انسان سوچے تو خوف آتا ہے نا, نہ باہر کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں جب شپ میں تھی تو میں نے اس وقت اس چیز کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی جگہ پہ ہر طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو بس مجھے یہی خوف تھا اور میں یہ دعا بہت پڑھتی رہی کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک, کہ اگر تو کسی بات پہ غصے میں ہو, اگر تجھے کسی کا شراب پینا یا کسی کا کوئی غلط کام برا لگ رہا ہے, تو ہمیں نہ اس میں ڈبونا, ہمیں نہ اس سے مارنا. کیونکہ انسان کبھی کبھی دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے بھی پکڑ میں آ جاتا ہے, اسی لیے بلا وجہ اپنے آپ کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال, وہ بڑی سخت قوت والا ہے. یہ لفظ محال بھی قابل غور ہے, اس کے کئی مختلف ترجمے کیے گئے. حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد ہے کینے والا, یعنی کینہ رکھنے والا. مراد یہ کہ آج لوگ برا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کچھ کہتا, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہاں پکڑنا ہے. امام مجاہد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قوت والا. ابو عبیدہ کہتے ہیں سخت سزا دینے والا, اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سخت تدبیر اور مقابلہ کرنے والا. لفظ محال کو دیکھیے گا, بہت ہی اس کے اندر تھوڑی سی لفظی وضاحت آپ کو ان شاء اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ فائدہ دے. ابھی جتنی بات سنی ہے ذرا اس کی تلاوت سنیں, پھر آگے بات کریں گے ان شاء اللہ تعالی.
اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
پھر اس کے بعد آگے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی ہم یہاں پہ سٹاپ کے جو ہے 1 hour 4 minutes کی رہتی ہے ڈی اینڈ ای بار, ٹھیک ہے جی. ابھی تک کیا سیکھا, اتنی خوبصورت آج کی آیات تھی الحمدللہ, بہت خوبصورت, بالکل ڈفرنٹ. پچھلا لیسن آپ نے سورہ یوسف کو ذہن میں لے کے آئے, کوئی بالکل کہانی تھی اس میں کیا تھا, اور اس میں یہاں پہ اللہ کا ذکر, اور بہت پیارا ہے. میں صرف 2-3 minutes لوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, پھر 10 minutes کی آپ سے, 5 minutes آپ سے لے رہے ہیں کہ ہم آپ کو 10 minutes کی آج دیکھ دیں گے, کیونکہ پھر آگے جو ہے تفصیل لینتھی ہے, پھر ورنہ ٹائم ہمارا اوپر چلا جائے گا کلاس میں, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں ایک ایک سینس میں جلدی جلدی مجھے بتائیں کہ کیا سیکھا آج کا جو لیسن تھا, اتنا خوبصورت ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ایک چیز کے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے استاذہ جی کو جو ہمیں اتنی ڈیٹیل سے اتنی ایگزامپلس دے کے سمجھاتی ہیں اور اتنا اچھے طریقے سے ماشاء اللہ. تو کیا سیکھا, بہت ہی خوبصورت آیات, رات کڑک ڈرانے والی بھی ہے اور پیار والی صورت بھی ہے. اللہ میں پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے, کیونکہ شروع میں جیسے آ رہا ہے تل کا آیات الکتاب ہی, اللہ رب العزت کی زبردست قوت کا اظہار, ایکسیلنٹ, واقعی یہ ہر چیز کا ان اللہ علی کل شیء قدیر. جیسے ابھی استاذہ جی نے جو دعا بارش میں بھی اب ایک تدبر کی نظر ہوگی. ہاں جی بالکل, آپ لوگ ابھی یہ ماشاء اللہ دیکھیں نا, جیسے استاذہ جی کا ہے, جیسے ایک بچے کی تخلیق کے لحاظ سے بتایا ہے, تھوڑا سا وہ ڈیٹیل بتا رہی تھی کہ وہاں پہ دیکھیں آپ سائنس پڑھیں, آپ قرآن تو نہیں پڑھیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اس کو تعویذ کے لیے, بس اس کو برسی پہ منانے کے لیے, اور بس اسی چیزیں بس پڑھ لو اور بخش دو بس, اور خود سمجھ کچھ بھی نہ ہے کیا کرے. لک وتھ بشارت ایٹ کائنات, بالکل صحیح بات, بالکل الحمدللہ اللہ کے جلال کا پتہ چل رہا ہے الحمدللہ. کیونکہ آیت نمبر دو جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اس میں استاذ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے. If anyone is puzzled with Allah's command, he she must look into Allah's creation all around and ponder upon. بالکل صحیح بات رئیس, بالکل رئیس صبر آپ نے بالکل صحیح بولا. ہاں جی, دنیا کا ہر علم ہے, دنیا کا ہر علم ہے قرآن میں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. یقین کریں جو لوگ آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے, یا جن لوگوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, چاہے وہ ابھی کسی بھی ایج میں ہیں, جنہوں نے یہ دنیا دیکھی ہے اس میں ابھی جائزہ لیں گے کہ یہ قرآن کا علم, جیسے استاذہ نے ایک دفعہ ابھی آپ جو قرآن سیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, جیسے آپ دوبارہ قرآن سنیں گے نا آپ کو لگے گا میں نے تو فرسٹ ٹائم لگتا ہے خواب میں پڑھا تھا. میں اپنا بھی سوچتی ہوں نا کبھی جو میں نے سارا کیا تھا, یقین کریں وہ نوٹس لیے سارا بہت اچھے طریقے سے لیے. بعض دفعہ اگر کوئی ہوا ہے مس تو اس کا بڑا دکھ ہوا تھا, بہت کوشش کی تھی کہ نہ مس ہو, تو وہ ابھی بھی جیسے بار بار سنتے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی چیز کا پتا چلے. جی, ہی ہیز آل دا پاور, صحیح بات ہے. بس دعا کریں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ جو آیات سے اس کو اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بیان کیا ہے, اوپر سے استاذہ نے ہمیں جیسے ایگزامپلس دے کے بتائی ہیں تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے 5 منٹ میں لوں گی, یعنی کہ آپ کے ہم لوگ مانگ رہے ہیں 10 منٹس کے آپ کو بریک دیں گے, کیونکہ تفسیر لینتھی ہے اور اینڈ پہ پھر ٹائم اللہ اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ آپ کی 10 منٹ کی بریک ہے, تو اس کے بعد دوبارہ سے ہم اپنی جو تفسیرہ کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک بات تو ہوگی دعوت الحق,
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
آيات الله حمدتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي, من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي, من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
نکلتی رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہے کرتی
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سارے بریک سے واپس آ گئے. جی کیسا لگ رہا ہے؟ دل تو نہیں تڑپ کرتے لیکن ظاہر ہے کچھ جگہ پہ ابھی فجر کی نماز ہے, کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ابھی مارننگ ہے, اور ویسے بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے. فریش اپ ہونے کے لیے وضو تازہ کر لیں تو بنا فریش ہو جاتا ہے ان شاء اللہ. ابھی ہم دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر. بینڈ میں صرف ہمیں ایک دو منٹ ہی ملے گا ریکیپ کے لیے, تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو باقی رہے گی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پھر اس کے بعد آگے فرمایا, لفظ میں حال کو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ واضح کر رہی تھی. مزید یہ لفظ میں حال اگر دیکھے میم حال عام سے بھی ہو سکتا ہے. محل کا لفظ اردو میں محل کا لفظ بھی سنتے ہیں. فعال کے وزن پہ لیں گے تو میں حال بن جائے گا. جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں محل ہونا کسی چیز کے اندر. لیکن اس کو لفظ حال سے بھی لے سکتے ہیں. جو لوگ گرامر پڑھتے ہیں وہ یقیناً اس چیز کو انجوائے کریں گے کہ محال سے ہوگا تو بھی یہ لفظ بنتا ہے مفعال کے وزن پہ. لیکن اگر حال اور حیلہ سے ہو تو پھر میم اس کے اندر الگ سے ہے. اور حال اور حیل کہتے ہیں پکڑنے والا. بہرحال تھوڑی سی باریک بات تھی, اگر آپ نہ بھی اس کو ساتھ انڈرسٹینڈ کر پائیں تو کوئی بات نہیں, اس کو چھوڑ دیجئے. فرمایا لہ دعوت الحق, سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے. مراد یہ کہ اس کی دعوت واجب القبول ہے اور دوسروں کی دعوت قبول نہیں. اسی طرح دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی کی عبادت کرنے کا حق ہے, کسی دوسرے کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح دعوت الحق کا ایک ترجمہ کیا گیا اخلاص کے ساتھ دعا کرنا, یعنی یہی وہ ذات ہے جس سے دعا کی جائے گی اخلاص کے ساتھ. مراد کیا ہے کہ اصل ذات رب کی ہے, اسی کو پکارو, مت دوسروں کی طرف جاؤ. جو اتنا کچھ کرنے والا ہے کیا وہ تمہاری نہیں سنے گا؟ کیا وہ ذات تمہاری باتوں کو نہیں سن سکتی؟ تم اس کے ساتھ کس طرح سے مقابلہ کرو گے؟ لیکن کچھ لوگ اللہ کی ان ساری خوبیوں کو دیکھتے سننے کے باوجود بھی والذین یدعون من دونہ, وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا, کن کو؟ جو لا یستجیبون لہم بشیئن, نہیں وہ قبول کرتے ان کے لیے کوئی چیز, یعنی ان کی کسی بات کو وہ قبول ہی نہیں کر سکتے, نہ ان کی دعاؤں کو, نہ ان کی پکاروں کو, ان کی عبادات کو, کسی چیز کو بھی وہ قبول نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ الا مگر کباستن کفیہ الی الماء, جیسے کھولنے والا اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف، کیوں؟ تاکہ لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے وہ اس کے منہ کو. کیا پانی؟ فاہ فمن سے ہے، لیکن کیا ان کے اس طرح سوچنے اور کہنے سے پہنچ جاتا ہے؟ نہیں. وما ہوا ببالغی، اور نہیں وہ اس کو پہنچنے والا. لہذا وما دعاء الکافرین الا فی دلال، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی میں. اس ایک آیت میں دوبارہ توحید اور شرک کے فرق کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھولا گیا. پہلے کہا گیا لہو دعوت الحق، حق اسی کا ہے کہ اس کو پکارا جائے. ایک تو اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، آسان سا، بالکل سیدھا، یعنی یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کے سوا کسی اور کو پکارنے کا کوئی حق نہیں. خوف اور امید کے وقت اسی رب کو پکارو، وہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا. اسی طرح دوسرا معنی دعوت بمانی عبادت، یعنی اسی کی عبادت حق ہے اور صحیح ہے، اس کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، کیونکہ وہی مدبر ہے، خالق ہے اور مالک ہے. یہ ایک بات تو ہوگی دعوت الحق، کیا ہماری دعوتیں حق کی طرف ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے نا ہمارے سامنے، کہ اللہ تعالی ہی کی طرف ہماری دعوتیں ہیں اور ہماری زندگی کے سارے معاملات اللہ ہی کے گرد گھومتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلط طریقے سے کی گئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. ایسے لوگ جو اللہ کو پکارنے کی بجائے کسی اور کو پکارتے ہیں، اب آگے ان کی مثال دی گئی کیسے. والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں وہ قبول کر سکتے ان کی کسی چیز کو. یہ کون ہے الذین؟ اس سے مراجات و کفار ہیں، اور یدون کا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، اشارہ ہے دربتوں کی طرف، یعنی وہ کافر جو اللہ کے سوا دوسروں کی چیزوں کو پکارتے، ان کی عبادت کرتے، ان کو یاد کرتے، ان سے منتے اور مرادیں مانگتے ہیں، کیا وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لا یستجیبون لہم، ان کی کوئی درخواست قبول نہیں کر سکتے، وہ نفع کی ہو یا ضرر کو دور کرنے کی ہو، یہ کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے. لا یستجیبون کا معنی یہاں کیا ہے؟ لا یجیبون، جواب نہیں دیتے. آپ کبھی ٹیلی فون کریں اور غلط نمبر ڈائل کر دیں، اور آپ وہاں کھڑے ہو کے آنسرنگ مشین پہ جو مرضی چھوڑتے جائیں، آپ کو آگے سے جواب نہیں ملے گا. اسی طرح مشرک جو ہے نا، وہ ناٹ اویلیبل کی کال کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، صبح سے شام تک کوئی کسی ایسے فون پہ باتیں کرتا رہے جہاں دوسری طرف کوئی سن نہیں رہا، اور اینڈ آف دا ڈے کیا اس کی وہ باتیں آگے پہنچنی چاہیے؟ کہیں گے بھائی آپ کی تو کال کنیکٹ ہی نہیں ہوئی. بالکل اسی طرح وہ لوگ جو غلط نمبر ڈائل کرتے ہیں، اللہ کے نمبر کی بجائے دوسروں کے نمبر ڈائل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر وہاں کبھی بھی وہ چیز مل ہی نہیں سکتی. اب جب چیز نہ ملے تو اس میں ان لوگوں کا قصور ہے؟ نہیں. مثلا آپ کسی کا نمبر ڈائل کیے بغیر اس کو پورا میسج لکھا دیں، بعد میں وہ کام نہیں کرے گا، تو کیا آپ کو اس سے ناراض ہونا چاہیے؟ تو لہٰذا جن بتوں اور جن معبودوں کو لوگ پوچھتے ہیں، ان کا کوئی زیادہ قصور نہیں ہے اگر وہ خود ایسا نہیں کر رہے. یہ قصور اور یہ کمی اور نقصان کن کو ہوگا؟ جو خود یہ کام کر رہے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کی دعا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. مثال دے دی ان کی بات سمجھانے کی، کہ ایک وہ شخص جو اپنے ہاتھوں کو کھولتا ہے، پانی کی طرف لے جائے اور کہے پانی میرے ہاتھوں میں آ جائے، ایسے نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا، وما ہوا ببالغیخ، یہ اس کو پہنچنے والا نہیں ہے. پہلے تصور میں لائیں، ایک شخص ہے دریا کے کنارے کھڑا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کھول کے پانی کو کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ. کیا پانی کے کوئی کان ہے، عقل ہے، سمجھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی پکار تو نہیں سنے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ واپس آ جائے گا وہ شخص، کچھ بھی نہیں ملے گا. پانی نہ اڑ کے اس تک پہنچے گا، بے شعور ہے، اس کی دعوت کو نہیں سن سکتا. یہی حال کافروں کے ان بتوں کی ہے، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں لیکن وہ بے شعور ہیں، بے جان ہیں، وہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، کیسے وہ ان کی قبول کریں؟ میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور بڑی حیرت انگیز بات مجھے لگی، ان کی کوئی دوست ہیں، بیسیکلی ہندو ہیں اور سارے بتوں کو پوچھتے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا، کہنے لگی کہ مجھے کہنے لگی کہ ہماری دیوالی ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی بات سمجھنے کے لیے پوچھا، اچھا یہ تو یہ کیا ہوتی ہے دیوالی اور کس طریقے سے مطلب تم پوچھتے ہو؟ اس میں وہ جو کہہ رہی کہانیاں سنا رہی تھی نا، وہ میری سمجھ سے باہر تھی، اور کہہ رہی بہت اچھی لڑکی ہے، سمجھدار ہے، بہت یعنی مخلص لڑکی ہے، لیکن شرک کیسے انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ جو ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہوتی ہیں نا، یہ تو نقلی ہوتی ہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو مورتیاں جو ہمارے پنڈتوں کے پاس مندروں میں ہوتی ہیں نا، تو سال میں کوئی ایک آدھا دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ جان ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو جان ڈلے تو پھر کوئی بندہ پتھر کا تو نہیں رہ سکتا نا، کہا کیسے لوگ، ان کو پانی نہیں ملے گا، اور وما دعاء الکافرین الا فی دلال، کافروں کی ساری پکاریں، ساری باتیں، ساری نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کہ شرک بندے کے اچھے کاموں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے صحیح طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا اپنے وقت کا ضیاع ہے، اپنے وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ جو انسان اپنی زندگی کو بیکار، بے فائدہ مشغلوں میں گزار دے گا، وہ گمراہی میں ہے۔ کچھ لوگ دنیا سے اسی طرح چلے جاتے ہیں، ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ، بھٹکتے ہوئے دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ تو ہے نا ایک ٹپیکل شرک کی بات کو سمجھنے کی مثال، لیکن اگر آپ باطنی شرک یا شرک کی دوسری قسموں کو دیکھیں، تو وہ لوگ جو اپنی زندگیاں دوسری پکاروں کو سننے اور سنانے میں لگا دیتے ہیں، کیا وہ اس میں نہیں آتے؟ صبح سے شام تک ان کی زندگیاں صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگی رہتی ہے جس نے ان کو ملنا نہیں، اور مل بھی گئی، آج ملی تو کل ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے رہے ہیں، اور وہ کیا؟ کہ وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں جتنے بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے اوقات میں۔ یہ پہلی تو بات ہے کہ آیت سجدہ، دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ کی بات جہاں کر کے احساس دلا دیا گیا کہ تم اللہ کی شان کو دیکھو، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اس کے سامنے ہر چیز پست ہے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتی ہے، تم اس کے سامنے جھکو نہ جھکو، لیکن سب جھک رہے ہیں، کچھ تون کچھ کرہن۔ مثلا کون؟ مومن خوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اور کافر زور اور زبردستی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، اس کے سائے صبح و شام زمین پہ آ جاتے ہیں۔ اصال کی جمع ہوتی ہے اصیل، قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ تمام مخلوق اللہ کے سامنے دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ تم کیوں نہیں جھکتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ من استعمال کیا، تو من فی السماواتی طوعن میں فرشتے بھی شامل ہیں کیونکہ جاندار مخلوق ہیں، اور اسی طرح اہل ایمان بھی ہیں، اور کرہن میں کافر اور منافق جو تلوار کے خوف سے سر جھکاتے ہیں، کراہت کے سر جھکاتے ہیں، یا پھر مصیبتوں اور کراہتوں کی شدت کے وقت سر جھکاتے ہیں، یہ بھی جھکنا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان پہ کوئی مجبوری پڑتی ہے نا، پھر سر جھکتا ہے، کیونکہ اب ٹوٹ تو سکتا نہیں تو جھکانا ہی بہتر ہے۔ تو ایسی عبادات بھی پھر انسان کی قبول نہیں ہوتی کہ جو مجبوری کی حالت میں ہو، بیماریوں اور مشکلوں میں ہو، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بندے کے معاملے کو جانتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے اللہ کے تعلق کو خود جانتا ہے، لیکن صرف مشکل حالات کی سختی کی وجہ سے کسی کا اللہ کے آگے جھک جانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ بندہ کرہن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اسی طرح یس جدو کا ایک معنی تو کیا ہوگا, جھک رہے ہیں جیسے ابھی ہم نے بات کی فزیکلی جھکنا, اور دوسرا ہے اطاعت کے معنوں میں سرنڈر ہونا. کائنات کی ہر چیز طبعی قوانین کی پابند ہے, مجبور ہے. اللہ نے پانی کو کہہ دیا کہ تم نے نیچے کو جھکنا ہے, وہ نیچے جھک رہا ہے, اب اوپر نہیں اٹھ رہا. آگ کو کہا جلانا ہے, وہ جلا رہی ہے. سورۃ نساء کی آیت 142 میں منافقوں کے ایسے سجدوں کی بات کی گئی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نمازوں کی طرف آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں. سورۃ توبہ کی ایک آیت میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى, وہ نمازوں کی طرف نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. اور سورۃ نحل آیت 49 کی آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ اللہ کے آگے جھکتی ہے. اسی طرح سورہ حج کی آیت 18 میں بھی آتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے آگے ہر چیز سجدہ کر رہی ہے, اور کیوں نہ کرے, وہ ذات بہت بڑی ہے, اس کے آگے جھکنے سے ہی بات بنے گی, اور ایسی ذات ہی کے آگے جھکنا پڑے گا جس کے لیے لوگ جھکانے کو اپنے آپ کو تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ابھی تک بھی توحید کی باتیں نہیں سمجھے ان سے کچھ سوال کرو, اور یہ سوال سنتے وقت آپ بھی خود سے یہ سوال کریں گے کیا, قل من رب السماوات والارض, پوچھئے کون ہے آسمان و زمین کا پروردگار. کوئی جواب نہیں ہے, خاموشی, کیونکہ حوصلہ نہیں ہوتا نا, تو لہذا جواب دے دو, قل اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے. ایسے سب استفہام کو استفہام تقریری کہتے ہیں. پوچھو ان سے, قائل کرو ان کو, جواب دو ان کو, بے بس کرو ان کو, بے دلیل کر دو کہ اللہ خالق ہے. جب وہ اتنا بڑا خالق ہے تو پھر تم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہو, دوسروں کی بات کرتے ہو. امام بغوی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مشرکوں سے پوچھا کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو انہوں نے جواب دیا آپ ہی بتا دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ, آپ جواب دے دیں. قل کہہ دیجئے, افتخستم من دونہ اولیاء, کیا تم بناتے ہو اس کے سوا دوسروں کو ولی, اور کارساز ہیں تمہارے, کیا اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو پھر بھی کارساز دوسروں کو بناتے ہو, کیسی بات کرتے ہو, اور بناتے بھی کن کو ہو, جو لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, جو تو اپنے ضرر اور نفع کے بھی مالک نہیں ہے. ان کو کوئی کیچڑ میں ڈال دے, ان کو کوئی گلیوں میں لے کے گھومے, ان کے اوپر بارش کا پانی گرے, وہ خود اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تو کیا وہ تمہاری مدد کریں گے, سفارش کیسے تمہاری کریں گے. لہذا قل هل یستوی الاعمی والبصیر, کہہ دیجئے کیا برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا, نابینا اور بینا برابر ہیں. نابینا سے مراد جہاں بے عقل, بے بصیرت, اور ہر وہ شخص جو اپنی بصیرت سے کام نہ لے, مشرک. اور بصیر سے مراد وہ شخص جو اپنی بصیرت سے عبادت کی حقیقت اور اس کے تقاضوں کو سمجھے, غور کرے کہ عبادت کا مستحق کون ہے, کس کی عبادت کی جائے, کس کو کارساز سمجھا جائے. اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر کی جاتی ہے کہ آما سے مراد وہ معبود ہے جو تمہاری طرف سے لا علم ہے, اور بصیر سے مراد وہ معبود ہے جو تمہارے حال سے واقف ہے. مراد کیا کہ کیا اللہ اور تمہارے بت برابر ہو سکتے ہیں, ہرگز نہیں. ون نور, اور نہ روشنی, روشنی بھی برابر نہیں ہے. تو لہذا ام جعلوا للہ شرکا, کیا وہ بناتے ہیں اللہ کا شریک, خلقوا کخلقہ, کیا انہوں نے پیدا کیا کوئی اس جیسی مخلوق کو جس کی وجہ سے فتشابہ الخلق علیہم, شبہ پڑ گیا ان کے اوپر خلق کے بارے میں, یعنی کیا انہوں نے بھی اللہ جیسی کوئی چیز پیدا کی ہے. ایک آسمان اللہ نے بنایا, کوئی انہوں نے بھی بنا دیا, کوئی زمین انہوں نے بھی بنا دی. یہاں جو ام ہے نا, یہ بل کے معنوں میں استفہام انکاری, انکار کے لیے, اور خلق و شرکا کی صفت ہے. فتشابہ سے مراد ہے مشتبہ ہونا, شک پڑ جانا, کوئی اس نے بنائی, کچھ اس نے بنائی. ہوتا نا, مثلا آسمان اللہ نے بنایا ہوتا تو چاند کسی اور نے بنایا ہوتا, ستارے کسی اور نے, آپ کہیں پتہ نہیں چلتا کیا کس نے بنایا, کیا یاد کریں. نہیں, سب کچھ اسے ایک نے بنا دیا، ایون جو کام تم کرتے ہو وہ بھی اس نے بنائے، کیونکہ وہ اکیلا ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، ربوبیت اور معبودیت میں واحد ہے، اصل وجود میں بھی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالی ایک ہے، اکیلا ہے، اس نے یہ سب کچھ پیدا کر دیا، اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. اور القہار بھی ہے، قہار کہتے ہیں ایسا زبردست جس کے آگے سب ذلیل ہو، چھکے ہوئے ہوں. اسی طرح ایسا غالب جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. اور اب اس کے اس غلبے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ غالب بھی ہے، قہار بھی ہے. ہمارے یہاں تو لفظ قہار بس ایسے ہی بولتے ہیں نا، قہر والا، لیکن اگر آپ جو اسماء الحسنہ کی سیریز چل رہی اس میں القہار کی تفسیر ان کے دیکھیں تو آپ کو وہ سارے معنی یاد آ جائیں گے کہ القہار کے اندر ہم نے کتنی تفصیل سے بات کی تھی. یہ کوئی غصے اور قہر والا رب نہیں ہے، یہ ذات بڑی بندے کی نعمتوں کو بڑھانے والی اور اس کے کاموں کو کرنے اور کرانے والی ذات ہے. اسی لیے کہا ان سے پوچھو، کیا پوچھو، کہ ام حل تستوی ظلمات انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السید زبد الرابیہ. وہو الواحد القہار، وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنے زیادہ کام کرنے والی ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہیں اللہ کی کائنات پہ غور نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے.
قول باطل فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَسْخَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اس نے اتارا آسمان سے پانی، پس بہنے لگیں وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق، تو اٹھا لیا سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے. یوں اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی. پس بیکار جھاگ تو رائے گاں چلا جاتا ہے، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فطرت کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کائنات کا ایک بہت بڑا راز بتا دیا کہ کائنات کے اندر جب بھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی الہی کی بارش فرماتا ہے، وہی ایک ہی ہوتی ہے جیسے آسمان سے اترا ہوا پانی، لیکن کیا وجہ ہے کہ کہیں تو وہ پانی ہریالی بن کر سبزے کی صورت میں جگمگاتا ہے، اور کہیں وہی پانی کیچڑ بن کر آنے جانے والوں کے پاؤں پھسلاتا ہے. اس کی وجہ پانی نہیں، اس کی وجہ وہ زمین ہے جس نے اس پانی کو لیا. دو مثالیں ہیں آیات میں، ایک تو آسمان سے پانی کا برسنا اور اس کے ساتھ پانیوں وادیوں کے اندر پانی آنے لگنا. یہاں فسالت کا لفظ جو ہے سیل سے ہے، سین یا لام سیل، اسی سے لفظ سیلاب ہے. سیل کہتے ہیں بہنے کو، آب فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پانی. تو سیلاب عربی اور فارسی کا مجموعہ جس کا معنی ہے بہتا ہوا پانی. اودیاتن جو ہے یہ وادی کی جمع ہے، ویلی کے معنوں میں اردو میں بھی ہم انگلش میں بھی آتا ہے یہ لفظ ویلی. پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں، کہ ارد گرد پہاڑ ہوتے ہیں اور ارد چاروں طرف بیچ میں ایک پلین حصہ ہوتا ہے، اس کو ویلی کہتے ہیں. اور زبدن کہتے ہیں جھاگ کو، گھی کو بھی کہتے ہیں، مکھن کو بھی، کیونکہ مکھن بھی اوپر آ جاتا ہے نا. زبدہ آپ نے کسی بھی چیز کے ڈبے کے اوپر دیکھا ہوگا، عربی زبان میں کوئی بھی ایسی عرب ملکوں سے جو چیزیں آتی ہیں تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. حلیہ جو ہے حالام یا سے ہے، خلیش زیورات کو کہتے ہیں، زیور. اور یوقدون کا لفظ وقدہ سے ہے، وقاف دال،
وقودہ الناس والحجارہ میں یہ لفظ آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی ذات لوگوں کو دنیا میں مختلف نعمتیں دیتی ہے لیکن ان کے اندر سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. دوسری مثال جو ہے بھٹی میں زیورات کے پکنے سے ہے کہ کس طریقے سے جب زیورات کو ڈھالنا ہوتا ہے لوہا یا خام مٹیریل جو بھی ہوتا ہے سونے کے اندر دیکھ لیں یا چاندی کا, تو اس کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد پکایا جاتا ہے. پیور گولڈ جو ہوتا ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتا ہے اور جھاگ مٹی یا کھوٹ کی صورت میں جو ہوتا ہے وہ اوپر آ کے تیرنے لگتا ہے, اور جب اس کو ہٹایا جائے بظاہر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اوپر سے بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ سارا میلٹنگ جو میٹل ہے ساری وہ جھاگ ہی جھاگ ہے, لیکن وہ جھاگ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بٹھا اگر تھوڑی دیر کچھ نہ کیا جائے چولہا بند کر دیا جائے تو جھاگ بیٹھ جاتی ہے. اگر کبھی کسی نے گڑ کو پگھلایا ہو کبھی گچک کو یا گڑ کو شوگر کو تو اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بظاہر جھاگ بہت اوپر آ جاتا ہے لیکن اصل میں وہ جھاگ جو ہوتی ہے بیٹھ جاتی ہے. یہ دونوں مثالیں جو ہیں حق اور باطل کا فرق بتاتی ہیں. کسی بھی معاشرے میں عمومی رجحان کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف باطل کا غلغلہ دکھتا ہے. ہم کہتے ہیں ہر ایک ہی یہ کام کر رہا ہے, ہر طرف برائی ہے, ہر طرف خرابی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جھاگ کی طرح پورے معاشرے پہ چھائے ہوتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں بھی ان کی دھاک بیٹھی ہوتی ہے. اس کے برعکس اس کے اپوزٹ لوگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن دبے ہوئے ہونے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ سروائیول پوزیشن میں نہ لانے کی وجہ سے وہ اس کے نیچے ہوتے ہیں. لیکن باطل کا جھاگ کی طرح ہر چیز کے اوپر پھیل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ باطل ہو گئی اور ختم ہو جائے گی. صرف ضرورت ہوتی ہے حق والے کو اپنے حق کی بات پتہ چل جائے. اگر دیکھا جائے تو ان دو آیات میں اللہ کی ذات نے اتنا خوبصورت طریقہ رکھا اس بات کو سمجھنے کا کہ جب بھی تمہاری زندگی میں وحی الہی کی بارش آئے گی تو یہ حالات آئیں گے. اگر آپ امیجن کریں اس مثال کو سمجھتے ہوئے کسی بھی پہاڑی ندی نالے کو, ایک جوش کے ساتھ پانی آتا ہے اور وہ پانی جو ہے جب پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ساتھ آواز بھی پیدا ہوتی ہے. تیسری چیز جو وہاں پیدا ہوتی ہے وہ جھاگ ہوتی ہے. اگر آپ اسی بات کو مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی شخص جو اس معاشرے کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اس کی زندگی میں وحی الہی کا نور آنے لگا, قرآن اس کی زندگی میں آیا, اب جب اس نے قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا شروع کیا تو معاشرے کے اندر ایک شور اٹھا. جھاگ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ریسپانس, ریئیکشن, یہ کیا ہوا, ان کو کیا ہو گیا, کل تک تو آرام سے بیٹھے تھے لیکن پھر ایک دم پورے معاشرے میں ایک فرکشن کی کیفیت ہوتی ہے. ہر طرف مخالفت مخالفت مخالفت, جتنی مخالفت بڑھتی ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے. جب کوئی بندہ نیا نیا ایمان قبول کرتا ہے یا نیا نیا وحی الہی کا نور اس کے سینے کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب جوش ہوتا ہے, ولولہ ہوتا ہے, ایک انرجی پیدا ہوتی ہے. تصور میں آتا ہے بالکل اسی طرح کے ایک پہاڑ کے اندر سے نالا نکل رہا ہے اور خوب جوش ہے. اس طرح جب بھی کبھی کسی کے دل کے اندر ایمان آئے یا کسی کے اندر دل کے اندر اس چیز کی تڑپ پیدا ہو جائے نا کہ میں نے اللہ کی بات کو سمجھنا ہے تو اس کے اندر بھی یہی جوش ہونا چاہیے. اگر نئے نئے ایمان کے اندر ہی جوش نہ ہو تو بعد میں کہاں ہوگا. جو لوگ بالکل اپنے قرآن اور اسلام اور وحی کے سیکھنے کے آغاز کے دنوں میں جوش رکھتے ہیں وہ بعد میں نہیں ہوتا, ایسا ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر آپ امیجن کریں کسی بھی سمندر کے کنارے کو تو اس کے تین حصے ہوتے ہیں, ایک اس کا بالکل کنارہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں تو وہاں بڑی بڑی لٹیں جو ہوتی ہیں لہروں کی ہوتی ہیں, جھاگ ہوتی ہے اس کے اوپر لیکن اتنی گہرائی نہیں ہوتی, شور بھی کناروں پہ ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ اس دریا یا سمندر کے آگے چلتے جائیں تو وہاں تھوڑا لہروں کا زور ٹوٹ چکا ہوتا ہے, گہرائی پہلے سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب تیسرا درجہ دریاؤں کا آتا ہے جو تھرڈ کور ہوتا ہے کہ جو بالکل ڈیپتھ ہوتا ہے وہاں بالکل پرسکون ہوتا ہے, موتی ہیرے وہاں ہوتے ہیں. اسی طرح کسی بھی سوسائٹی کے اندر اسی تین قسم کے لوگ ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر ایمان بہت بڑا ہونا چاہیے, جوش والا, وہ ایک دم, اور یہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب نیا نیا دین آتا ہے زندگی میں, جیسے ہر چیز ہی نئی اچھی لگتی ہے نا, سیل فون کو بچہ نیا لے لے تو ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا, شادی بھی نئے نئی شادی بڑی پیاری لگتی ہے لوگوں کو لیکن بعد میں پھر ہر چیز اپنی جگہ پہ آنے لگتی ہے. اسی طرح ہم میں سے وہ ساتھی جو قرآن کی طرف جڑتے ہیں, اگر شروع ہی دنوں میں کمپرومائزنگ ہو جائیں, مصلحت والا ایمان آنے لگے تو وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. گرم جوشی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا دریاؤں کے پانی کے بیچ میں, یہ مخالفت ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنا بڑا پتھر ہوگا پانی کے وہاں گرنے کی آواز اتنی زیادہ ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, جب وہ پانی گرتا جاتا ہے گرتا رہتا ہے, آخر وہ پتھر بھی گھل گھل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں اس پانی کے ریلے میں ملنے لگتے ہیں. کبھی بھی دین کے راستے میں آتے ہوئے نئی نئے راستے میں مخالفتیں آئیں تو گھبرائے نہ, بلکہ اپنی اس انرجی کو صحیح طرح یوز کریں. تازہ تازہ ایمان وہ کام کر جاتا ہے جو بعض دفعہ پیدائشی ایمان والے لوگ بھی نہیں کر سکتے, کہ انسان اتنا انرجیٹک فیل کرتا ہے جتنی وہ کہتے ہیں نہ تندی یہ باتیں مخالف سے گھبرا اے اوقاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر ہماری زندگی میں مخالفتیں نہ ہوں, فرکشن نہ ہو, لوگ ہمیں ہمیشہ اچھا ہی کہتے رہے, ایڈمائر ہی کرتے رہے, تو ہم کبھی بھی بڑے کام نہ کریں. مصیبتیں جو ہوتی ہیں, جو کلیمیٹیز ہوتی ہیں, وہ انسان کی زندگی میں بہت خیر لے کر آتی ہیں, کہ بعض دفعہ انسان پھر اس وقت وہ بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے, اتنے رسک لے لیتا ہے کہ 10-5 سال کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھے تو دل ہاتھ میں آنے لگتا ہے کہ ہائے میں نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا, ہائے میں نے اتنا بڑا رسک لے لیا تھا, کہاں سے میرے اندر اتنی طاقت آ گئی, میں کس کس سے ٹکرا گئی تھی. لیکن وقت گزر جاتا ہے, پھر ٹھہراؤ آتا ہے, ہمیشہ مخالفتیں نہیں رہتی, چند دن کی مخالفتیں ہیں. جو اس مخالفت میں دب گیا اس سے تو کچھ نہیں ملے گا, لیکن وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو نفع دے گا, جو فائدہ مند ہوگا, جو ٹکراتا رہے گا, جو جاتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنائے گا. اب دیکھیں کہ جب کسی بھی پہاڑی میں سے پانی کا ایک ریلا نکلتا ہے نا, تو بہت تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, جگہ ہی نہیں ہوتی, پہاڑوں میں اس نے خود بنانی ہوتی ہے. تو جیسے وہ فلرش کرنے والا انداز ہوتا ہے نا, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں فوارے کے لیے جتنا پیچھے سے پریشر سے پانی ڈالیں تو اتنا فوارا پھٹ کی طرح آتا ہے نا, جگہ نہیں دیتا معاشرہ. ہم جب نیا نیا دین لیتے ہیں نا تو معاشرہ ہمیں قبول ہی نہیں کرتا, ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اور پھیلیں گے. اور جتنا معاشرہ ہمارے اوپر وہ حالات تنگ کرتا ہے, اتنا ہمارے اندر ایمان آنا چاہیے, اتنا جوش آنا چاہیے, اتنا پانی کا پھیلاؤ, اتنا اس وحی کی طلب تڑپ پڑنی چاہیے. پھر آہستہ آہستہ جب پانی تھوڑا کھلتا ہے, اپنی جگہ بناتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ بھی ہمیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے نہیں مڑنا, چھوڑ دو. آپ دیکھیں دوسرے درجے پہ وہ ہلکے سے کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اب وہ کول ڈاؤن ہو نا تو ہمارے اندر گہرائی آنی چاہیے, یہ نہیں کہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے. کچھ لوگ تو کرتے ہی کام پریشر کے اندر ہیں, پریشرڈ پیپل ہوتے ہیں, جو پریشر ڈالے اس پہ تو کہتے ہیں ہم نے ضرور کرنا ہے, اور جہاں ریلیکس کر دیا جائے وہاں کرتے کوئی نہیں کام. ہم ہر اس کام کو مجبوری کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمیں دوسرا منع کرتا ہے, لیکن کئی ایسے راستے ہوتے ہیں جہاں ہم مجبور نہیں ہوتے لیکن ہم وہ کام کر ہی نہیں پاتے. تو اس طرح ان باتوں میں جب ایک بندہ اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے نا, تو اس کو پھر ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اندر طاقت پیدا کرے. اب اگر اس آیت کو ہم پھر دیکھیں اور اپنے اوپر ساتھ ساتھ لیتے ہوئے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں فٹ کیا ہے. فرمایا انزل من السماء ماء, اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا. یعنی یہاں وحی الہی جو قرآن کا سورس ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے, یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ دیا. پھر کیا ہوا؟ ماء ان پانی. پانی کیا ہے؟ وحی الہی, قرآن بھی ہو سکتا ہے, حدیث اور سنت, سارے معاملات اس میں ہوں گے. پھر کیا وہ فصالت اودیتن, پھر بہ نکلی اس میں سے وادیاں. یہ وادیاں یہاں کیا ہیں؟ مومنین, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین. فصالت اودیتن, بہ نکلی وادیاں. ہر بندہ ایک وادی ہے چھوٹی سی. ہمارا جو دل ہے نا یہ ایک برتن کی طرح ہے, اور پھر جتنا پانی آتا جاتا ہے اتنی ہلچل آتی ہے. بارش تو سب کے اوپر ایک ہی جیسی برستی ہے, لیکن ہر زمین کتنا لیتی ہے؟ بھی قدری ہا, اپنے اندازے کے مطابق, اپنے ظرف کے مطابق, اپنے برتن کے مطابق. بارش ہو رہی ہو, آپ پہر چمچ لے کے چلے جائیں, کتنا پانی آئے گا اس میں؟ چند قطرے آئیں گے. اور بارش ہو رہی ہے اور آپ بالٹی رکھ دیں, بالٹی بھر جائے گی. اسی لیے وہی الہی کی بارش جہاں بھی ہوتی ہے, وہاں جتنے مرضی لوگ بیٹھے ہوں, ہر بندہ اپنے ظرف, اپنی طلب, اپنی گہرائی, اپنے شوق, اپنے جذبے اور اپنے ایمان کے مطابق وہاں سے حصہ لے کے آتا ہے. جتنا شوق, جتنا نصیب, اتنا ہی ملے گا. پانی اندر آتا ہے, ہلچل مچتی ہے, عمل بدلنے لگتا ہے, سوچ بدلنے لگتی ہے. کفحت عمل السعید بدر رابیا, سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا. پھر بندہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے, چین آتا ہے, پھر تو آنکھیں بھی برستی ہیں, دل بھی روتا ہے, پھر انسان کے ہاتھ کام کرتے ہیں, زبان خاموش رہتی ہے, اس کے کان اللہ کی بات کی طرف ہوتے ہیں، سوچ، دل، عمل، چلنا پھرنا، ایک ایک چیز بدلنے لگتی ہے۔ معاشرے کو تصور کریں، ایک سمندر ہے اور قرآن والا مخالف سمت میں چلنے والا شخص ہے، جو ہی وہ چلنے لگتا ہے تو لوگ ہلنے لگتے ہیں، اوف یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں گئے، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگے، کل تک تو یہ اویلیبل تھے، کل تک تو 24 گھنٹے اویلیبل تھے، کیا کروں، کیا بنا دوں، کیا کھلا دوں، کیا پکا دوں، کل تک تو ان کی زندگی میں صرف ایک ہی کام تھا اور وہ ہماری پوجا تھی، آج کیا ہو گیا، یہ تو بدل گئے، یہ تو بھاگ گئے۔ اب ایک دم جھاگ 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 جھاگ، اور ایسے وقت میں جو بندہ پھر بیٹھ گیا تو وہ بیٹھ گیا، لیکن جو ایسے وقت میں ٹکرائے گا، جب شور پیدا ہوتا ہے نا تو اس سے انرجی بھی پیدا ہوتی ہے۔ آج جو انرجی ہے، اصل میں یہ بھی ایک ریئیکشن کی بات ہے، فرکشن ہے۔ بجلی کیسے بنتی ہے؟ پانی کو ایک اتنے پریشر کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں برقی رو پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں اگر مخالفت ہے اللہ کے راستے کی تو خوش ہو، یہ آپ کو اونچا اڑانا چڑھتی ہے۔ بڑے جہاز جو ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ اونچائی پہ اڑنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جہاز، چھوٹی چھوٹی فلائٹیں نیچے اڑتی ہیں، ڈولتی رہتی ہیں، گرنے کا بھی ڈر چھوٹے جہازوں کا زیادہ ہوتا ہے۔ بڑے بحری جہاز جو ہوتے ہیں وہ نہیں ڈوبتے، چھوٹی چھوٹی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ وہی بندہ معاشرے کی رو میں بہہ جاتا ہے، وہی پیئر پریشر کا شکار ہو جاتا ہے جس کے اپنے اندر گہرائی نہیں ہوتی، جس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ گہرے سمندر میں جتنی اونچی لہریں گرتی ہیں، اونچی اٹھتی ہیں، اتنی گہرے ایمان کے مقابلے میں مخالفت زیادہ ہوتی ہے۔ 10 لوگ ایمان والے ہیں، 9 کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان تو صرف نمازیں پڑھنے والا، تسبیح کرنے والا، کھانے کھلانے پینے والا ہے۔ لیکن ایک شخص کا ایمان جو وہی الہی، جو بارش تبدیلی چاہتا ہے، دھونا چاہتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے، بارش کا پانی ایسے چاہتا ہے، تھوڑی ہے کہ تم گندے بھی رہو اور بارش بھی رہے، پانی سے تزکیہ ہوگا۔ یہاں آپ امیجن کریں کہ وہی الہی کیا چاہتی ہے، کہ معاشروں کی گندگیاں دھل جائیں، سارے گندے نالے کھل جائیں، سارا کچرا بہ جائے، یہ ہے بارش۔ یہ بارش صرف تسبیح پہ اللہ 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 کرنے والی بارش نہیں ہوتی، یہ صرف درجے بلند کرنے کے لیے، جنت میں درخت لگوانے کے لیے سبحان اللہ وبحمدہ نہیں ہوتا، یہ سب ہوتا ہے، لیکن اصل بارش کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ دے، گندگی کو دور کرے۔ اور ایسے لوگ پھر جو جم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ بڑی بڑی لہریں جو ہوتی ہیں وہ کناروں پہ آ کے سر توڑ دیتی ہیں، ہمت ہار دیتی ہیں، کہتی ہیں ہم ہارے تم جیتے۔ اس طرح یہ مخالفتوں کا، باتوں کا طوفان ایک وقت آتا ہے، ٹھنڈے جھاگ کی طرح بہ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سرف کے ساتھ کپڑے دھوئے ہوں، ایک وقت آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ٹب کے اندر صرف جھاگ ہے، نیچے پانی ہوتا ہے، 90% پانی ہوتا ہے، 10% جھاگ ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو لگتا ہے سارا پانی جھاگ بن گیا۔ نہیں، ایک مضبوط ہاتھ لے اور سارے جھاگ کو ہٹائے، نیچے پانی نکلے گا۔ اسی طرح اسلام اور دین کے راستے کی مخالفتوں میں ہمارے مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ید بیضا کی ضرورت ہوتی ہے، ضرب کلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا ہمارے اندر ایمان آتا ہے اتنی جلدی مخالفت ختم ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ کہیں کہ صرف استعمال کرنا چھوڑ دیں تو پھر گندے کپڑے پہن لیں، آپ کہتے ہیں ہم سے نہیں برداشت ہوتی مخالفت، تو پھر آپ بھی گندے رہیں، آپ کے کپڑے بھی گندے رہیں گے۔ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ کرنا کیا ہے، کیا گندگی دور کرنی ہے، کیا اپنے گھروں کا گند غبار ختم کرنا ہے، گلی کا گند ختم کرنا ہے، معاشرے کا گند ختم کرنا ہے، اپنے شہر کے لیے رحمت کی بارش بننا ہے، اس یونیورس، اس گلوب کے اوپر اس بارش کے پانی کو پھیلانا ہے۔ پہلے سوچ لیں، اور جب سوچ لیا تو پھر جو کرے جو کہے، ہمیں کیا، ہم تو چلتے ہی جائیں گے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، جنہوں نے صفائی کرنی ہوتی ہے وہ لوگوں کو منہ نہیں دیکھتے۔ کبھی آپ نے حرم میں لوگوں کو دیکھا ہوگا صفائی کرتے وقت کیسے کرتے ہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ ہزاروں کا مجمع، اور جہاں انہوں نے صفائی کرنی ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا یہ منظر، ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ سارے پہلے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یوں جیسے آپ مثال لیں کہ ادھر کھڑے تو اس ہال کے بیچ میں 5-6 لوگ سارے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، رستہ لیتے جاتے ہیں، جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے، ڈوری سی ہوتی ہے، پھر وہ سارے پیچھے پھیلتے ہیں اور وہ رسی کھلتی جاتی ہے اور جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ جڑ کے رہنا پڑتا ہے، ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے۔ اکیلا بندہ صاف کرے گا 10 گندے کریں گے، آپ گھر صاف کریں گی نا 10 بچے گھر کے گھر والے گندا کر دیں گے۔ آپ چاہتی ہیں گھر صاف رہے، آپ کا سارا گھر آپ کے ساتھ مدد کرے گا تو ہوگا، ہر ایک کو سمجھ ہوگی، نہ کوئی صفائی کرائے لیکن گند نہ ڈالے۔ اسی طرح یاد رکھے، معاشروں کی گندگی، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ان گندگیوں کو کرنے کے لیے ایک یونٹ چاہیے، ضرورت ہوتی ہے، ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کرنا ہے، آپ بدلنا ہے، سوچ لیں، ہم نے اپنی سڑکیں صاف کرنی ہے، ہم نے اب اور گندگی برداشت نہیں کرنی، ہم نے اپنی نسلوں کو گندے معاشرے میں نہیں چھانس لینے دینا، ہم نے ان کو برائیوں کے جراثیم میں نہیں مرنے دینا، ہم نے ان کو ہومو سیکشوالٹی کے مرض کا شکار نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کو ایڈز کا شکار نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کی کمریں جھکانی ہے رب کے آگے، تو پھر اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی۔ بے قدر ہی ہم میں سے ہر ایک اپنی قدر پہچانے، اپنا ضرب پہچانے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، اللہ نے ہمیں ہیروں کی کانے بنایا۔ اگلی مثال تو اور ہی خوبصورت طریقے سے انسان کو ڈسکور کرتی ہے، یہاں رابعہ تک پہلی مثال پوری ہو گئی کہ بارش کا پانی پہاڑی نالے سے گزر کے آیا، تبدیلی آئی، خرابی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور مثال، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ الْخِلْيَةٍ، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے، مثال ہے کہ خام سونا کان سے نکلا، اس کے اندر مٹی بھی تھی، کھوٹ بھی تھا، اس کو جا کے وہ بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، پھر پگھلاتے ہیں، پگھلاتے ہیں، سونا ایک ہائی ٹیمپریچر پہ جا کے پگھلتا ہے، جب پگھلتا ہے تب اس کے اندر پہاڑوں کی ہو سکتا ہے کچھ کنکریاں بھی شامل ہوئی ہوں گی، کچھ مٹی شامل ہوگی، کچھ ادھر ادھر کا خام چیزیں ہوں گی، وہ سب اوپر جھاگ بنتی ہیں۔ اگر اس وقت کوئی دیکھے تو کہے گا کہ سارا سونا ختم، بھٹی کے اندر پگھل کے میلٹ بن کے جھاگ بن گیا۔ یہ ایک صورت ہے سونے کی۔ دوسری کیا ہے؟ او متائن، کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، مثلا لوہے کو پگھلاتے ہو، خام لوہا مٹی سے نکالا، اس کے اندر کاربن بھی تھا، اس کے اندر مٹی بھی تھی، جا کے بھٹی میں ڈال دیا، اب کیا ہوا کہ وہ پگھلا، جب پگھلتا ہے تو اس کے اوپر بھی گندگی بہت ساری ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پھر صاف لوہا نیچے رہ جاتا ہے، پھر جتنا اس کو پکاتے جاتے ہیں وہ فولاد بننے لگ جاتا ہے۔ ذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم حق اور باطل کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کیسے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح دھات کو پگھلائیں تو اس کا کھوٹ دور ہوتا ہے نا، آگ سے اس کا کھوٹ دور ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو مخالفتوں کی بھٹی میں ڈال کر، مشکلات میں ڈال کر اللہ سونا بناتا ہے۔ کچھ تو خود ہی علم کے راستے کی مشکلات جو قبول کر لیتے ہیں نا، ہر دن کا ٹیسٹ، ہر دن کا اسائنمنٹ، گھنٹوں بیٹھنا، سردی میں بھی آنا، گرمی میں آنا، یہ اصل میں بھٹی میں پڑے ہوئے آج کل آپ لوگ، یہ آپ کی بھٹی ہے، اور آپ کو یہ بھٹی مبارک ہو، جس کو اس بھٹی میں اللہ نے نکھار دیا نا، اس کو پھر ہاسپٹلز کے چکر نہیں لگواتا اپنی رحمت سے، اور اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور سب کو رکھے، جو نہیں جڑے ہوئے ان کو بھی رکھے۔ اللہ نے بندے کو صاف کر کے لے کے جانا ہے، یہ جملہ لکھ لے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس بندے کا دل خوبصورت ہے نا، اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے پاک کرنا ہے۔ آپ نہ پڑھیں قرآن، نہ سیکھیں، نہ اللہ کے راستے کی مشکلات سے ہیں، ادھر سے نکلیں گے کسی اور مشکل میں پڑیں گے، اصل میں اللہ کے رحم ہی ہے۔ وہ کل جو عذاب قبر کے جھٹکے لگنے تھے، کل حشر کے میدان کی جو سختیاں تھی، اللہ نے دنیا میں ہاسپٹل اور آپریشن تھیٹروں میں لا کے رکھ دیا، وہ پاک کر رہا ہے۔ میدان محشر سے پہلے پل صراط کیا ہے، وہ بھی تو ایک قسم کا ڈائسیکشن روم ہی ہے نا، وہاں بھی تو گندا خون سارا نکلے گا نا، وہاں بھی تو جا کے جھونکے لگیں گی نا، انسان کے جسم کے اندر کے حرام کا خون نکالو اور جو حرام کا گوشت پگھلا ہوا اس کو کھاٹو، تو دنیا میں یہ مشکلات آتی ہیں۔ اگر یہ بات سب کو سمجھ آ جائے نا، تو میں کہتی ہوں کہ دین والوں کے لیے جگہ تھوڑی پڑ جائے اور لوگ باہر لائنوں میں کھڑے ہوں کہ لوگوں جنت کو تو بھی چھوڑ دو، یہ تمہاری دنیا کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ تمہاری پریشانیوں کا علاج ہے، یہ تمہاری اولادوں کی نافرمانیاں، تمہارے شوہروں کی بے دینیاں، یہ ادھر ادھر ان کا دیکھنا، اللہ نے تمہیں اس مضبوط چھت کے نیچے بلا کر کتنے فتنوں سے بچا دیا۔ اب اللہ پاک کرتا ہے، مشکلات آتی ہیں، اتنی آتی ہیں، اتنی آتی ہیں کہ پھر بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ کہتا ہے میں نے آخر کیا بگاڑا ہے، ساری مصیبتیں میرے ساتھ کیوں ہیں۔ اب پوچھے ذرا کوئی اس سونے سے کہ جو بھٹی میں پڑا، یا اس لوہے سے جو بھٹی میں پڑا تاکہ فولاد بنے، اسے پوچھو تمہیں تمہاری بدقسمتی نہیں ہے، تم ٹھوکروں میں نہیں آگے کہ خام لوہے کی طرح زنگ آلود ہو کر دنیا سے چلے جاؤ، اللہ تم سے ویپنز بنوانا چاہتا ہے، اللہ تم سے اپنے دین کا دفاع کرانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کام کے بن جاؤ۔ اسی لیے فرمایا جو جھاگ ہے وہ تو بالکل جفا گئی، یہ جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا وفا اور جفا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بہت ٹپیکل شاعری میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، وفا کے مقابلے میں جفا، وفا کہتے ہیں وفاداری کو اور جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ کہا کہ وہ تو گیا سب ختم، آپ ایک دفعہ سر اپنے آپ کو کہیں نو پرابلم، آئی ایم اویلیبل، میں وہی ہوں جو پہلے تھی، میں نے سب خط ختم کر دیا، میں اپنا ریزگنیشن دے کے آ گئی، میں نے اپنا انرولمنٹ ختم کر دیا، آج کے بعد کوئی ٹیسٹ نہیں، کچھ نہیں. پھر دیکھیے کتنے خوش ہوں گے، سارا شور ختم، مخالفتیں ختم، پارٹی ارینج ہوگی کہ واپس بچ کے آ گئے، خیر سے بچ گئے. لیکن ہوا کیا، جفا جفا جفا، چار دن خوش ہوں گے آپ سے صرف، پھر اس کے بعد مٹی میں، ٹھوکروں میں، وہی گھر داری، وہی چیزیں، وہی دنیا کے چکر، وہی گھنٹوں لائنوں میں لگ کے دنیا کو لینا اور بڑھانا، وہی بازاروں کی زینت، وہی سیل کے سائن ڈھونڈتے ہوئے، وہی ایک ایک واچر کو لینے کے لیے گھنٹوں سرف کر دینا، وہی کافی پارٹیز، وہی ٹاکس ٹاکس اور وہی سب کچھ، اور دیٹس اٹ. آج مرے کل دوسرا دن، جفا. مریں گے دو رونے والے ہوں گے، تیسرے دن وہ بھی نہیں رہیں گے. لیکن اس کے برعکس ایک ایسا راستہ ہے جو بندے کو مر کے بھی مرنے نہیں دیتا. کیوں شہید کو کہا کہ شہداء کو جو اللہ کے راستے میں چلے گئے ان کو تم مردہ نہ کہو؟ اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو مر کے بھی اسلام کو زندہ کر کے جاتا ہے. جو چیز لوگوں کو نفع دے گی وہ بچے گی زمین میں، یہ ہے فطرت کا اصول. جو مخالفت میں اپنے آپ کو جما لے گا وہ بچ جائے گا، جو مشکل حالات میں بھی جمع رہے گا وہ بچ جائے گا، جو بالکل آخری ڈوری پہ اٹکا ہوا پتا تھا لیکن اٹکا رہا، پھر جڑ جائے گا انشاءاللہ. کبھی آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر کبھی ناخن کٹ جاتا ہے زیادہ، آپ تھوڑا سا چھوڑ دیں اس کو، کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہیلنگ پروسیس ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا گوشت کٹ جاتا ہے، نیل کٹر میں آپ کی انگلی کی پور آ گئی، چھری کا کٹ لگ گیا، چھوڑ دیں، چند دن کے بعد خود ہی ہیل اپ ہو جائے گا. ہماری باڈی میں تو اتنا خوبصورت نظام ہے اس کا، کبھی پڑھ کے دیکھیں کیسے باڈی کے اندر، پورے باڈی کے اندر حرکت شروع ہو جاتی ہے جب ہمیں ایک کٹ لگ جاتا ہے. سارے سیل کہتے ہیں جاؤ جلدی سے ان کو ملاؤ، یہ جو دو کنارے بن گئے نا اس زخم کے، ان کو جا کے جوڑ دو. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، زخم بھر جاتے ہیں. جو بچا رہے گا، جڑا رہے گا، آ جائے گا، اور نہیں تو جاؤ پھر، جو نہیں ہے وہ ختم. سمندر بھی آپ دیکھیے کہ خراب چیزوں کو نکال کے پھینک دیتا ہے. فرعون کی لاش کو سمندر میں باہر پھینک دیا، پھر رہو فیاض خفا، بے وفا تھا، بیکار ہو گیا. مفید چیزیں سمندروں کے اندر. انسانوں کا بھی یہی حال ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں یہ سارا دن جو کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان پہ ہوتا کیا؟ جسم میں جو کارآمد چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، کہیں پروٹین، کہیں کاربوہائیڈریٹ، کہیں فیٹ کی صورت میں، اور گندگی نکلتی کیسے؟ وہی چیزیں نکلتی ہیں جو بالکل بیکار ہے، ویسٹ پروڈکٹس. ہمارا جسم کا بڑا حصہ جو ہے وہ جسم سے ویسٹیج کو نکالنے کے لیے، شاید آپ میں سے کسی کے لیے یہ خبر نہیں ہو کہ ہماری جسم کی جو باڈی ہے نا، یہ جو ہم کھا کے سارا دن استعمال لیت کرتے ہیں، گوشت دودھ کھاتے پیتے کرتے ہیں، ہماری باڈی کا بیسک انرجی کا جو حصہ ہے نا، مجھے صحیح اس وقت یاد نہیں، 80-90% صرف ہماری باڈی سے ویسٹ کو نکالنے میں استعمال ہو جاتا ہے. کڈنیز کی صورت میں، پیشاب اور پخانے کی صورت میں، گندے سیلس کی صورت میں، پیریڈس کے بلڈ کی صورت میں. یعنی اگر ہم کھانا نہ کھائیں نا، تو اس کا نقصان یہ نہیں کہ ہماری باڈی کے اندر خیر نہیں ہوگی، بلکہ مسئلہ یہ کہ گندگی جسم کے اندر رک جائے گی. صرف کسی کو اگر قبض کا کوئی مرض ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنی تکلیف سے کیفیت ہوگی. کانسٹیپیشن جب ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، جسم میں گندگی رہ گئی نا، پورس بند ہو جائیں، سویٹنگ ہو اور پسینہ اندر ہی رہے. آپ دیکھیے لوگ کتنے مریض ہو جاتے ہیں، جن کے کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن، کبھی روز ایک دن ڈائلسس کرواتے ہیں. کیا کراتے ہیں؟ گندا خون نکلواتے ہیں نا. جسم کے اندر بھی یہی پہچان ہے جو سوسائٹیز کے اندر ہے. مسلمانوں کی انرجیز، مسلمانوں کی عبادت کے ذریعے سے حاصل کردہ انرجی کا 80% سے زیادہ حصہ سوسائٹی کی گندگی دور کرنے کے لیے لگنا چاہیے. ہمارا کہاں لگتا ہے؟ اور خوبصورت عمل کر لو، اور وظیفے پڑھ لو، اور رسمی نیکیاں کر لو، یہ جاگ لو، وہ جاگ لو، دین کے نام پہ الحمدللہ بہت کچھ ہوگا، لیکن گندگی کون دور کرے؟ اب دیکھیے کہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ آخر ان کی پس نکالنی پڑتی ہے، کوئی اور علاج نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کٹ لگانا پڑے گا، چیرا دیں گے پھر پس نکلے گی. اب اگر یہ جسم میرا تو یہ پھوڑا بن جائے گا، یہ ناسور بن جائے گا. کینسر کیا ہے؟ جسم کے اندر کے پھوڑے ہیں نا. سوسائٹیز کے اندر سے گندگی نکالنے کا عمل ہی اصل میں لوگوں کو نفع دینے کا عمل ہے. اگلی آیت میں بھی اس پہ بات ہوگی، لیکن یہاں جو بات کا خلاصہ بنا، وہی بچے گا جو خود کو کارآمد بنائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ابو موسیٰ الاشعری کے ناطے سے ہم تک پہنچی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہدایت اور علم جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. جو زمین کے ایک حصے پر برسی، کچھ حصے نے پانی قبول کیا، وہاں سے گھاس اور چارہ اگا اور جانوروں نے بھی کھایا، انسانوں نے بھی کھا لیا، خود مطلب اس سے انسان بھی فائدہ لے گئے اور جانور بھی لے گئے. ایک دوسرا حصہ تھا جس نے پانی کو روکا اس سے، یعنی کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے چھوٹا سا کوئی جوہر بن گیا، پونڈ بن گیا، اس سے بھی کچھ لوگوں نے فائدہ لیا. ہاں لیکن ایک ایسا ٹکڑا ہے جو سخت اور سنگلا ہے، پتھر، ہاں موزیک، وہاں نہ پانی ٹھہرا اور نہ پیداوار ہوئی. یہی مثال لوگوں کے دلوں کی ہے. جب لوگوں کو قرآن ملتا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے زندگی ملتی ہے، تو ان کی بھی حالت ایسی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے نفع مند بن جاتے ہیں بلکہ کائنات کے لیے بھی نفع مند ہوتے ہیں. وہ جانوروں کے بھی حقوق دے رہے ہوتے ہیں، وہ پرندوں کے بھی دیتے ہیں، وہ سوسائٹی معاشرے میں پولیوشن نہیں پیدا کرتے، وہ ویپنز بنا بنا کے اللہ کی مخلوقات کو مارتے نہیں ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ری پروڈکٹیو تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں. لیکن کچھ تو چٹیل کے چٹیل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتاتا ہے کہ یہ دنیا میل ہے، اس کے آگے اس میل کو جب اوپر سے اتارو گے نا تو پھر فیم کو سفل اردی کزالی کا یدرب اللہ الامثال، پھر باقی بچو گے، پھر باقی رہنے والی دنیا. دین کے راستے میں کبھی کڑک آتی ہے، کبھی گرج آتی ہے، کبھی چمک آتی ہے، لیکن ضرورت کس کی ہے؟ استقامت کی ضرورت ہے. جتنی استقامت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. اسی لیے اگلی آیت میں، جو اگلے سبق میں، تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ پھر قبولیت کی بات ہے. دین کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو. اب آپ دیکھیے کہ مثالیں تو ہم نے دیکھ لی، اپنے آپ کو بھی ہر بندے نے چیک کر لیا. اگر ہم میں ان ساری باتوں کو ایک سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے کام ہونا چاہیے اس کے روشنی میں بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں تو شاید آپ کے لیے عملی رہنمائی ہوگی. جس طرح پانی کی یہ دو تین مختلف کیفیات ہم نے پڑھی ہیں نا، اسی طرح کسی معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہونے چاہیے. کچھ لوگ ولولے والے، جوش، عموماً یہ یوتھ ہوتی ہے، یا نیو مسلمز ہوتے ہیں، یا پھر آپ کی طرح نیا نیا قرآن سمجھ کے پڑھنے والے ہوتے ہیں. ان کے اندر جوش بھی ہے، ہو بہت کچھ ہے. یہ ایسی ہیں جیسے کسی گاڑی کا انجن ہے، یہ چلاتے ہیں. جوش اور جذبات ہی تو زندگی کی بقا ہے. جذبے ختم کر دیں زندگی نہ رہے. ایک بچہ دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتا اگر جذبات نہ ساتھ ہوں. لہٰذا ایسے لوگ خوب جوش والے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ نہیں دین کا کام کرتے، جو ہر وقت اپنے حال پہ رحم کھا رہے ہوں، جو ہر وقت پریشان ہی دکھ رہے ہوں، جو ہر وقت سٹ پٹائے پھرے، وہ نہیں کرتے. تو لہٰذا ایک صورت ہوتی ہے بلبلے والے لوگوں کی، ہر رسک لینے کو تیار، کچھ نہیں جی ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک پتا تو قائم ہے اسی پہ درخت بن جائے گا، فکر نہیں کریں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو ولولے کی سطح سے گزر کر اب تھوڑے سے ہوش کی سطح پہ آ چکے. دیکھیے جب بندہ بہت جوش میں ہوتا ہے نا تو اکثر ہوش کھو جاتا ہے. ان کی مثال ایسے جیسے سٹیرنگ، گاڑی کے اندر انجن بھی ہے، اب سٹیرنگ نہ ہو تو ذرا سوچے انجن کا کیا حال ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کھائی میں گاڑی کو گرا دے، کسی پہاڑی پہ چڑھا دے، سمندر میں گر جائے. اسی طرح بعض دفعہ جب نیا نیا دین آتا ہے نا تو بندہ بڑا جوشی ہوتا ہے، ہر وقت یہ حرام یہ حلال، بس بلیک اینڈ وائٹ، یہ ہے وہ ہے، فتوے ہر وقت سختی سختی سختی. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑے سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر چکے ہوں، جنہوں نے دین کی روح سمجھی ہو. وہ ظاہری احکامات کے پیچھے نہ لگے ہوں کہ جو بات کہتے اس کے پیچھے لگ پڑے، وہ اس کی روح کو سمجھے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ گاڑی میں تیسری چیز بوگی ہوتی ہے، جس کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں یا سامان لے کے جاتے ہیں. اگر پہلے دو لوگ نئے نئے دین کو سمجھنے والے اور دین کی روح کو سمجھنے والے لوگ اپنا کام صحیح کریں تو پورے معاشرے کی ٹرینیں پٹری پہ رہتی ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ دو پہلے ہی گروہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر دین والا کہتا ہے کہ میں انجن بھی ہوں، میں سٹیرنگ بھی ہوں، میں بوگی بھی ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم نہیں. خوبصورت طریقہ کیا ہے، میری جو چھوٹی سی سمجھ میں بات سمجھ آتی ہے نا دین کی، میں کہتی ہوں کہ آئیڈیل معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بزرگ بھی، بزرگ میں کہہ رہی ہوں دین کے بزرگ، عمر کے بزرگوں کی نہیں، یعنی جو دین کو بہت سمجھ چکے ہیں، جس میں علماء کہہ سکتے ہیں آپ، جس کے اندر دین کی صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، وہ لوگ معاشرے کو سٹیئرنگ کی طرح کنٹرول کریں، اور آگے لگا دیں یوتھ کو جن کے اندر نیا نیا ایمان آیا ہوا ہے. کیونکہ بوڑھے اور بڑے لوگ کبھی بھی رسک نہیں لیتے، وہ تو صرف ایک بچی کی شادی نہیں کر سکتے سنت کے مطابق کہ خاندان کیا کہے گا، ان کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ان کو کبھی بھی انجن نہ بنائیں۔ اگر کسی سوسائٹی کا کنٹرول ایسے مسلحت پسند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے نا، تو سارے معاشرے جو ہیں یہ نفاق کی پٹری پہ چڑھ چکے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کام کریں، ساتھ لے کے چلیں، کسی سے جوش لیں، کسی سے ہوش لیں۔ اسلام کو ہر بندے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے خلاصہ ہے کہ لوگ مائنڈس کی طرح، کانوں کی طرح، ہر بندہ اپنے آپ کو پہچانے۔ آپ کہیں گے اتنی باتیں سنی، اب ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو دیکھیں۔ میں کہا ہوں، یہاں دیکھیں، زیورات کی بھی بات ہوئی ہے اور لوہے کی بھی بات ہوئی ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کو بنانے کے لیے نہ تو صرف لوہے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ صرف سونے کی ہوتی ہے۔ مثلا ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ کی بنیادوں کے اندر لوہا پڑے گا، پھر اینٹیں پڑیں گی دیواروں میں، پھر ہو سکتا ہے فرنٹ پہ شیشہ لگے، ہو سکتا ہے اس کے اندر ہینڈلز جو بنانے ہیں یا آپ نے کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے اس میں آپ کو سونے چاندی کی ضرورت پڑے، پھر خوبصورت بلڈنگ بنے گی نا۔ اسلام کی بلڈنگ میں آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں پہلے پہچانے کہ کیا میں لوہا ہوں، کیا میں سونا ہوں۔ مثال دیتی ہوں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی دی ہے، اچھی پرسنالٹی ہے، گڈ لکنگ بھی ہے، تو کیا مطلب ہے اسلام اس کی خوبصورتی کو نہیں استعمال کر سکتا؟ بالکل کرے گا۔ کیا اسلام کو خوبصورت لوگوں کی ضرورت نہیں؟ اچھے پہننے اڑنے والے ہوں، اچھے سچ سنور کے بیٹھے لوگوں کے سامنے پتا چلے کہ اسلام کوئی مسکین نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ محنتی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، محنتی لوگوں کو لگا لیں جیسے لوہا۔ کسی بھی بلڈنگ کی بنیادیں شیشے کی نہیں پڑتی، وہاں لوہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح جہاں شیشے کی کھڑکیاں لگانی ہیں نا، وہاں آپ لوہا نہیں لگا سکتے۔ جہاں جس کی ضرورت ہے وہ استعمال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا تھی؟ کہ آپ نے لوگوں کے گن دیکھے، ان کی خوبیوں کو پہچانا، پھر ان کو وہ کام دیا۔ آپ نے کیوں یہ دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کسی کے ذریعے مدد دے دے؟ کیوں؟ کہ یہ دو اس وقت کے فولاد کے ٹکڑے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ اسلام کی عمارت اس وقت بنیادی مراحل میں، اگر اس کی بنیادوں میں عمر بن خطاب آ گیا تو دیکھنا بڑی مضبوط عمارت ہوگی، اور عمر بن حشام آ گیا تو پھر تو کیا حال ہوگا، جس کا دوسرا نام ابو جہل تھا، وہ خود کو ابو الحکم کہتا تھا، حکمت کا باپ، اللہ نے اس کو ابو الجہل کے نام دے دیا۔ ہاں، اب آپ دیکھیے کہ عمر آئے، اسلام زندہ ہوا۔ پہلی کھلے عام نماز جو پڑھی گئی تھی وہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد پڑھی گئی تھی۔ مکہ کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونج پڑی تھی عمر کے اسلام لانے پہ۔ ابو بکر تو پہلے دن سے تھے، ابو بکر تو کہہ لیں وہ مولڈنگ سیمنٹ ہے جو دو اینٹوں کے بیچ میں جوڑنے والا ہوتا ہے، ہر وقت لوگوں کو جوڑنے والا، نرمی والا، پیار والا۔ کچھ چیزیں نرم بھی چاہیے ہوتی ہیں، سخت چیزوں کو جوڑنے کے لیے دو نرم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابو موسیٰ الاشعری قرآن خوبصورت پڑھتے تھے، انہوں نے اسلام کو اس سے فائدہ دیا۔ آج اگر اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے تو کیا یہ گانے گانے کے لیے؟ آئیے اس خوبصورت آواز کو استعمال کریں، خوبصورت قرآن پڑھیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، لوگ اٹریکٹ ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت گھر دیے تو کیا آپ شرمندہ بیٹھے؟ نہیں، یہی خوبصورت گھر پیش کریے کفر کے ایوانوں کے سامنے اسلام کے نام پہ، تاکہ لوگ بتائیں کہ اسلام والے کوئی مسکین اور غریب نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہر بندہ چیک کرے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں، میرا کیا کام ہے۔ شیشے کی نازک ہیں آپ تو نازک کام کر لیجیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ آنسو نکل جاتے ہیں تو کہیں جذبات کو گرم کرنا ہو تو آپ آ کے پیش ہو جائیں۔ کہیں کوئی کام کرنے ہے نا، ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ کوئی چوکیدار بن کے دروازے میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی آ کے پڑھانے لگ جاتا ہے، کسی کو صفائی کرنی پڑے گی، کسی کو بچوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ سارا کچھ ملتا ہے۔ اور آج آپ اس اصول کو دیکھیں، ہم جانتے تھے ہم امام بخاری کا نام، آج کیوں جانتے ہیں لوگ؟ کوئی دین کا گروہ، کوئی مسلک جو مسلمان کہلائے اپنے آپ کو، امام بخاری کی کتابوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ چاند کی روشنی میں کتابیں لکھ گئے، قبروں میں گئے، کب سے ہیں؟ سوچے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ دیر بعد کا واقعہ نہیں ہے۔ آج تک امام بخاری کا نام کیوں مشہور ہے؟ کبھی آپ نے کہیں ابو جہل کے نام کی بھی کوئی کتاب پڑھی؟ کوئی فرعون کی لکھی ہوئی چیز، کوئی اس کا بنایا ہوا آج عمارت ایسی کام آ رہی ہے، کھنڈرات بنے پڑے ہیں۔ تو فطرت کا اصول ہے کہ بچائیں گے تو بچے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو قبر میں جانے سے پہلے اپنے کو کھپا لے۔ میں جب بھی یہ آیتیں پڑھتی ہوں، ایک عجیب میرے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اور میری دعاؤں میں یہ ایک بڑی کثرت سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرنا۔ جب میں قبر میں آؤں، مجھے تو نے کیا کرنا ہے قبر میں ڈال کے؟ میں مر جاؤں گی، کیا بڑی بات ہوگی؟ کچھ دن جگہ دے، کچھ کام کروا لے، کچھ کر لے، کوئی اگر خوبی دی ہے تو اس کو استعمال کرا لے۔ ایک ریسرچ پڑھی تھی میں نے کہ ہم جب مرتے ہیں، ایک کامن مین، ایک ریگولر عام جنرل مین آدمی مرتا ہے تو پوری زندگی میں اپنے برین کی کیپیسٹیز کا اونلی 5% استعمال کر چکا ہوتا ہے. 95% اس کی خوبی ذہنی قابلیتیں قبر میں سو جاتی ہیں. آپ سوچیے. اور یہ تو نہیں ہے کہ آپ 100% قرآن کے اوپر یا اسلام کے لیے ذہن لگا لیتے ہیں تو ختم ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے سورہ ابراہیم آ رہی ہے. وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جتنا شکر کرو گے اتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو کچھ لوگ ہارڈ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں دین کے لیے, کچھ جوشیلے چاہیے, کچھ نازک چاہیے, کچھ فریجل لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں. اللہ ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ ابو بکر کیوں نہیں بنے, عمر کیوں نہیں بنے, عثمان کیوں نہیں بنے. یہ ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ جو تم تھے تم نے اس کو کہاں استعمال کیا. اپنے آپ کو ڈسپلے ہی تو نہیں کرتے رہ گئے دنیا کے نام پہ؟ کیا تم مخالفتوں کے اندر خس و خاشاک کی طرح تو نہیں پھینکے رہیں گے؟ اور پھر اس کے بعد بات بنتی ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ کسی جگہ زمین کے کسی ٹکڑے پہ دین کا کام شروع ہو جائے, یہ اصل میں ایک وہاں فلٹریشن پلانٹ کا لگنا ہوتا ہے. آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں, مسجد رکھ لیں, مدرسہ رکھ لیں, ادارہ رکھ لیں, اس کو آرگنائزیشن کہہ لیں. یہ خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے اس جگہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں صفائی کا انتظام کیا. ہمارے ملکوں میں تو معروف بات کیا ہے, کہتے ہیں کہ کوڑا ہے تو اٹھانے والی کمپنی ہی نہیں, ہم کمیٹی نہیں. مجھے کسی نے بات سچ کہی, دیکھنے میں شاید آپ کو جوک لگے, لیکن کسی جگہ بات ہو رہی تھی میری کہ پاکستان میں بزنس صحیح نہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے وہاں بزنس اپرچونیٹیز بہت سی ہیں. میری نظر میں ایک کام ہے کہ کوئی کرے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا, اور اس کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں ہے فی الحال. میں نے کہا کیا کرے؟ کہا کہ گاربیج ڈسپوزل کا کام کر لے, یعنی کمپنی بنائے کلیننگ کی, اور سڑکوں سے اور روڈ پہ اور جو ادھر ادھر ہے گندگی اس کو اٹھا کے باہر پھینکوائے. کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا ہمارے معاشرے میں, کہتے یہ گورنمنٹ کی گاڑی ہے اور لو جو کوڑا ہم اپنے گھر کا نکال کے باہر پھینک آئے اب ہم اس کے بھی پیسے دیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جن سوسائٹیز میں ہم رہتے ہیں آپ ایک ٹریش کا بیگ نہیں باہر پھینک سکتے ادھر ادھر, تو کیا پھر وہاں دوسری طرح سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ مطلب ایک مین جگہ سے اگر بندہ گندگی کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن گاڑیاں تو ہر علاقے میں بھیجیں گے نا. کام ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ, مثال ہے کہ ہم جیسے اصل میں مجھے تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ یہ تزکیہ کا عمل ہے. ایک انفرادی تزکیہ ہوتا ہے, ایک معاشرتی تزکیہ ہوتا ہے. تو آپ کوئی کتاب پڑھے آپ کے بتا دیں کیسے تزکیہ ہوگا, کرنا پڑے گا نا. آپ سرف خرید کے لے آئیں تو ڈبا گھر میں رکھنے سے تو کپڑے نہیں صاف ہوں گے نا, اس کو کپڑوں میں ڈالنا, ملنا, رگڑنا. پریکٹیکل ٹپس ہے. تو اگر ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے میں مصروف ہیں اور آپ کی مصروفیت اتنی ہے, پلان بنا کے رکھ لیں, کوشش کریں. دیکھیں میں نے تو اپنی زندگی میں یہ چیز سیکھی ہے کہ جو کرنا ہوتا اللہ کروا دیتے. انتظار کرنے والے ساری زندگی انتظار ہی کرتے ہیں, ان کے حالات نہیں کبھی ٹھیک ہوتے. رحم کھانے والے ساری زندگی خود کے اوپر رحم کھا رہے ہوتے ہیں. خود کے اوپر کانفیڈینس رکھنے والے الحمدللہ سب کر کے بھی کہتے ہیں ہم پھارے گئے. اور جو نہیں کرنے والے, جن کو اصل بات ہے نا, ہمارے پاس پلانس نہیں ہے. جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس پلان نہیں ہوتے. تو اگر آپ اس بات کی روشنی میں اگر اپنے اپنے گھروں, اپنے اپنے ارد گرد والوں کی بات کر لیں, دیکھیں کس طریقے سے سوچیں. دیکھیں ہمارا یہ سوچنا, یہ فکر بھی ہمیں لگ جائے گی نا کہ میں نے کچھ کر کے جانا ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی کسی ملک میں تھی, تو دو تین دفعہ انہوں نے پلان بنایا, مجھے بلایا بھی, ایک دفعہ ٹکٹ بھی بک ہوئی, ہم ایئرپورٹ تک بھی گئے, کسی وجہ سے ہمیں وہ فلائٹ نہ ملی اس دن کی. تو دو تین دفعہ ایسا ہوا. تو بھی رمضان کے فوراً بعد ایک مجھے ان کی ای میل آئی کہ میں اس شہر سے موو ہو کے اس کنٹری سے اب دوسرے میں چلی گئی ہوں اور اب یہ میرا نیا ایڈریس ہے نا. تو میں نے اس کے جواب میں بڑے دکھ سے اس کو لکھا, میں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ آ گئی ہیں, اب جو ہے وہ تو اور بھی قریب ہے, لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ آپ وہاں اتنے دیر رہ کے آئی ہیں تو ہم وہاں کچھ کر نہیں سکے. تو اس نے کہا نہیں استاذہ, آپ بالکل بنائیں, وہاں میں پوری ایسی گراؤنڈ تیار کی ہوئی ہے, سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں, کسی بھی موقع پہ آپ چلیں اور وہاں بہت ساتھی ہم میں بھی آ جاؤں گی نا. یعنی زمین کے ٹکڑوں پہ جہاں سے گزرے. کوئی کہیں جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں ان کو ایک ہی نصیحت کروں کہ چاہے آپ دو دن کے لیے باہر جاتے ہیں نا کسی ملک میں بزنس کے لیے, جاب کے لیے, گھومنے کے لیے, سوچ کے آئے کہ میرے قدم لگ گئے ادھر, کوئی حجت, کوئی نشانی چھوڑ کے آنی اپنی کہ جو خیر کے ساتھ ہمیں آگے لے کے جائے. اور آپ دیکھیے کہ جو جس کے لیے فائدہ مند ہونا چاہے گا نا وہ اسی کے لیے ہوگا. بعض تو صرف اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. کتنی بچپن سے لے کے آج تک ہم نے اپنے بچوں کو روٹیاں کھلائیں گرم گرم, آج جا کے نہ کھلائیں اور کل پوچھے, اور اگر کھلا بھی دی الحمدللہ اچھی بات ہے, آپ نے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, لیکن دیکھنا کیا تھا کہ میرا بڑا فائدہ کہاں سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بہترین طریقے سے بنا دے اور ہمارے دل کھول دے, یہ تو جب آتا ہے نا کہ ہر بندہ بھی قدر ہی ہاں اپنے اپنے ضرب کے مطابق آئے گا, تو موسٹلی لوگ سوچتے ہیں نمبر, کسی کے 25 میں سے 25 آ رہے ہیں, کسی کے 24 آ رہے ہیں, کسی کے 20 آ رہے ہیں. یہ ضرب نمبروں کا نہیں ہے, یہ دل کے کھلنے کا. ابھی تو آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا, انشاءاللہ جب اگلا کورس ہوگا اور آپ اس کے ساتھ کام کروائیں گے تو پھر آپ کے اوپر ایک اور طے لگے گی. کبھی آپ نے کیک کا وہ کچا بیس کھایا, سوکھا سا جو ہوتا ہے بربرا سا, جس کے اندر پھر کریم کی تہیں لگتی ہیں, میں نے کھایا ایسا لگتا ہے جیسے گلے میں پھنس گیا, اتنا خشک ہوتا ہے سوکھا پپڑی کی طرح, لیکن اس کے اندر کریم لگاتے ہیں کیا کچھ کر کرا کے بعد میں جب اس کو کھاتے ہیں تو اتنا سافٹ ہو جاتا ہے. تو پہلی دفعہ کا پڑا ہوا بعض دفعہ کرسٹ ہی لگ رہا ہوتا ہے, غم میں گزر جاتا ہے بندے کو, حق ہی رہتا ہے کہ یہ نہیں سمجھ آیا اور وہ نہیں آیا. لیکن جو چیز اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے نا, وہ اپنے اندر جذبے نہ مرنے دیں, طلب جستجو ارج. کبھی اپنے آپ کو یہاں نہ سمجھیں کہ میں جہاں ہوں وہ بس ٹھیک ہے, اور ابھی کچا پکا علم ہے نا, اسی کے ساتھ چل پڑیں گے تو خرابی پیدا ہوگی. ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچے پکے علم والے لوگ عالم بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے کہ میں بھی نہ انہیں میں سے ہو جاؤں کہ جن کی وجہ سے بہت زیادہ دین کا نقصان ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جی, کیونکہ اتنی خوبصورت ہے مثال جو خاص کر جو اگزامپل دی گئی ہے 17 میں, اس میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل, کیسی لگی آج کی آیات؟ ایک منٹ ہے انشاءاللہ پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. مجھے بتائیں کیا سیکھا آج کی آیات سے, بہت ہی خوبصورت. لوگوں کے لیے کیا بننا ہے ہم نے, جو آخری جو ہے آیت نمبر 17 ہے, اس میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے استاد نے ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے, حق کو باطل میں فرق کرنے کا ماشاءاللہ پتا چلا ہوگا, اور خاص کر اللہ کی کبریائی کا ہمیں پتا چلا نا. جی استقامت دین میں, اور آپ اللہ تعالیٰ بار بار استاد یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ نفع بخش علم بننے والا بننا ہے, جیسے امام بخاری کی مثال دی ہے. تو ابھی فرسٹ ٹائم قرآن پڑھنے ہیں, یقین کریں جتنی دفعہ اس قرآن کو پڑھا جاتا لگتا ہے ہمیشہ ہر دفعہ نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے, اور لگتا ہے ابھی پہلی دفعہ ہی سیکھے ہیں. خیر سب کے لیے, بالکل صحیح بات ہے, اور ہمیشہ پازیٹو سوچ رکھنی ہے ہمیشہ. جی ثابت قدمی سیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ, بالکل بالکل کوشش کریں آگے بڑھتے ہوئے, جو پچھلے اپنے کام جو آپ کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا نا, یہ بہت ضروری چیز ہے. بس ہم نئے کاموں میں جوش کی وجہ سے جو ہم لوگ کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے میں بار بار آگے بھی کہتی ہوں, آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس کو سامنے ضرور لے کے آئیں. الائک ہر دعا, اللہ ہمیں ضائع نہ کرے, ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے والا بنائے, گول اورینٹل ہوں. بالکل صحیح بات ہے, یہ سب سے ضروری چیز ہے. صرف دعا نہیں کرنی, اس کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے, ساتھ عمل بھی کرنا ہے, اور ساتھ میں لازمن فوکس کرنا ہے, اپنے آپ کو سخت کرنا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہم کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا اس پہ عمل کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.